ہیں ابھی آپ کے ٹرم میں، پھر ان شاء اللہ بعد میں آپ لیں گے تفسیر کی کلاس ان شاء اللہ تعالیٰ. عائشہ ترابی، کرن امان، عائشہ خالد، ماہا اظہر، سادیہ اصلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، عالیہ اختر، نشاد کوثر، نائنہ کیانی، نازیہ خانم، فرناز، ثنا فرین، فرزانہ سلود، شہینہ ثریا، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ فبیائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، غزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، ثانیہ شہباز، عبیرہ شہراز، شہناز سلطانہ، ماریہ شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیا کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، واسم، ام تفشیش، ناظمہ پروین، رانی شہین، سائمہ اظہر، نوبل مسعود، صوفیہ خان. جی ان شاء اللہ تعالی میں اصل میں ویٹ کری تھی، اگر مجھے حال میں نہیں ارادہ تھا کہ شاید اگر سسٹر عائشہ آج اویلیبل ہیں تو آپ کی، میں چاہ رہی تھی کہ کلاس لے لیتی، لیکن میرے حال میں وہ نہیں لے سکتی، اس لیے شاید ان کو مجھے آنسر نہیں آیا. ان شاء اللہ نیکسٹ ٹیوزڈے. لیکن آپ جو ہے ریسائٹیشن آپ لوگوں نے ابھی سینڈ کی ہوئی ہے، تو وہ ان شاء اللہ پہلے اس کا آنسر دے لیں، تو نیکسٹ جو ہے آپ ٹیوزڈے پلیز تیار رہیے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج بہت پیاری سورہ ہے، نئی سورہ، لیسن نمبر 236، زخرف، آیت 1 سے 35 تک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ہی سٹریچ میں کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد اس طرح بریک، بریک کے بعد تجوید اور کتاب الزکات. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم. ایک منٹ ہے مجھے، ایک منٹ مجھے خیر، میں دیکھ لوں اگر سسٹر عائشہ ہے تو ہم تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں اس پہ. مجھے پلیز ایک سیکنڈ، دو سیکنڈ. جی السلام علیکم. ہاں جی، وہ ابھی کلاس میں آ رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، تو اس لیے تھوڑا سا ہم اس کو کر لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں، آپ کو تجوید کا لے آتے ہیں، تھوڑا سا کر لیتے ہیں. اچھا، تجوید کا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی کر رہے ہیں سب آپ نے آن پہ پریکٹس کر رہے ہیں؟ جی جی، تجوید کا فائدہ ہو رہا ہے؟ میری آواز کلاس میں آ رہی ہے؟ جی وائز اوکے ہے، کیونکہ آپ لوگ ریسپانس نہیں دے رہے تو میں نے سمجھا شاید میری آواز کلاس میں نہیں آ رہی. تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں تجوید کے حوالے سے، جتنی دیر میں سٹرائشہ کلاس میں آتی ہیں تو ان شاء اللہ تعالی وائز نہیں ہے. ری لاک کریں پلیز، ری لاک کریں. جس کو آواز نہیں آ رہی وہ پلیز ری لاک کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے نیٹ کا پرابلم ہو تو اس لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو. تو ابھی مجھے یہ بتائیں جو صفات کے ساتھ آپ کو جو سسٹر عائشہ نے مینشن کیا تھا، میں نے آپ کو جو اسیسمنٹ انہوں نے آپ کو سینڈ کی تھی میں نے، تو اس میں جو آپ کی مسٹیک ہے مجھے بتائیں کہ مین مسٹیک کیا آ رہی ہے آپ سب کی. جی مین مسٹیک کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میرے خیال میں ایک ہیوی لیٹرز کا مسئلہ ہے، حروف مستعلیہ کا. ہاں جی دیکھ لیں، میں نے گیس کر لیا نا، مجھے پتا ہے. ہاں جی موٹا حروف جو ہے اس میں، کیونکہ ظاہر ہے آپ اب صفات کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو اس میں ساری چیزیں ہیوینس جو ہے اس کی تفہیم کام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تفہیم بھی بولتے ہیں اس کو. دیکھیں لائٹ لیٹرز ان کو مرکب بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مرکب ہوتا ہے باریک رکھنا، مخفم ہوتا ہے اس کو موٹا کرنا. ٹھیک ہے، تفہیم دینا وہ بھی موٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی جو ہماری عربک ٹرمینالوجی ہے یہ بھی آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم یہ زیر زبر پیش کے بجائے فتحہ، کسرہ، دمہ بھی کہنا چاہیے. یہ تھوڑا سا اس طرح اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان فیوچر ذرا ہم عربک سیکھ رہے ہیں، عربک قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہماری تلفظ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، موٹا حروف کے علاوہ اور کیا پرابلم آ رہی ہے؟ جی ایک تو ہیوینس آپ نہیں لے کے آ رہے. بات بھائی یہ بھی میرے حال میں ہوتے ہیں، جب آپ ایک لیٹر کو تفہیم دے رہے ہوتے ہیں ساتھ میں دوسرے لیٹر کو بھی تفہیم موٹا کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں جی. یہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے میں آپ کو ٹپ دیتی ہوں جو میں نے سیکھا ہے، ابھی میری بھی اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ طالب علم رہتا ہے. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے پریکٹس کرنی ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک یا دو آیات لیتے ہیں نا جس وقت آپ کسی بھی کاریہ کی آواز میں, کاری کی آواز میں, جیسے مرحال میں قاری ابراہیم لے سکتے ہیں, اور جو ہے قاری حذیفی جو ہے مدینہ کے امام رہ چکے ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی تجوید میں کی ہوئی ہے, وہ بہت زبردست ہے ان کا طریقہ. اس میں بھی اور بھی کافی ہیں, مطلب آپ لے سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ ریسرچ کریں گے. وہ آپ پین پاس لازم رکھیں, جیسے آپ کو بتا جب ایک ایک حرف پر فوکس کریں گے, سنیں گے, جتنے اچھے آپ لسنر. جی سسٹر عائشہ آ گئی ہیں, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر میں آپ کو انٹراٹ دیتی ہوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ, امید ہے میری آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے اپنے سب کو. رائٹ, سو انشاءاللہ پھر کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. امید ہے سب خیریت سے ہیں الحمدللہ. یس ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں. آج میں آپ لوگوں سے لسننگ کروں گی, اور لاسٹ ٹائم ہم نے صورت الزمر کی آیات کری تھی. یس جی, جو کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ واٹس ایپ پہ بھیجیں, لیکن میں آپ لوگوں کی اسیسمنٹ کر نہیں سکی ابھی تک. تو آئی ول ڈو دیئر ایون انشاءاللہ لیٹر آن, لیکن یہ کہ انہیں آیات کو ہم یہاں لائیو کلاس میں بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر آپ میں سے جو جو ریڈی ہیں تو آپ ہینڈ کریں, پھر ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نفع مند علم سیکھنے آسان کر دیں, اور جو بھی کوئی اچھی چیز ہمیں شروع کری ہے اس پر استقامت دیں, اور سے اور بہتر کر سکیں, پیچھے کا سفر نہ ہو, اور اسٹیگنیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس لیول پر تھے تو اسی لیول پر رہیں. یس جی, سو میں مائک فری کر رہی ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ میں سے جو رہے تو پلیز آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے اور پھر مائک لیں, اینڈ ان شاء اللہ ون آفٹر دی ادر آئی ول اسسٹ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈیئر سسٹرس, آپ میں سے کسی کا ہینڈ ریز نظر نہیں آ رہا, وہ اتنی بزی ہیں, وہ ٹائم لے کے ہیں, تو آپ کا شاید نظر نہیں آ رہی. آپ کے نیٹ کی پرابلم ہے, کیا وجہ ہے؟ کسی کا مجھے ہینڈ ریز نہیں آ رہا. جی جلدی سے پلیز آئے, نہیں تو پھر سسٹر عائشہ اتنی ان کو پھر میں کہہ دیتی ہوں وہ کلاس سے چلے جائیں. اگر آپ لوگوں نے نہیں لینی تو پلیز مجھے جلدی سے پھر ہینڈ ریز کریں پلیز.
یس سسٹر امبر, آپ ان شاء اللہ مائک لیں اور ایسا کریں کہ فری آیا آپ لے لیجیے, ٹھیک ہے, اور ان شاء اللہ ان کو ریڈ کریں.
السلام علیکم وبرکاتہ. میری اچھا جی ٹھیک ہے. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يحب كاذب كفار. صدق.
اوکے جزاک اللہ خیر. اچھا الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ. اینڈ اب دیکھ لیتے ہیں جو چیز آپ نے امپروو کرنی ہے. ایک تو سافٹ لیٹرز جو ہیں انہیں سافٹ رکھیں گے, انہیں ہیوی نہیں کریں گے. جیسے اگر میں کہوں کہ تنزیل الکتاب, یہاں پر کوئی حرف موٹا نہیں ہے, تو آپ نہیں کہیں گے کہ تن تن تا, اور اس کو آپ کے سامنے دیں گے, یعنی ذرا بھی ہیوی نہیں. تنزیل الکتاب کتاب تا اتا نہیں کہیں گے, رائٹ. پھر اسی طرح سے آگے بھی اگر دیکھیں تو ان نا نا نٹ نا, رائٹ. اسی طرح ہم کہتے ہیں فاعبد اللہ فاعبد اللہ, یہاں کوئی بھی حرف موٹا نہیں ہے, تو یہاں بھی ہیوی مسلم کریں گے. ناؤ میک شیور کہ اب دیکھیں ہم نارمل ٹاک کرتے ہیں, ہم آپس میں بات کرتے ہیں, تو اب جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ بھی ایسی ٹاک کر سکتے ہیں, رائٹ. تو اس میں تو ہماری آواز موٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. قرآن پڑھتے ہوئے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اوور کوشس ہو جاتے ہیں. تو میک شیور کہ آپ ریلیکسلی ریسائٹ کریں, اور آئی ڈونٹ تھنک دس وے کہ جیسے مطلب بہت آپ نے بہت کوشش ہو کے کرنا ہے یا یہ ہیوی لیٹرز کو دیکھنا ہے, وی ہیو ٹو بی کوشس رائٹ, لیکن زیادہ نہیں, اوور ڈو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. پھر مطلب وہ نارمل نہیں رہے گی, نیچرل نہیں رہے گی. دوسری بات یہ کہ جو افا ہے گنا ہے انہیں تھوڑا اور ٹائم دیں. تنزیل الکتاب ہم نہیں کہیں گے تنزیل الکتاب, اس طرح نہیں, پر کیا کہیں گے تنزیل الکتاب, رائٹ. اسی طرح سے آگے بھی مل دونی ہی آئے نمبر تھری میں, ٹھیک. تو ایک یہ چیز, اگلی چیز یہ ہے کہ جب آپ یہاں وقت کریں کہ آئے نمبر تھری میں اللہ زلفا, تو زا ہے یہ زلف کر کے ہم یہاں وقت نہیں کریں گے. فا کے بعد یہ جو چھوٹا سا یعنی جو کھڑی زبر آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ایکچولی اس کا شارٹ فارم ہوتا ہے, تو آپ اسے ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. زلفا زلفا اس طرح سے آپ اسٹاپ کریں گے اس پر, ٹھیک ہے. سو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, لیکن میک شیور کہ ہم ان چیزوں پہ ان پوائنٹس پہ کام کریں تاکہ پھر ہماری وہ مسٹیک انشاءاللہ ریڈیکیٹ ہو جائے. تو ناؤ نیکسٹ سسٹر, آپ انشاءاللہ مائک لیں, فور اینڈ فائیو دو آیات ریڈ کر لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الوحيد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق, يكبر الليل على النهار, يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى, أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Good, mashallah. اینڈ ان شاء اللہ دیکھ لیتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگ سب اپنے ہیوی لیٹرز کے اوپر کافی زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں, جی, بیکاز جس سب لوگوں کی مجھے لگتا ہے کہ ہیوی لیٹرز تھوڑے سے کم ہیوی ہوتے ہیں لیکن سافٹ لیٹرز زیادہ ہیوی ہونے لگ جاتے ہیں, تو ان شاء اللہ اس کی پریکٹس کریں. جیسے آپ سے ریڈ کریں گے تو آپ کہیں گے آئی نمبر فور میں یتخذ, جو خوا ہے اس کا اثر تانے بھی لے لیا, تو نہیں یتخذ, رائٹ. اس طریقے سے آپ اسے کہیں گے. اور آگے بھی جہاں کہیں ہیوی لیٹر ہے اس کے آگے پیچھے کے لیٹرز اگر سافٹ ہیں تو انہیں سافٹ رکھیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق, سو اس طریقے سے تھوڑا سا لیٹرز میں حرکات کو بھی دیکھیں, کہ پریسائز ہونی چاہیے، ایک حرکت ہے تو اتنی ہو یا جرک موومنٹ کے ساتھ میں نہ نظر آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اگر ہم کہتے ہیں یوکا ویر اللیل ون یوکا ویر اللیل علی النہار، تو اس طریقے سے بھی تھوڑا سا لیٹرز میں دیکھیں کہ جب موٹے حروف آئے تو انہیں اچھی طرح کریں، یوکا وی رول رول، ٹھیک ہے؟ کہ زبان کی جڑ اٹھائیں گے اور آپ کی زبان کی جڑ اٹھنے کی وجہ سے جو آپ کی آواز ہے جو آپ کی حلق سے آ رہی ہے وہ پورے منہ میں بھر جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایکو ساؤنڈ دے گی نا، تو یوکا وی رول لیلا رول لیلا، اس طریقے سے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ، رائٹ؟ اگر ان ہیوی لیٹرز میں جو کہ زبر کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتے ہیں اگر اس میں کمی ہوگی تو پھر اٹ ول بی ویری ایویڈنٹ کہ مطلب آپ کی کچھ کمی ہے تلاوت کے اندر. پھر کسی کی ایک جگہ ایسا تھا کہ جیسے آپ کا ادغام ہونا وہ تھوڑا سا کم تھا، تو اسے تھوڑا سا اور ٹائم دیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سو آئی ہیو جسٹ ٹو پوائنٹ بارک اللہ جزاک اللہ خیر کی. ان شاء اللہ نیکسٹ سیسٹر آپ مائک لیں تو آپ آئی نمبر 6 ریڈ کر رہے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. جزاک اللہ خیر کثیر. یس سسٹر، موسٹ پروبیبلی آواز سنائی دے رہی تھی، تھوڑا سا لو تھی لیکن اسٹل آڈیبل رہی، تو پلیز اب ان شاء اللہ آپ نے امپروو کرنی ہے. ایون آئی وڈ سے کہ آپ کی حرکات وغیرہ موسٹلی اچھی ہیں اور جو باقی رولز ہیں وہ بھی اچھے ہیں الحمدللہ. سو جس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اور آواز میں ایک انرجی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ انرجی سے مراد کیا ہے کہ جو حروف شدت کے ہیں وہ ایک مضبوطی سے ادا ہوتے ہیں، رخاوہ کے ہیں وہ اپنی جگہ نرمی کے ساتھ ہی ادا ہوتے ہیں، سفیر کی کوالٹی یعنی کہ سیدھی کسی آواز جس میں ہوتی ہے وہ اپنے واضح ہونے چاہیے. جیسے اب اگر میں اس کی مثال دوں تو اگر میں اس کو ریڈ کرتی ہوں اس آیت کے سٹارٹ، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها، رائٹ؟ اس میں بھی آواز آ رہی ہے لیکن ہر حرف کی صفت بہت کلیئر نہیں ہے، تو یعنی آپ اس کو مزید پالش کر سکتے ہیں. ناؤ ہاؤ، اوور ڈو نہیں کرنا کہ لیٹس کو پریس کرنا شروع کر دیں، نہیں. لیکن اب کیا ہو، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل، سو اس طریقے سے جب آپ کریں گے سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ان شاء اللہ بیٹر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے گا. آئی ہوپ آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ میں آیا ہے. یس جی، تو کسی جگہ اگر لگا ہے جیسے ہیوی لیٹرز میں کہیں کمی ہے تو آپ اس کا بھی دھیان رکھیں. کیپ پریکٹسنگ اسٹل از گڈ بٹ کیپ پریکٹسنگ ہیوی لیٹرز، ٹھیک ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں فی وو لو میتھ وو وو وو، بہت ہیوی ہوا. کیونکہ عوام اتفاق بھی ہوتا ہے نا اس وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سواد ہے تو سرو رائٹ, تو سرو فون, اس طریقے سے آپ اس کو ریڈ کریں گے. ہاں جی, سو گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکلی خیر ان شاء اللہ. نیکسٹ آپ میں کیوں تو آپ آئے نمبر 7 ریڈ کریں گے.
السلام علیکم, میری السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. جزاكم الله خير.
جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رائٹ, گڈ, الحمد للہ, گڈ ریسائٹیشن ماشاء اللہ. اور جو تھوڑی بہت ان شاء اللہ چھوٹے مائنر پوائنٹس ہیں وہ میں ان شاء اللہ آپ کو مینشن کرتی ہوں. جیسے کہ ہیوی لیٹرز کچھ جگہوں پہ تھوڑے سے کم تھے, یو ہیو ٹو ورک آن دیم. آئی ہوپ آپ ساروں کی یہ ہیوی نیس استعلا والی صفت کے اوپر ذرا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تفخیم استعلا, جیسے ہم کہتے ہیں یا رو, رائٹ, ناو یو سی رو تفخیم and ضاد اتباق الاستعلاء ولا يرضى لعباده الكفر تو رو کو بھی یہاں اکلیبلی آپ اس کو ہیوی کریں گے. پھر اس طرح سے وَإِن تَشْكُرُوا كُرُوا, رائٹ, یہاں پہ بھی اگر میں کہوں تَشْكُرُوا, رو کہنے میں آپ نے اس کو زبان کا جو آگے کا حصہ ہے اسے تھوڑا فولڈ کر کے اس کو موٹا کر دیا, لیکن اصل ہیوینس نہیں آئی جو کہ زبان کی جڑ سے آنی تھی, یعنی پورے منہ میں جو بھر کر ادا ہونے والی تھی. تش کرو رو یا رو لکم, اسی طرح سے وازرتن زیرتن, اس طریقے سے وزر اخرا, رائٹ, تو یہاں آپ کی کمی تھی تھوڑی ہیوینس کے اندر. پھر یہ کہ یہاں پر جو ورڈ تھا نا وہ ان تش کو رو یا لکم, رائٹ, یب بہو, تو بہ کی زبر کو آپ لمبا نہیں کریں گے, یب بہو اس طرح نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے یب بہو لکم, جلدی آپ اس کے اوپر سے موو آن کر جائیں گے. تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں. باقی بھی کچھ جگہوں پہ تھوڑا سا جیسے آپ کے لیے تھوڑا سا جرکی آواز ہو وہ نہیں ہونی چاہیے. جیسے اگر میں کہوں فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, یعنی کہ بیچ میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے منی پوز یا جرکی جرکی سی آ رہی ہے, تو وہ چیز نہیں. پریکٹس انشاءاللہ کریں. آئی انڈرسٹینڈ کہ مائک پر آنے کا ایک وہ ہوتا ہے, آپ کوشش کریں اسی لیے کہ سب لوگ جتنے بھی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مائک پر نہیں ہوتی ہماری صحیح تلاوت, کم مور آفن آن مائک. اور چونکہ مطلب آئی ہیو بین اے اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, الحمد للہ, تو ہوتا ہے شروع میں اسٹارٹنگ میں ایسا لگتا ہے کہ آپ جب کسی ٹیچر سے پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ بار بار کرتے جاتے ہیں تو آپ کی وہ چیز پہ نارمل ہو جاتی ہے نا. اور آپ پریکٹس کریں تو جو پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں آپ اس کے اوپر اوور کوشش ہوگی, یعنی کہ آپ دھیان رکھتے ہیں تو پھر آپ ان شاء اللہ اس چیز کو اوور کم کر جائیں گے. کہ پھر جو آپ کو لگے کہ اچھا نہیں یہ مجھ سے ہو نہیں رہا, ان شاء اللہ دیٹ وڈ بی فائن, کر لیں گے آپ. ٹھیک ہے, سو ڈونٹ وری, ہو جاتا ہے شروع میں, لیکن لیٹر آن جسٹ کیپ گوئنگ. بات ساری یہ ہے کہ کرتے رہے کام تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کر لیں گے, آپ لوگ کر ہی رہے ہیں. سو دس از اٹ. ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ حمزہ کو اور کلیئر کریں, فَيُنَبِّئُكُمْ, یعنی یہاں پہ تھا ایسے جیسے فَيُنَبِّئُكُمْ, اس طرح سے الف کی طرح کی آواز ہی بہت سافٹ تھی, حمزہ از اسٹرانگ لیٹر. ٹھیک ہے, سو آج کے لیے اتنا ہی ہے ان شاء اللہ. نیکسٹ سسٹر آپ مائک لیں تو آپ نیکسٹ آئے نمبر 8 ریڈ کریں. Yes. Jazakumullah khairan kathir. Theek. I think maybe your sister ke saath mic ka issue hai ya internet ka issue hai. Behal. So I think ki Hamish ko yahi pe inshallah wind up kar dete hain. Right? Theek hai. So we just end the class. Final note yahi ki please try to practice. Theek hai? Because jab aap practice karte hain na to practice بس یوں سمجھے اگر جتنی ابھی کر رہے ہیں اس سے زیادہ کرنا ہے پھر ٹھیک ہے سو دیٹ یو امپروو ان شاء اللہ آپ خود اپنی اپنی ریسائٹیشن میں دیکھیں گے کہ بہت اچھا امپروو اور زیادہ کریں گے ٹھیک ہے آپ سب میرے ساتھ ہیں نا یا گڈ
ادھر کیا
ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ سب اس طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق دیں جو ہم چاہتے ہیں یعنی جو سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں آمین سو دیٹ نیڈز ریئلی ہارڈ ورک ان شاء اللہ یہ کی دعا کرتے ہیں پھر آپ کو ان شاء اللہ واٹس ایپ کی جو آڈیوز ہیں انہیں میں کر دوں گی ٹھیک ہے سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جزاکم اللہ خیر سسٹر عائشہ بہت زیادہ آپ کا جزاک اللہ ماشاء اللہ دیکھیں یہ جس کو اب ایک سسٹر کو بتایا گیا نا دیکھیں میں ابھی ان کی مائک لینے سے پہلے یہ بات ہماری ہو رہی تھی کہ کامن جو مسٹیکس آپ کی آ رہی ہے وہ ہیوی لیٹرس پہ نا ہیوی لیٹرس پہ ورک کریں ٹھیک ہے ابھی میں نے ادھر مینشن کیا تھا کافی ہیں جس آپ لے سکتے ہیں جیسے سسٹر تحریمہ کا بھی آپ کو مل جائے گا ابھی کاری خدافی کا میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے وہ آپ کہیں سے بھی ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے ماشاء اللہ کرواتے ہیں تھری ٹائمس والا میرا تلاوت ان کی سیو ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے مین چیز جو سبھی میں بات کر رہی تھی جب آپ ریکارڈ کریں نا خود بھی سنیں وائس ریکارڈ میں ریکارڈ کریں اس کو سنیں کہ کہاں پہ ہیونیس کام ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے یہ نہیں دیکھیں اگر آپ کو مخارج کا تھوڑا سا پتا ہے ٹھیک ہے بالکل ہم ایگزیکٹ اپنی مسٹیک جو ہے فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی سی ہمیں پتا چل جائے گا یہاں پہ ہماری کمی جتنے زیادہ آپ اچھے لسنر ہوں گے نا اتنے زیادہ پک کرنے والے ہوں گے تو یہ لازمن آپ نے ان مسٹیک پہ صرف ایک نہ لیں کیونکہ یہ سب ہی کامن مسٹیک جیسے ابھی سراشا نے مینشن کیا اس کو کہیں گے ان شاء اللہ یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی تفسیر لیسن 236 ہے سورہ زخرف آیت 1 سے 35 تک ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اسٹریچ میں کریں گے اس کے بعد ریکہ ریکہ کے بعد بریک اور تجوید اور ان شاء اللہ تعالیٰ کتاب و زکات جزاکم اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 236 ایت نمبر 1 سے 35 سورۃ الزخرف لیسن نمبر 236 ایت نمبر 1 to 35 سورۃ الزخرف
پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے انہیں آیت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سات نام اللہ کے جو مہربان رحم فرمانے والا ہے حامیم حامیم والکتاب مبین قسم ہے واضح کتاب کی انا بے شک ہم نے جعلناہو بنایا ہم نے اس کو قرآنن قرآن عربی جن عربی لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی ام الکتاب ام الکتاب میں ہے ام کا روٹ ہے حمزہ میم میم لدینا ہمارے پاس. لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, البتہ بلند ہے, حکمت سے لبریز ہے. اَفَنَدْرِبُ, کیا بھلا ہم چھوڑ دیں. دعات رو با روٹ ہے ندریبو کا. انکم الذکر, تم سے ذکر کرنا. صفحن, درگزر کرتے ہوئے, یعنی اعراض کرنے کی وجہ سے. ان کنتم, کہ ہو تم. قومن, ایک قوم. مصرفین, حد سے بھرنے والی. سین رافع. وکم ارسلنا, اور کتنے ہی بھیجے ہم نے. من نبی جن, نبیوں میں سے. فی الاولین, پہلوں میں. حمزہ واو لام. وما یأتیہم, اور نہیں آیا ان کے پاس. من نبی جن, کوئی نبی. الا کانو, مگر وہ تھے. بھی ساتھ اس کے. یستہزئون, مذاق اڑاتے. حمزہ زا حمزہ. فأہلکنا, بس ہلاک کر دیا ہم نے. اشد منہم, سب سے طاقتور کو ان میں سے. شین دال دال روٹ ہے اشد کا. بطشن, پکڑ میں. باتوئے شین. ومدا, اور گزر چکی. مثل الاولین, مثال پہلوں کی. ولئن سألتهم, اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے. من خلق السماوات, کس نے پیدا کیا آسمانوں کو. والارض, اور زمین کو. ليقولن, البتہ وہ ضرور کہیں گے. خلقهن, پیدا کیا ان کو. العزیز العلیم, زبردست غالب علم والے نے. الذی, جس نے. جعل, بنایا. لکم الارض, تمہارے لیے زمین کو. مہدن, گہوارا یعنی پنگھوڑا. میم حادال. وجعل لکم, اور بنائے تمہارے لیے. فیہا, اس میں. سبلن, راستے. لعلکم تحتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. والذی, اور وہی ذات ہے جس نے. نزل, نازل کیا. من السماء, آسمان سے. ما ان, پانی. بقدر, سات اندازے کے. فانشرنا بھی, پھر زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کے. نون شین را روٹ ہے. بلدتم میتن, مردہ زمین کو. نون شین را, اور بلدہ کا روٹ ہے با لام دال. میتن کا روٹ ہے میم واو تا. کزا لکا, اسی طرح. تخرجون, تم نکالے جاؤ گے. والذی اور وہ ذات خلق الازواج جس نے بنائے جوڑے کلہا سارے کے سارے وجعلہ اور اس نے بنایا لکم تمہارے لیے من الفل کی کشتیوں میں سے فا لام کا فروٹ ہے ولنامی اور مویشیوں میں سے ما ترکبون جو تم سواری کرتے ہو را کاف با لتستو تاکہ تم چڑھ بیٹھو سین واؤ یا روٹ ہے علی ظہورہ ان کی پشتوں پر ثم تذکرو پھر تم یاد کرو نعمت ربکم اپنے رب کی نعمت کو اذا استویتم جب سوار ہو تم علیہ اس پر وتقولوا اور تم کہو سبحان الذی پاک ہے وہ ذات سخر لنا جس نے مسخر کیا ہمارے لیے سین خارو ہذا اس کو وما کننا اور نہ تھے ہم لہو اس کے لیے مقرنین قابو میں لانے والے قاف را نون روٹ ہے وَإِنَّا اور بے شک ہم إِلَى رَبِّنَا اپنے رب کی طرف لَمُنْقَلِبُونَ البتہ پلٹنے والے ہیں وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا دیا لہو اس کے لیے من عبادہی اس کے بندوں میں سے جز ان ایک حصہ جیم زا حمزہ روٹ ہے ان الانسان بے شک انسان لکفور مبین البتہ نہ شکرہ ہے کھلم کھلا ام اتخذ یا اس نے انتخاب کر لی مما یخلقو اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے بناتن بیٹیاں و اسفاکم اور چن لیا تم کو سین فا و بالبنین سات بیٹوں کے وَإِذَا بُشِّرَ حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو بما سات اس کے جو ضرب للرحمانی اس نے بیان کیا رحمان کے لیے مثلا مثال ذلہ ہو جاتا ہے زوئے لام لام وجہو اس کا چہرہ واو جیم ہا مسودن سیاہ سین واو دال وہو قزیم اور وہ غم کے گھونٹ پینے والا ہوتا ہے کاف زوئے میم اومن کیا بھلا جو یونشعو پالا جاتا ہے نون شین حمزہ فی الحلیتی زیورات میں حالام یا وہوا اور وہ فی الحسامی جھگڑے میں خاص وات میں غیر مبین غیر واضح ہو وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے الملائکتا فرشتوں کو الذین ان کو ہم وہ جو عباد الرحمانی بندے ہیں رحمان کے اناسن عورتیں یا بیٹیاں حمزہ نون سا اشہیدو کیا وہ گواہ تھے خلقہم ان کی تخلیق کے وقت ستکتبو ضرور لکھی جائے گی شہادتہم ان کی گواہی ویسلون اور وہ پوچھے جائیں گے وقالو اور وہ کہتے ہیں لو شاء الرحمن اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم نہ ہم عبادت کرتے ان کی ما لہم نہیں ان کے لیے بذالک ساتھ اس کے من علم کوئی علم انہم نہیں وہ الا یخرسون مگر اندازے لگاتے خاراسوات ام آتیناہم یا دی ہم نے ان کو کتاباً ایک کتاب من قبلی ہی اس سہلے فہم بھی تو وہ اس کو مستم سیکون پکڑ رہے ہیں میم سین کا فروٹ ہے بلکہ قالو انہوں نے کہا انا وجدنا بے شک ہم نے پایا ہم نے آبا انا اپنے آبا و اجداد کو علی امت ایک طریقے پر وَإِنَّا اور بے شک ہم علی آثارہم ان کے آثار پر یعنی نقش قدم مہتدون ہدایت یافتہ ہیں وکذالک اور اسی طرح ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے من قبلک آپ سے پہلے فی قریتن کسی بستی میں من نذیر کوئی ڈرانے والا الا مگر قالا کہا مترفوہا اس کے خوشحال لوگوں نے انا وجدنا بے شک ہم نے پایا آبا انا اپنے باپ دادا کو علی امت ایک طریقے پر, و انا اور بے شک, ہم علی آثارہم ان کے نقش قدم پر, مقتدون پیروی کرنے والے ہیں. قاف دال میم روٹ ہے. قال اس نے کہا یعنی نبی نے, اولو کیا بھلا اگر, جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس, بیہدا زیادہ ہدایت والا, مما اس میں سے جو, وجد تم پایا تم نے, علیہ آباءکم اس پر اپنے آبا و اجداد کو, قالو انہوں نے کہا, انا بے شک ہم, بما ارسل تم ست اس کے جو بھیجے گئے تھے تم, بھی سات اس کے, کافرون انکار کرنے والے ہیں, فانتقمنا منہم پس انتقام لیا ہم نے ان سے, فانظر تو دیکھو, کیف کانا کس طرح ہوا, عاقبت انجام, المکذبین چھٹلانے والوں کا, عین قاف با. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا, ابراہیمو ابراہیم نے, لی ابی ہی اپنے والد سے, و قومی ہی اور اپنی قوم سے, اننی بے شک میں, برا ام بیزار ہوں, بارا حمزہ اس کا روٹ ہے, من ما تعبدون اس سے جو تم عبادت کرتے ہو, اللذی مگر وہ ذات, فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو, فإنہ تو بے شک وہ, سیہدین ان قریب رہنمائی کرے گی میری, وجعلہا اور اس نے بنا دیا اس کو, کلمتم باقیہ ایک بات باقی رہنے والی, با قاف یا روٹ ہے باقیہ کا, فی میں, عقیبی ہی اس کی اولاد میں یعنی اس کے پیچھے والوں میں, عین قاف باروٹ ہے, لعلکم شاید کہ وہ, یرجعون وہ لوٹ آئیں, بل متعتو بلکہ میں نے سامان زندگی دیا, میم تا عین روٹ ہے, ہا اولائی ان لوگوں کو, وآباءہم اور ان کے آبا و اجداد کو, حتی یہاں تک کہ, جاءہم الحق آ گیا ان کے پاس حق, ورسول مبین اور رسول کھول کر بیان کرنے والا, ولما اور جب, جاءہم الحق کو آ گیا ان کے پاس حق, قالو انہوں نے کہا, ہذا سحر یہ جادو ہے, سین ہا را, وإنا اور بے شک ہم, بھی کافرون اس کا انکار کرنے والے ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا لولا نزلہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ہذا القرآن یہ قرآن علی رجل اوپر کسی شخص کے من القریتین دو بستیوں میں سے قافرا یا روٹ ہے قریتین کا عظیم بڑی عظیم عظمت والے یعنی بڑے کون دو شخص اہم یقسمونا کیا وہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں قاف سین میم روٹ ہے رحمت ربی کا رحمت تیرے رب کی نحن قسمنا ہم نے تقسیم کی قاف سین میم بینہم ان کے درمیان معیشتہم ان کی معیشت عین یا شین فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں ورفعنا اور ہم نے بلند کیا رافعین بعدہم ان میں سے بعض کو فوق بعد بعض پر درجات درجوں میں لیتخذا تاکہ بنائے بعدہم ان میں سے بعض بعدن سخریہ بعض کو خدمت کار تابع سین خا را ورحمت ربی کا اور رحمت تیرے رب کی خیرون بہتر ہے مما ہر اس چیز سے یجمعون جو وہ جمع کر رہے ہیں ولولا اور اگر نہ ہوتی یہ بات ان یکون الناس کہ ہو جائیں گے لوگ امت واحدہ ایک ہی امت لجعلنا البتہ ہم کر دیں لمن یکفرو واسطے اس کے جو کفر کرتا ہے بالرحمانی رحمان کے ساتھ لبیوتہم ان کے گھروں کے لیے سقفن چھتے سین قاف من فضت چاندی سے و معارج اور سیڑھیاں عین را چین علیہا ان پر یسہرون وہ چڑھتے ہوں زہرا ولی بیوتہم اور ان کے گھروں کے لیے با یاتا اب وا بند دروازے و سرورن اور تخت سین را را علیہا اس پر یتکیون وہ تکیہ لگاتے ہوں و زخرفن اور سونے کے یہ روائی ہے اس کے چار روٹس ہیں ز خ ر ف زخرف و ان کلو اور بے شک سب ذالک یہ لما اگرچہ متاع الحیات دنیا سامان ہے دنیا کی زندگی کا والآخرت اور آخرت عند ربک تیرے رب کے ہاں للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے. چلیے تلاوت سنیں گے ان آیات کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم
حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم افنضرب عنکم الذکر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما أتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 236 آیت نمبر 1-35 سورة الزخرف لیسن نمبر 236 آیت نمبر 1-35 سورة الزخرف چند باتیں سورت کے بارے میں سورت زخرف ترتیب کے اعتبار سے 43 یعنی 43 نمبر کی سورت ہے اس کا نام اسی سورت کے آیت نمبر 35 میں آتا ہے زخرف کیا ہوتا ہے اس کو وہاں دیکھیں گے ابھی صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ملما کو کہتے ہیں جس کو ہماری زبان میں پلیٹنگ کرنا کہتے ہیں پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں آٹھویں پارے کی شروع کی آیات میں زخرف القولی غرورا کہ زخرف علین کی باتیں ہوتی ہیں سورۃ زخرف مکی سورت ہے اس کی ایک آیت وس المن ارسلنا کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے روایت یہ تک آتا ہے کہ یہ سورت معراج کے موقع پہ نازل ہوئی تھی سورت کا انداز بتاتا ہے کہ پچھلی سورتوں ہی کے دور میں یہ سورت نازل ہوئی تھی خاص طور پہ کچھ چیزیں جو اس سورت میں ہمیں دکھیں گی سب سے پہلا پیغام جو اس سورت کا ہے کہ اگر محسن کے احسان کا شکریہ ادا نہ کیا جائے نہ شکری سرکشی کی جائے تو محسن اپنے احسان کا سلسلہ بند کر دیتا ہے یہ ہم اس صورت میں بنیادی طور پہ دیکھیں گے پچھلی قوموں کے حالات کے ساتھ بھی اور مکہ والوں کی خاص طور پہ وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ان کے سامنے آئیں کہ اللہ نے کیسے پھر ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور ان کو اس ہدایت سے دور کر دیا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ملی تھی دوسرا ایک بنیادی مضمون اس صورت کا کیا ہے کہ جب تم خود مانتے ہو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اندھے بہرے بتوں کے سامنے کیوں بیٹھتے ہو کیوں پوچھتے ہو ان کو کیا یہ حماقت نہیں یعنی آپ اس میں بت پرستی کے رد کی کچھ مثالیں دیکھیں گے تیسری چیز اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کا بیان ملے گا کہ خوشی سے کوئی کام کرتا ہے یا نہ خوشی سے کرتا ہے اس میں فرق کیا ہے تیسرا مضمون اس سورت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگا ہوا الزام کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں چنے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ پھر بڑے بڑے گروہ اور جتھے کیوں نہیں اور مکہ کے دو بڑے لوگوں کی بات کہی جاتی تھی وہ آیت بھی ہم اس سورت میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہری کامیابیوں کو کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں بناتا اور چوتھی چیز اس سورت میں عورت کے بارے میں مشرقین مکہ کے جو نظریات تھے اس کو بنیاد بناتے ہوئے بظاہر دیکھنے میں عیب نظر آنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی اور وصف کے طور پہ بیان کیا بہت ہی خوبصورت صورت ہے نام بھی زخرف ہے سجی سجائی صورت اور اس کے مضامین بھی کچھ اسی قسم کے ہیں مکہ کے لوگ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے ان کے خوبصورت بت بناتے عورتوں والے چمکتے دمکتے کپڑے پہناتے زیورات بناتے پھر اس کے بعد ان کے آگے بیٹھ کر منتیں اور مرادیں مانگنے لگتے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی صورت میں ٹچ کیا ہے کہ تمہیں عقل نہیں اپنی عورتوں کو تو تم پاؤں کی جوتی کہتے ہو اور فرشتوں کو تم خدا کی بیٹیاں بنا کے پوچھتے ہو. تو دیکھتے ہیں سورت کے اندر مضامین کو ساتھ ساتھ لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہیں, مسلسل سورات ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں, اس پہ بات ہم پیچھے کر چکے. والکتاب المبین, قسم ہے اس کتاب مبین کی. وہ قسمیہ ہے اور مبین ابانا یبین سے باب افعال میں اسم فاعل ہے, یعنی بیان کرنے والی. یہ لفظ لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی, یعنی یہ کتاب خود بھی واضح ہے اور واضح کرتی بھی. اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد حقیقت میں زندگی کے بہت سارے مسئلے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں, اور کئی چیزوں کا حل جو ہمیں دنیا میں کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا, یہ کتاب جو ہے ہمیں اس کے اندر رہنمائی کرتی ہے. ایک اور چیز, کتاب مبین کس رنگ میں ہے, کہ یہ کتاب حق اور باطل کا فرق بتاتی ہے. اس کتاب کو پڑھنے والوں کی ایک اپنی سوچ ہو جاتی ہے, وہ تعصبات سے نکل آتے ہیں, معاشرے کے رسم و رواج, خاندان, برادری کی جکڑ بندیوں سے اپنے آپ کو بالکل آزاد کر لیتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ واقعی جو بات ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کے بعد ملی وہ ہمیں کسی دوسرے نے نہیں بتائی. پھر اگلی اس کتاب کی خوبی, اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی زبان میں, یعنی عربی زبان کا قرآن بنا کر پیش کیا گیا, کیونکہ یہ زبان دنیا کی فصیح ترین زبان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مخاطب جو تھے وہ عرب تھے. اس زبان کے اندر کلام نازل کرنا اس کی خوبی کو اور زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے کہ کتنی پیاری کتاب ہے کہ جو عرب لوگ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. انگلش میں قرآن ہوتا تو عربوں کو چار دفعہ یہ چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہ اللہ تعالیٰ کو پڑتی کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک ہو تو کوئی اور لے آؤ. انہی کی زبان کا کلام, انہی کی ڈکشنری, انہی کے الفاظ, لیکن پھر بھی وہ اس کو نہ بنا سکے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا, کیونکہ وہ بھی تو تم ہی تھے. تو ایسے لوگ جو ہیں اس کتاب کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیں. اترا کیوں ہے یا اتارا کیوں گیا؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو, سمجھو, غور کرو, فکر کرو. دیکھو یہ کتاب چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آئی, عقل استعمال کرنے کے لیے آئی. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو عقل کے ساتھ پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں. بے عقلی کے ساتھ اس کے پڑھنے کے مظاہرے آپ دیکھیں گے. کسی نے بات ذکر کی کہ کوئی فوت ہوا, انہوں نے کہا کہ آپ درس رکھ لیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم سادے قرآن پڑھ رہے ہیں اور 8 قرآن ہو گئے ہیں ماشاءاللہ مرنے والے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جنہوں نے پڑھے ہیں ٹھیک پڑھے ہوں گے؟ یہ نہیں پتا. میں کہتی ہوں باہر کو چھوڑ دے, صرف قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی محفل میں آ کے صرف تھوڑا تھوڑا قرآن لوگوں کا سنیں, پھر سوچیں کہ جب بھی کہیں مرنے والوں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے یہی لوگ جاتے ہیں نا. ہماری سوسائٹی کے تو لوگ ہیں نا, ہمارے جیسے, جنہوں نے ہو سکتا ہے کبھی خا اور خا کے فرق کو نہیں دیکھا. کتنے پڑھے یہ چھوڑ دیجئے, یہ بتائیں کہ اتنوں کا ثواب جمع ہوا کہ اتنوں کا گناہ جمع ہو گیا. تو تعقلون, عقل سے اس کتاب کو عقل سے دیکھو, یہ تمہارے شعور کو, تمہارے انٹلیکٹ کو ابھارتی ہے. اس کے مطلب کو سمجھو, اس پہ غور کرو. کہاں تھی یہ پہلے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, اور بے شک یہ قرآن ہمارے پاس لوہے محفوظ میں ثبت ہے, اونچی شان والا حکمت سے لبریز ہے. یہاں ام الکتاب سے مراد لوہے محفوظ ہے. قرآن پاک کی عظمت اور اس کے شرف کا بیان ہے. ملاء الاعلیٰ میں جو اس کو حاصل ہے, زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت سے اتارا. فی لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح کی بات کر کے پیش کیا گیا. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جو اوریجنل فارم میں رکھا وہ لوہے محفوظ میں رکھا تھا. پیچھے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ اصل میں لوہے محفوظ میں ہے, ہمارے پاس جو ہے یہ کاپی ہے. فوٹو کاپی جیسے ہوتی ہے نا, ایک اوریجنل نسخہ ہوتا ہے, کوئی مسودہ ہوتا ہے جس کو کہیں نہ کہیں چھپا دیا جاتا ہے, رکھ دیا جاتا ہے, اور پھر اس کی کاپیز چھپتی جاتی ہیں, ختم ہوتی ہیں, پھر اور چھپوا لی جاتی ہیں, لیکن اصل نسخے کو نہیں چھیڑا جاتا. کیونکہ وہ کرائیٹیرین ہوتا ہے اس بات کا کہ بعد میں اگر کسی نے اس کتاب میں سے کچھ کم کیا یا کچھ زیادہ کیا تو اس کو وہ لے سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے نہ صرف اس دنیا پہ ایک دوسرے کے نسخوں کو ملا کر دیکھنا کہ یہ صحیح ہے، بالکل اس کے مطابق ہے، اس کے انتظامات موجود ہیں بلکہ آسمان پہ بھی موجود ہیں. کوئی اس دنیا کے سارے قرآنوں کو جمع کر کے لے جائے اور لوح محفوظ میں موجود نسخے کو دیکھ لے، پھر پوچھ لے کہ بتاؤ کہ یہ وہی ہے، تو اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ اوریجنل کاپی ہی کے جیسا. یہ ہے اس کتاب کا علیٰن حکیم ہونا. کتنی اونچی شان ہے اس کتاب کی، کتنی حکمت ہے اس کتاب کی. اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے اس کتاب کو بھیجا، کتنے پیار سے اس کو بنایا. لوگ جتنی مرضی اس کی مختلف باتیں پیش کریں، لیکن اصل کتاب کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہ خوبصورت طریقے سے تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کیا. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے جس کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو دوسروں کی رینج میں نہیں دیتے. مثلاً آپ کے پاس گھر میں کوئی بڑی قیمتی چیز ہو، آپ اپنے بچوں کو نہیں دیتے. الماریوں میں رکھیں گے، لاکرز میں رکھیں گے. کچھ چیزیں صرف ڈاکیومینٹس کی صورت میں دور دور رکھی جاتی ہیں، ہاتھوں میں بھی نہ پڑی رہے، کیونکہ وہ ڈاکیومینٹ ہی کیا ہوا جو سب کے ہاتھوں میں آ گیا؟ وہ سیکریسی کیا ہوئی کہ جس کو آپ نے سب کے بیچ میں کھول دیا؟ لہذا اس کتاب کا بھی اگر صرف ہولینس دیکھی جاتی، غور سے سننے کی بات ہے، اگر یہ کتاب صرف سیکھ ہوتا، ہولی ہوتی یہ کتاب، تو اللہ بندوں کے ہاتھ میں نہ دیتا. دور آسمان پہ اس کی آیتیں لکھی ہوئی دکھتی اور ہم پڑھ کے چومتے رہتے اور اس کی برکتوں میں چلتے رہتے. اللہ نے بچے بچے کے ہاتھ میں یہ کتاب رکھی، چھوٹی چھوٹی زبانیں اس کتاب کو پڑھتی ہیں، اس کے باوجود یہ کتاب نہیں بدلی. ہے نا اس کا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے لاتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کا ہم نے اس کتاب کو آسان کیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اصل میں پروپیگنڈے بہت تھے. اس کتاب کے کھلتے ہی چاروں طرف لوگ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ جو حالات تھے اسی پہ یہ آیتیں نازل ہوئی جا رہی ہیں کہ آپ ان کے جھٹلانے سے بھلا اس کتاب کو کم اہمیت دیں گے؟ نہیں. اَفَنَدْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اِن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم روک لیں گے تم سے اس ذکر کو ناراض ہو کر اس وجہ سے کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اتنا خوبصورت ایک جملہ ہے کہ اس کے مختلف معنی ہم سمجھیں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کیا بات کرتے ہیں. پہلا اس کا معنی کیا ملتا ہے کہ جو کہ تم بڑے گناہوں میں مبتلا ہو، انہی پر اصرار کرتے ہو، تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ ایک یہ معنی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ اپنے بچے کو کوئی بات سمجھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سن کے نہیں لیتا، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا تم نہیں مانتے تو کیا میں تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دوں؟ تم نہیں یہ کام کرتے تو میں تمہیں کہنا چھوڑ دوں؟ تم نماز نہیں پڑھتے تو بھلا میں تمہیں نماز پڑھنا اس سے روک دوں؟ یہ ایک معنی ہے. اور یہاں جو لفظ ہے نا ندریب انکم، دربا کا لفظ پیچھے بھی ہم نے دیکھا، دربا خالی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے مارنا، ضرب، ضرب کلیم اردو میں بھی آتا ہے. دوربا کے بعد فی آ جائے، دوربا فی و درب تم فی سبیل اللہ، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تو دوربا کے بعد فی آئے تو سفر کرنے کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی انسان پاؤں مارتا ہے زمین کے اوپر. اور جب دوربا کے بعد ان آ جائے جیسے کہ یہاں ہے اف ندریب ان، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. ہم تمہاری اس بات پہ کہ تمہیں یہ کتاب اچھی نہیں لگتی، تمہاری خواہشات پہ رکاوٹ ڈالتی ہے، تمہارے خود ساختہ عقیدوں کو یہ پروموٹ نہیں کرتی، تو کیا ہم یہ باتیں اب کرنا چھوڑ دیں؟ تمہاری مخالفت کے ڈر میں ہم یہ چھوڑ دیں؟ یہ ایک معنی ہوا. دوسرا معنی کیا ہے؟ تمہارے کفر اور اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے اور تم سے درگزر کر لیں گے. یعنی دربا ان سے مراد پھر وہاں ہوگا درگزر، یعنی تم جو مرضی کرتے رہو ہم تمہیں جنت کی خوشخبریاں دیتے رہے. آج بہت سارے لوگ یہی دین پیش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے رہو، دیکھنا ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے اور سب کو معاف کر دینا. تو پھر ایک آیت بڑی تھی قرآن میں کہ لوگوں جو مرضی کرو، عیش کر لو، موج کرو، مرتے جنت مل جائے گی. 6666 آیتوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. تو مطلب کیا ہے کہ کیا تم سمجھتے تم موجیں کرو، تم مستیاں کرو، تم خواہشات پوری کرو اور ہم تم سے صرف درگزر ہی کریں؟ ہمارا کوئی کام انتقام لینا اور تمہارے معاملات کی پوچھ گچھ کرنا نہیں ہے. تیسرا ایک معنی یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں، کسی چیز کا تمہیں حکم نہ دیں نہ منع کریں، یعنی بغیر کوئی حکم دیے یا کسی چیز سے روکے ہی ہلاک کر دیں۔ ہماری تو یہ عادت نہیں ہے کہ کرنے کو کہیں کچھ نہ اور نہ کرنے پہ پھر پکڑ لیں تم کو، ہم ایسا نہیں کرتے۔ چوتھا اس کا معنی کیا ہے کہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو، تو کیا اب اس ڈر سے ہم قرآن نازل کرنا چھوڑ دیں؟ انزال قرآن کا چھوڑ دیں، یہ سارے معنی آپ دیکھیں تو اس ایک جملے کے مطابق بالکل فٹ ہوتے ہیں۔ اس آیت سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ مبلغ کو مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سرکشیوں میں نافرمانیوں میں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کی بات بتانے والے کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، تو اس کو مایوس ہو کر کوئی فتویٰ دے کر چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ مطلب استاد لگتا ہے کہ شاگرد کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، کوئی ان کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی یا ان کے اندر کوئی سدھار نہیں پیدا ہو رہا، تو پھر وہ یہ نہ کہہ دے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر اب میں نہیں تم کو پڑھاتا۔ نہیں، پیوستہ رکھ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ جو درخت جڑوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہرے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی پریشر میں نہیں آتے۔ یہاں سے آپ ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو حق والے ہوتے ہیں نا وہ نتائج اورینٹیڈ نہیں ہوتے۔ نبی اگر صرف نتیجوں کو دیکھ رہے ہوتے نا تو 950 سال چھوڑ دیجئے، 950 سال بھی تبلیغ نہ کرتے، جا چکے ہوتے۔ نتائج کو نہیں دیکھتے تھے نبی، وہ فرض کو دیکھتے تھے۔ دیکھیے کہ ایک پوسٹ مین ہے نا، اس کا کام کیا ہے کہ اس نے ڈیلیور کرنی ہے پوسٹ، ہر ایک کے گھر کے پوسٹ باکس میں ڈال جائے گا، اس کے بعد کوئی لے کوئی کھولے، وہیں پڑا رہے 2 مہینے تک اس کی بلا سے، وہ کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں الا یہ کہ وہ خط واپس پلٹنے آ جائیں، کچھ ہو جائیں تو ایکشن لیا جائے گا۔ تو حق بات کہنے والے کو لوگوں کے رویوں کا تابع نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کا سٹائل من چاہا کر چکے ہوتے ہیں، انجوائمنٹ کو لائف سٹائل کرنے والے لوگ، رسولوں کی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، خوف آتا ہے ان کو۔ تو ایسے لوگوں کی کہانیاں بگلی 2-3 آیات میں ہیں، وَقَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے بکثرت بھیجے ہیں کئی نبی پہلے لوگوں میں بھی۔ یعنی اے نبی آپ غم نہ کریں، آپ کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں نامعقول قسم کا رویہ، یہ سراسر غیر انسانی رویہ جو ہے ان کا، یہ کوئی نرالی بات نہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ اسی قسم کا برتاؤ کیا تھا، اور یہاں کم جو ہے سوال نہیں ہے، یعنی آپ کہہ سکتے کہ استفہامیہ نہیں خبریہ ہے، خبر دی جا رہی ہے، یعنی ہاؤ مینی ٹائمز اٹ ہیپنڈ، کئی بار ایسا ہوا۔ کیا؟ ما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، جب کبھی ان کے پاس کوئی نبی آتا تو یہ کفار اس کا مذاق اڑاتے، یعنی نبیوں کا استہزاء یا ایمان والوں کا دین والوں کا مذاق اڑانا، یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ لوگ اپنی خواہشوں کی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے اپنے کام کرنے میں، جب کوئی نبی سچی بات پیش کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ سٹائل نہیں چلے گا، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کل بھی مذاق اڑاتے تھے، آج بھی اڑاتے ہیں۔ کل چونکہ دور تھا سیدھا سادہ، تو سیدھے سادے طریقے سے مذاق اڑایا جاتا تھا، آج ذرا دور ہو گیا فیشنیبل۔ آج نبیوں کا مذاق کیسے؟ نبیوں کے کارٹون بنتے ہیں، نبیوں پہ فلمیں بنتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو خاص طور پہ دین کی طرف آنے والے ماں باپ کو پیش آتا ہے، اور وہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ بچے ہم ان کو فلمیں سے روکنا چاہتے ہیں، کارٹون دیکھنے سے روکنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ کہتے ہیں اچھا آپ ایسا کریں، ان کے لیے اسلامک ویڈیوز لے لیں، اسلامک آڈیوز لے لیں۔ اب وہ ہوتا کیا کہ وہ جب ویڈیو کے عادی ہیں، کیونکہ بچوں کو گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھنے کی عادت ہے، وہ ویڈیو لے جاتے ہیں، ویڈیو ہے اسلام کی، کسی نے بنائی نبیوں کے نام پہ، موسیٰ کے نام پہ، اب جا کے وہ فلمیں بچے دیکھتے ہیں۔ ہوتا کیا، آپ کو پتا کہ کئی ایسی ویڈیوز عام کی گئی ہیں اس وقت، یہاں میں نے اتنا یہ چیزیں نہیں دیکھی، لیکن امریکہ میں تو پانی کی طرح یہ چیزیں باہر بکتی بھی ہیں اور لوگ لیتے دیتے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے نام پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، بظاہر لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے بچوں کو نبیوں کی کہانیاں پتہ چلتی ہیں، لیکن اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکنیز پہنے ہوئے دکھایا گیا، فراک پہنے ہوئے دکھایا گیا، اور کارٹون کی شکل میں دکھایا گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ذرا موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک طرف کریں، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے باپ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے کارٹون بنا کے ان کی فلم آپ کے بچوں کو دکھائی جائے، آپ کے دادا کا کارٹون، آپ کے سسر کا کارٹون بنایا جائے، کیا نبیوں کی ہولینس باقی رہے گی جب آپ ان کو ناچتے پھدکتے اور ہر فلم ایس بھی ہوتا ہے، یہ کارٹونوں کی حد تک ہوتا ہے، کیا کارٹون دیکھ کر نبیوں سے ان کو محبت ہوگی یا وہ ان کو بھی ایک ہیرو بنا لیں گے، آئیڈل بنا لیں گے؟ یاد رکھیے، فلمیں دیکھنے سے لوگ کبھی مسلمان نہیں ہوتے. فلمیں دیکھ کر اگر دین آتا ہو نا تو سب سے پہلے وہ لوگ دین پہ آ جائیں جن لوگوں کو کردار دیے جاتے ہیں، ان کے گندے کردار. آپ دیکھیے کہ جو اداکار ہوتے ہیں، ایون کچھ فلمیں اچھے موضوعات پہ بنی، مثلا ایک میسج فلم ہے جو اسلام کی ہسٹری پہ بنی. میں اپنی دل کی بات کر رہی ہوں، میں کسی کا فتویٰ نہیں دے رہی، نہ آپ کو کہہ رہی ہوں حرام ہے یا حلال ہے، یہ کوئی فتویٰ سینٹر نہیں ہے. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو دل لگی کی بات ہے، کہ جب ہم بچوں کو اس طرح سے میوزک عادی کر دیتے ہیں دین کے نام پہ، تو آپ بتائیں آپ ان کو کس میوزک سے روکیں گے؟ آپ ایسی فلمیں دکھاتے ہیں کارٹونز میں جس میں پکچرائز کیے گئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اور کیا آپ سے مانگیں گے؟ وہ کہیں گے بچپن میں امی ابو ہمیں مذہبی گانے سناتے تھے، مذہبی فلمیں دکھاتے تھے، بڑے ہو کے ہم یہ کر رہے ہیں. ایک حد تک صرف ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے، کبھی کبھی آٹے میں نمک کے برابر آپ اس طرح کی چیزیں نشید ہوتے ہیں جس میں میوزک نہیں ہے، کوئی لفظ برے نہیں ہے، بچوں کا ٹیسٹ ریدھمز رائمز کی طرح ان کو سنانا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے. آپ اسلامک نظمیں سانگ سنوا سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں کہ بچے قرآن چھو�ڑ کے وہ سنانے لگے. ٹیسٹ چھوٹے بچوں کا بنائیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو ڈیولپ کریں. میں اس کو کیسے سمجھوں؟ وہ چھوٹا بچہ نا جس کو عقل نہیں، بس ایک دو سال کا بچہ بچی ہے، آپ اس کو متاثر کرنے کے لیے کوئی پوئم چلا دیتے ہیں، کوئی ہمٹی ڈمٹی جیسے چلاتے تھے، کوئی بات نہیں. تھوڑا بچے کا شعور بڑھے نا، تین سال، پھر اس کو سمجھیں بیٹا وہ قرآن سنتے ہیں، چلو آج یہ سنتے ہیں، پھر ایک قاری کی آواز کا، پھر تھوڑا دوسرا، پھر ہلکا ہلکا لے کے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرے. سات آٹھ سال کا بچہ قرآن کو یوں سنے جیسے کوئی گانوں کو سنتا ہے، یہ تو ہے بہتر. لیکن اگر آپ دس بارہ سال کے بچوں کو بھی ایسے کرداروں کے سامنے بٹھائیں، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو خود ہی ان کو عادت ڈالنے والی ہے، کہ یہ تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ کردار بنتے ہیں، اکثر نان مسلم ہی یہ فلمیں بناتے ہیں، تو اتنے گندے کردار جن کی زندگی میں کتنے سکینڈلز ہیں، کیا وہ نبی کا روپ دھار سکتے ہیں؟ نبی کا جسم چاہے وہ ان کا نہیں، لیکن کیا یہ چیزیں درست ہیں؟ پھر جو خود اس کردار کو پکچرائز کر رہے ہوتے ہیں، بعض فلمیں ایسی ہیں ان میں لوگوں کو نمازیں پڑھتے، اذانیں دیتے، وضو کرتے دکھایا گیا ہے، پھر وہ کیوں نہیں مسلمان ہوئے؟ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ فَحَلَقْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو جو ان سے زیادہ طاقتور تھے. وَمَدَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکا ہے حال پہلے لوگوں کا، نافرمان قوموں کا جو عبرتناک حشر ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس کو بیان کیا کہ جو سن لو، جو پڑھ لو، کوئی نئی بات نہیں تھی. خلاصہ کیا ہے آیت نمبر 1 سے 8 کا؟ کہ کسی کے مذاق اڑانے کا یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلا کہ اللہ مذاق اڑانے والوں کے ڈر سے وحی کا سلسلہ بند کر دے. چند لوگوں کی ہماری وجہ سے ہدایت کا سلسلہ اللہ نہیں روکتا. چند لوگ بدتمیزی کریں اور باقی لوگ بھی اس کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی ذات ایسا نہیں کرتی. اور یہی ایک بہترین اصول بھی ہے کہ ہدایت کا سلسلہ جاری رکھے. کسی میں آپ کفر دیکھیں، شرک دیکھیں، کرتے رہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو سمجھ دے گا اور ان کو بات پتہ چل جائے گی. اور یہ مکہ والے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑوں کو بھی پکڑ کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اشد منہم بطشن، ان کی پکڑ بڑی سخت تھی. یہ جو بطشن ہے نا، پکڑ، تھریٹننگ، سمجھے کہ جن کے ٹارچرز بڑے مشہور تھے، ہم سورت مومن آیت 82 میں بھی پڑھ چکے، کانو اکثر منہم و اشد قوہ، وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے اور قوت میں بھی زیادہ شدید تھے. اس کے بعد توحید کے کچھ دلائل ہیں، اور یہ وہی دلائل ہیں جو دل کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا پودا لگاتے ہیں اگر ان کو توجہ سے سنا جائے، شعور کے ساتھ سنا جائے. کچھ آیتیں ہوتی ہیں جو دماغ پہ جاتی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل پہ لی جاتی ہیں، اور یہ آیتیں دل پر لینے والی ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، ان سے بھی پوچھیں اور آج ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں، ليقولن خلقهن العزيز العليم، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے بہت بڑے زبردست سب کچھ جاننے والے نے. یہ کس چیز کا اقرار ہے؟ توحید ربوبیت کا، کہ یہ رب جو ہے اس دنیا کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور یہ بات سورت قصص کے شروع میں، جو 20ویں پارے کے شروع میں ہم نے کئی بار بڑی، امن خلق السماوات والارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کس نے یہ سب کچھ کیا، کس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے بنایا زمین کو گہوارا، وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اور بنا دیے تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. اتنی بڑی ذات، اس کی شان کبریائی، تم اس کے راستے کو روکنا چاہتے ہو؟ تم اسلام کی وہ شمع گل کرنے پہ ہو جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جلایا، تم اس پیغمبر اسلام کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ اتنے بڑے رب کے سامنے تم کر سکتے ہو یہ کام؟ اپنے تو لات منات عزا سے تم اتنا ڈرتے ہو، حبل کی جے کہتے ہوئے تمہاری زبانیں نہیں تھکتی. تم بتاؤ کہ اتنا جس رب سے لیتے ہو، اگر تم سے اس کے حقوق مانگ لیے گئے تو تم کیا جواب دو گے؟ اس نے زمین کو تمہارے لیے گود نہیں بنا رکھا؟ کس طرح ماں کی طرح یہ زمین تمہیں اپنے اوپر لیے پھرتی ہے اور تم اس پہ دن بناتے پھرتے ہو اور کوئی بھی تمہیں اس سے ہٹا نہیں سکتا. ایسی زمین، ایسا بچھونا جس میں قرار ہے، تم چلتے بھی ہو، کھڑے بھی ہوتے ہو، بیٹھتے بھی ہو، سوتے بھی ہو، ہلتے ہی نہیں. ٹرین میں صرف آپ یہ کام کر کے دیکھیں، کھڑے ہوں گے تو ایک دم گرنے لگیں گے، بیٹھتے ہیں تو مسلسل ہلتے ہیں، لیٹ بھی جائیں تو ڈر ہوتا ہے کہ سیٹ سے ہی نہ گر جائے. یہ زمین تو اس سے کئی گنا تیز چل رہی ہے، ٹرین کی سپیڈ کیا ہوگی؟ لیکن یہ زمین اگر اس طرح ہچکو لے کھائے، آپ دیکھیں کہ پھر گناہ کی لذت آ گئی، باقی تو پھر ہوگا. جھٹکے پڑے تو نشہ سارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس زمین کو بالکل ساؤنڈ پروف کیا. آپ کبھی رائڈس پہ بیٹھے تو وہ گھومتی ہیں تو اس میں سے اتنی گرگراہٹ کی آوازیں آتی ہیں کہ بندے کو خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ کیا تھوڑی سی سپیڈ ہوتی ہے. تو یہ زمین گھوم بھی رہی، یہ ہل بھی رہی، لیکن اس کے باوجود کتنی خاموشی ہے. پھر اس میں تمہارے لیے راستے سبولن ڈال دیے، سبیل کی جمع، کہ تم ان سارے راستوں سے گزرتے ہوئے دیکھو یہ کون سے راستے ہیں. اگر اس کا ظاہری معنی دیکھیں تو وہی راستے جو زمین میں ہمیں دکھتے ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یا سمندروں کے، دریاؤں کے کناروں پہ بنے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو شعور کے راستے سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ راستے ہیں جو تمہیں ہدایت کی راستے پہ لے جاتے ہیں. ان کو دیکھو تو سمجھو کہ اللہ کی ذات نے کتنے پیارے انداز سے اس کائنات کو بنایا. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے مطابق. کیسے اندازے کے تک؟ سارا اکٹھا ہی نہیں پھینک دیا، تمہارے سروں پہ پڑتا. اللہ کی ذات جو ہے وہ پانی کو کیسے نازل کرتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا. پھر کیا ہوتا ہے؟ فانشرنا بہ بلدتا میتا، پس ہم نے زندہ کر دیا اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو. کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا قبروں سے. یہاں چیزوں کو ہم دیکھیں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اس کائنات میں اپنے اتنے شاہکار پیدا کر دیے. تم اس کو مانو، تم خالق کو تو مانتے ہو، رب کو بھی مانتے ہو، تو ہادی کو بھی مانو. دیکھیے، لوگوں کو ہدایت دینے والا خدا نہیں چاہیے ہوتا، ان کو کھیل کھلونوں والا خدا چاہیے ہوتا ہے جو ان کو مختلف معجزے دکھائے، اچھل کود کر کے دکھائے، جس کی دنیا میں یہ کودتے پھلانگتے رہیں. لیکن اگر ایسی چیزیں ان کو کہا جائے کہ جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، اب وہ تمہیں کہتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو لوگ اس وقت اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس نے زمین کو بنایا، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور پہ یہ زمین گھوم رہی ہے، 6666 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین اس طرح گھومتی ہے جس کے پیٹ میں آگ بھری پڑی ہے، جو پتھروں کو پگھلا دیتی ہے، آتش فشاؤں کی شکل میں لو پھٹتے ہیں تو بستیوں کی بستیں ختم ہو جاتی ہیں. اس رب نے تمہیں اتنا کچھ دیا تو کیا ہدایت نہیں پاتے؟ چلو، زمینی ہدایت نہیں ملی تو آسمانی ہدایت کو دیکھ لو کہ یہ بارش کہاں سے ہوتی ہے. یہاں دیکھیے بارش کی بات ہوئی، ایک دور ایسا تھا کہ لوگ بارش کو بھی دیوتا کے طور پر پوچھتے تھے. آج بھی افریقہ کے کچھ علاقوں میں رین ڈانس ہوتا ہے, اس سوچ کے ساتھ وہ اپنے بتوں اور خداؤں کو خوش کرتے ہوئے ڈانس کرتے ہیں بڑے بڑے چوکے پہن کے, کہ اگر بارش کا دیوتا ہم سے خوش ہو گیا تو ہمیں بہت کچھ ملے گا. کل تک لوگ مظاہر قدرت کو پوچھتے تھے, آج لوگ سائنس کو پوچھنے لگ گئے. بارش کا عمل تھوڑا سا اگر ہم اس پہ غور کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بارش کو ہمارے لیے ایک ایسی چیز بنا دیا کہ جو ہمارے فائدے کی چیز ہے, نقصان کی چیز نہیں ہے. بس آپ دیکھیے کہ زمین سے پانی جاتا ہے, سمندروں سے اوپر اٹھتا ہے, پہنچ گیا اوپر. آپ کبھی جہاز میں بیٹھے ہوئے آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر پڑھا کریں, کبھی پڑھا آپ نے؟ اسکرین پہ لکھا بات ہے نا, تو مائنس کے بھی ہنڈریڈز میں ہوتا ہے, یعنی اتنا اوپر ہے. ہمیں پتا ہے اور ہم بادلوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, ہمارا پانی کتنے پہ بھی جم جاتا ہے, مائنس پہ ہوتا ہے نا, زیرو, مائنس زیرو سے اوپر پلٹتا ہے تو پانی جم جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ بارش کے پانی کا اتنا اوپر جانا اس کو جمع کیوں نہیں دیتا؟ یعنی مائنس 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی بارش کا پانی اوپر ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے لیکن جمتا نہیں ہے, کیا اس کی وجہ؟ ایک ایک قطرے کی صورت میں کیسے برستا ہے؟ چلے پانی سارا تو اکٹھا کیوں نہیں گرتا؟ اور گریویٹی کی تو اتنی زیادہ شدت ہوتی ہے کہ اگر راستے میں ایئر فرکشن نہ ہو تو جتنی تیزی سے پانی نیچے آئے ہمارے گھروں کی چھتوں کو بلٹ کی طرح پڑ کے سوراخ کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے. پانی کے جو قطرے ہوتے ہیں نا, ہر قطرے کے ارد گرد نمک کے ذرے ہوتے ہیں. جب سمندروں میں سے پانی جاتا ہے نا تو ساتھ نمک بھی ہوتا ہے. جب اوپر جاتا ہے تو ہر پانی کا جو قطرہ ہے اس کے ارد گرد نمک کے ذرے جو نا وہ ایک سرکل بنا دیتے ہیں, اور جب وہ نیچے آتے ہیں نا اسی وجہ سے وہ جمتے نہیں. پھر جب وہ قطرے نیچے آ رہے ہیں نا تو راستے میں فرکشن ہے, ہواؤں کی اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں. آپ کہیں چھلنیاں ہمیں نہیں دکھتی, اس میں چھن 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 کے پانی آتا ہے. ہم ایک کھڑکی سے بالٹی بھر کے نیچے پانی کی پھینکے تو جو بھی نیچے کھڑا ہوگا ساری بالٹی اس کے اوپر اکٹھی گرے گی. کیسے آسمان سے چھن چھن کے آتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ اتنا رحیم رب ہے جو بارش تم پہ تھوڑی تھوڑی نازل کرتا ہے بقدرن, تو کیا وہ تم پہ احکامات بوجھل ڈالے گا, مشکل احکامات دے گا کہ تم اس کے نیچے ہی دب کے مر جاؤ گے؟ تم کہ تو شریعت آ گئی, تمہارا دم گھٹ جائے گا, ہم مر کے رہ جائیں گے, ہمارے پاس تو کچھ رہے گا نہیں. کہا نہیں, تم اس رب کی قدر نہیں کر چکے. میں سوچتی ہوں کہ ناروے میں رہنے والوں کو اگر رب نہیں نظر آتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ باقیوں کو تو بالکل ہی نہ آئے. یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ کل یومن ہوا فی شان, ہر دن نئے کام, کچھ ایک کبھی دوسرے رینوویشن, ہم تو ذرا موونگ کر لیں ہماری چیزیں ہی نہیں ملتی. اللہ کا نظام دیکھیں اور ہم اپنے نظام دیکھیں, کیسے ہم ملے, کیسے ہم اپنی زندگی میں آئیں. آپ دیکھیے کہ ہم نوٹس لیتے نا, اس کو بھی اس طرح لیا کریں کہ عین وقت پہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں. وہ دفتر یا وہ جگہ جس میں ہو سب کچھ وقت پہ ملے نا, وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جگہ ہے کباڑیے کی اور اس میں ہر چیز موجود ہے لیکن وقت پہ نہیں ملتی. بعض خواتین کے گھر اتنے ڈس آرگنائز ہوتے ہیں, مرچ مسالے نہیں ملتے, پڑے ہوتے ہیں اندر اور لے آتی ہیں, پینٹریاں بھری ہوئی ہیں چیزوں کی, وقت پہ نہیں ملی. کیا فائدہ؟ بڑے کہتے تھے نماز پڑھیں تو وقت پہ, وقت گزر جائے تو وہ بس ایسی ہے کہ آپ نے ٹکرے مار لی. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ فطرت سے سبق لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ دکھے گا. کوئی بے قاعدگی نہیں ہے بارش میں, کسی سال 2 انچ بارش ہو, کبھی 2.25 ہو, کبھی کم کبھی زیادہ. آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ موسم جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ زمینوں میں کام شروع ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے سبق لینے والا بنا دے اور ہم اس طریقے سے آندھی ہو کے طوفان ہم اپنے کاموں پہ چلتے ہی جائیں, بالکل نہ رکیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح تمہیں نکالنا ہے. اب اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال آگے دیکھ لیں نکالے جانے پہ. قبروں میں جہاں جو ہے ہمیں یاد, میں جو تو حیرت ہی سن کے کسی نے خبر دی غلط تھی یا صحیح تھی, کہ یہاں جو قبرستان ملتا ہے, قبر ملتی ہے وہ 40 سال کی ہوتی ہے, اس کے بعد اگر کرایہ نہیں دیتے تو وہ آپ کی قبروں کو کھاڑ کے دوسری کر دیتے ہیں اس کی جگہ. یعنی آپ سوچئے, ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ کس کی ہڈیاں کہاں ہیں. قیامت کے دن ہر بندہ اپنی ہی قبر سے اٹھے گا. ہے انتظام اللہ کا اچھا کہ نہیں؟ کیسا سیٹ سسٹم ہے, ایک طریقے پہ چلتا ہے. اور آج دیکھ لیجیے ویسٹرن لوگ ہیں, انہوں نے اس کو اپنایا ہوا, وہ کامیاب ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے کامیاب ہیں کہ وہ ننگی ٹانگے رکھتے ہیں, وہ شراب پیتے ہیں اس لیے کامیاب ہیں؟ نہیں,
مومن کافر کا فرق صرف آخرت میں، دنیا میں نہ تو اسلام کو کچھ نہ کرنے پہ مل جائے گا اور کافر کو سب کچھ کر کے کچھ نہ ملے، یہ دنیا میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ العادل بھی ہے، وہ منصف بھی ہے، دنیا میں جو کرے گا اس کو ملے گا، جیسا کرے گا ویسا ملے گا، ہاں پھر آخرت میں ایمان اور کفر کی بنیاد پہ فیصلے ہو جائیں گے. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ جس نے ہر قسم کی مخلوق پیدا کی، رنگ رنگ کے پھل، رنگ رنگ کے پھول، صنف نو، کہیں رنگ فرق، کہیں پھول فرق، کہیں ذائقے فرق، کوئی گورا کوئی کالا، کہیں نر کہیں مادہ. آپ بوٹنی پڑھ کے دیکھیے، جس طرح یہ ہمارے ہیومن فیکٹس ہیں نا جو انسانوں کے اندر ہیں، یعنی میل ہے فی میل ہے، گورے ہیں کالے ہیں، گرم مزاج کے ہوتے ہیں ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، اس طرح یہ پودوں کے بھی مزاج ہے، ان میں بھی میل اور فیمیل ہے، اس میں بھی مزاج بھی ہے، کوئی گرم مزاج کا ہے، کوئی ٹھنڈے کا ہے، کوئی سردی کا ہے، کوئی گرمی کا ہے، کوئی صرف جھاڑ جھنکار بنا ہوا ہے، کوئی چھوٹا سا بنا ہوا ہے، لیکن خیر بہت ساری دیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی جوڑے، اتنی چیزیں بنا کے بتا دیا کہ میری کائنات تضاد کا مجموعہ ہے. اس دنیا میں وہی کام کرے گا جو تضادات کے باوجود لگا رہے گا. آپ کو اس قرآن کے پڑھنے میں کبھی رونے والی آیتیں آئیں گی، کبھی ہنسانے والی آئیں گی، کبھی آسان ٹیسٹ آئیں گے، کبھی مشکل آئیں گے، لگے رہیں گے، جڑے رہیں گے. ہمارا یہ وجود بھی کئی مختلف عناصر کا مجموعہ ہے. ہمارے اندر آگ بھی ہے، بخار کی صورت میں بڑھ جاتا ہے نا ٹیمپریچر، پانی بھی ہے، نمک بھی ہے، چینی بھی ہے. ہمارے کہتے ہیں شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا، ہم کیا ہے؟ تضادات کا مجموعہ ہے. تضادات کو، کمبینیشن کو ایک خاص سیٹ اپ پہ رکھے تو وہی زندگی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ آپ کی سوچ سے سوچیں گے، سارے لوگ آپ کی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کی عادت ان کی عادت ایک ہوگی. ایسا ہوا تو کام ہی نہیں چلے گا. آنکھیں بھی دیکھیں، کان بھی دیکھیں، زبان بھی دیکھیں، تو سنے اور بولے گا کون؟ تو لہٰذا عقل مندی کیا ہوتی ہے کہ مختلف ذہنوں کو جوڑ کر کارآمد بنایا جائے، اختلاط یا امتزاج سے نئی نئی چیزیں پیدا کی جائیں، ڈائیورسٹی. میرے اندر یہ خمی ہے، کوئی بات نہیں، دوسرے میں یہ خوبی اس سے جوڑ لیتے، اس سے کام لے لیتے ہیں، اس کی یہ اچھی اس سے اس کو یہ کام دے دیتے ہیں، اس میں یہ کمی ہے کوئی بات نہیں اس کو کوئی اور کام دے دیتے ہیں. یہ چیزیں جب آتی ہیں نا تو پھر اللہ تعالی کی اس کائنات میں کام چلتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، شہد کی مکھی کو اللہ تعالی نے کیا کام دیا تو پھول کو کیا کام دیا. پھول کتنا نازک ہے، نرم، اور مکھی کتنی مشکل زندگی گزارتی ہے. آپ دونوں کو الگ کر دیں بس، سارے پھول کسی ایک کونے میں کر دیں اور مکھیوں کا وہاں رابطہ ختم کر دیں، شہد نہیں ملے گا انسانیت کو. اس دنیا میں شہد کی مکھیوں کے ڈنک والے لوگ بھی موجود ہیں اور پھولوں کی نرماہٹ والے لوگ بھی ہیں. اصل یہ کہ ان دونوں کو ملا کے خیر بناؤ. ہم کہتے ہیں ہم اپنے مزاج سے ذرا خلاف بندے کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. نہیں، میری تو سوچ ہی نہیں ملتی، میں تو اس بہو کو الگ کر رہی ہوں، میرا تو ہر وقت کا اس کو دیکھ کے دل کڑتا ہے، میں اس ساس کو برداشت نہیں کر سکتی. نہیں ہے یہ درست طریقہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کائنات سے سیکھو کیسے، والذی خلق الازواج کلھا، کیسے اس نے مختلف چیزوں سے کام لیے. وجعل لکم من الفلک والانام، اور بنا دی تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی. ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو. دیکھیے دو طرح کی سواریاں انسانوں کی، ایک وہ جو مین میڈ کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، سنتھیٹک قسم کی، مثلا گاڑیاں، کشتیاں، موٹر سائیکل، سکوٹر اور جہاز اور اسی طرح کی چیزیں. دوسری چیزیں کون سی ہیں؟ جو اللہ کی بنائی ہوئی، گھوڑے، بیل، خچر. ایک آپ کہہ سکتے ہیں مویشی ہے، تو دوسری چیزیں جو انسانوں کی بنی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو یہاں ویریفائی کیا. تم ترقی کرتے رہو، یہ نہ کہو کہ یہ بدعت ہو جائے گی اگر ہم نے کوئی ترقی کر کے اپنے آپ کو دوسری طرف رکھ لیا اور نیچرل چیزوں سے اوپر چلے گئے. اللہ نے میدان کھولا ہوا ہے. اصل بات کیا ہے کہ جب تم ان چیزوں کو استعمال کرو تو تمہارا رویہ شکر گزاری والا ہو اور تمہاری سوچ اللہ والی سوچو. سواریوں پہ بیٹھ کر تم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، بلکہ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پشتوں پر. ظہور زہر کی جمع ہے، اور تستبو سوین سے ہے، سین واو یا. ان کی پشتوں پر بیٹھو، جم کے، سیدھے ہو کے بیٹھو، یعنی کام کرنے کے وقت میں اپنی سواریوں پہ بڑے اچھے طریقے سے بیٹھا کرو، سیٹ بیلٹ لگا لیا کرو. یہ تستبو تو ایسے ہی لگ رہا ہے آج کے دور کی سیٹ بیلٹ ہے. جم کے بیٹھا کرو، ڈھیلے ڈھالے نہ بیٹھو، میں تو مسلمان ہوں، میرا اللہ پہ یقین ہے، میں نہیں باندھتا سیٹ بیلٹ۔ نہیں، لگا لیا کرو، گناہ کی بات نہیں ہے، فائدہ ہی ہوگا تمہارا، خود کو فتنے میں نہ ڈالو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کر لو اپنے رب کی نعمتوں کو، چاہے دل میں کرو چاہے زبان سے کرو۔ لیکن اذا استویتم علیہ، اور جب تم خوب جم کر بیٹھ جاؤ ان پر، زور کس پہ؟ اس آیت میں تستوو پہ، پہلے جم کے بیٹھو۔ دیکھیے، ہم بعض اوقات دین کو بوجھ بنا دیتے ہیں، ابھی کو گاڑی میں ٹھیک بیٹھا بھی نہیں نا بےچارا، دروازے ہی بند کرے تو ہم اس کو حکم دینے شروع ہو جاتے ہیں، دعا پڑھ لو، کبھی آپ کہتے ہیں یہ میوزک بند کر دو، یہ کر دو، اگلے کو ہوش آنے دے۔ نہیں، تستوو اذا استویتم، لوگوں کو مہلت دو، دیکھو یہ خود بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، اس کو خود بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جم کے بیٹھو، پہلے اپنی تیاری پوری کرو، گیس ڈال لو، پیٹرول ہے گاڑی میں کہ نہیں ہے، اس کے اندر نقشہ ڈال لو، کیا سکھا رہا ہے اسلام، پہلے مینج کرو، پھر کام کرو، آرگنائز کرو ان چیزوں کو، کیسے کہ جب تم اس میں جم کے بیٹھو گے تو پھر کیا کہو اس کے بعد، کہ دیکھا میری گاڑی تو دیکھو ذرا، دیکھو میں چودھری صاحب ہوں، میری اتنی بڑی گاڑی نہیں۔ وتقولوا، پھر زبان سے کہو، یعنی دل تمہارا اللہ کی نعمتوں کے احساس سے چور چور ہو، اور زبان تمہاری اللہ کے ذکر سے شرابور ہو۔ کیا کہو؟ سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے فرما بردار بنا دیا ہے اسے ہمارے لیے، اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے۔ اور سب سے بڑا پیغام جو سواری پہ بیٹھنے کے بعد دیا گیا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ دیکھیے، سفر اور موت ساتھ ساتھ تصور آتا ہے، آپ مانے نہ مانے، جو ہی کوئی سفر پہ جانے لگتا ہے، چاہے ایک دن کے لیے جائے، دو میں جائے، خیال ضرور آتا ہے کہ پتہ نہیں پلٹ کے آنا ہے کہ نہیں، آتا ہے کہ نہیں۔ روز گھر والے ساتھ ہوتے ہیں، پرواہ بھی نہیں ہوتی، حالانکہ لوگ ساتھ بیٹھے بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو ہی آپ کہیں جائیں، کوئی آپ سے جائے، موت یاد آتی ہے۔ اور میں جب کسی کو واپس پلٹتا دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ تیری شان ہے، الحمدللہ، تو اتنے سمندروں کو پار کرا کے، تو اتنے سفر کرا کے، کتنی گاڑیوں میں سے گزار کے، پھر خیر سے واپس لے آیا ہمیں، کیا سواری میں بیٹھ کے موت یاد آتی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک شاید دن میں ایک بار تو ضرور سواری پہ بیٹھتا ہے، گاڑی، بس، ٹرین۔ ہم صبح گھر سے نکلے، یہاں آپ کیسے آئے، ہر ایک اپنا سوچ لے، کوئی گاڑی میں آیا، کوئی کچھ، کتنی دفعہ ہم مر سکتے تھے نا، کتنی گاڑیاں ہمارے آگے آئیں جنہوں نے ہمیں راستہ دے دیا، ہم نے ان کو دیا، ہماری گاڑی تھوڑی سی ہمارے قابو سے نکل سکتی تھی، آپ غلطی سے بریک کی بجائے ایکسیلیٹر پہ پاؤں لگا سکتے تھے، بالکل لگا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ دیکھو ہر سواری کا سفر تمہیں کیا یاد دلاتا ہے، نمبر ایک، اللہ نے تمہارے قابو میں ان چیزوں کو کیا، تم بھی کسی کے قابو میں ہو، ایک گاڑی قابو سے باہر ہوئی کتنا نقصان، انوں کی جان گئی، ایک بندہ اللہ کے حکموں سے ذرا آگے بھاگتا ہے تو وہ کتنا فساد پھیلاتا ہے۔ آج دنیا میں جو زہر الفساد کی کیفیت ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے نقشے میں رنگ بھر رہے ہیں، انسان آج کیا گل کھلا رہا ہے اس کائنات کے اندر۔ اور دوسری چیز، ان الى ربنا لمنقلبون، ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور یہ دعائیں آپ نے بھی دیکھی ہوگی، آپ کو یاد بھی آ چکی ہوگی اس کو پڑھتے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو رکاب میں پاؤں رکھا، پھر فرمایا بسم اللہ، جب اس کی پشت پر تشریف ہوئے تو پھر الحمدللہ کے بعد یہ آیت پڑی سبحان اللذی سے لے کے منقلبون، اس کے بعد تین مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا، پھر تین مرتبہ کہا لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ عمل حضرت علی نے خود کیا ایک موقع پہ، پھر ہنس دیے، پوچھا گیا امیر المومنین ہنسنے کی وجہ کیا ہے، کہنے لگے میں نے اللہ تعالیٰ رسول کو دیکھا کہ آپ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا، وہی کلمات کہے جو میں نے کہے، پھر اللہ کے نبی ہنس پڑے تو میں بھی ہنس پڑا۔ کعب یوں ہنسے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے رب اغفر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ کلمات سن کر خوش ہوتے ہیں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ گناہوں کو بخشنے والا میں ہی ہوں اور کوئی نہیں بخش سکتا. پھر جب منزل مقصود پر پہنچ جائے اور سواری سے اترے تو اس وقت یہ پڑھے، اللہم انزلنا منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یہ دونوں دعائیں حسن المسلم میں، انت خیر المنزلین، یہ دونوں دعائیں حسن المسلم میں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو ہم کو اتارنا، بہترین برکت والا اتارنا، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں. اور سواری یعنی کشتی یا جہاز میں سوار ہوتے وقت آپ یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. پیچھے سن چکے ہیں آپ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، سورۃ ہود کی آیتیں، کہ بے شک اللہ ہی کے لیے اس کا چلنا اور اس کا تھمنا ہے اور میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی یہ دعا پڑھ لے پھر اس کو یاد بھی کرے. یہ تھوڑی سی طویل ہے، تھوڑے مشکل لفظ ہیں، اللہم انت صاحب فی السفری، ساتھ ساتھ ہی ترجمہ کر دیتی ہوں، اے اللہ تو اس سفر میں میرا ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الاہل والمال، میرے اہل اور مال کا نگہبان ہے، یعنی میں تو ادھر آ گیا ہوں، پیچھے میرے گھر میں جو مال ہے یا گھر والے، اب تو ان کی حفاظت کر. اللہم انی اعوذ بک من وأثاء السفر، اے اللہ میں سفر کی مشقتوں سے، وکابت المنقلبی، اور لوٹنے کی علم ناکی سے، یعنی جب میں گھر واپس جاؤں تو میں کوئی برا منظر یا کوئی بری چیز دیکھوں اس سے پناہ میں آتا ہوں تیری. اور ساتھ ہی فرمایا والحور بعد القور وسوء المنظر فی الاہل والمال، کہ میں لوٹنے کی علم ناکی سے اور حالات کی درستگی کے بعد ابتری سے، یعنی میرا اچھا حال برے حال میں نہ بدل جائے، اور اپنے اہل اور مال میں برے منظر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. میں جب بھی سفر پہ جاؤں اور یہ دعا پڑھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اب سب اللہ کے حوالے، اب صحیح کہا اللہ حافظ، کہ اللہ میں واپس آؤں تو میں کوئی برا منظر نہ دیکھوں کہ میرا گھر لوٹا پڑا ہو، یا میں کوئی بری خبر سن کے آؤں، یا میرے کسی ساتھی کا، میرے گھر والے کسی کا نقصان ہوا ہو، کوئی مر جائے، کوئی کھپ جائے، اس طریقے سے آپ دیکھیے. لیکن ترتیب پہ غور کیجیے گا، پہلے ہے استوا، سواری پہ جم پہ بیٹھو، پھر ظہور، ظہر، پشت پہ قاعدے کے مطابق صحیح جگہ بیٹھو، طریقے سے بیٹھو، پھر اس پہ قابو پاؤ، پھر اس کے بعد اللہ سے تعلق رکھو. کہ ایمان والا مینس ریسورسز کو یوز کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد چاہتا ہے. آپ بیٹھے اور آپ 100 کی اسپیڈ پہ گاڑی چلائیں اور آپ کہہ دیں میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، پہلے استوا کرو، پہلے اپنے آپ کو جماؤ، پہلے سارے انتظام ٹھیک رکھو، گاڑی ٹھیک رکھو، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو. اور واقعی اس وقت جو خیال آتا ہے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے کہ واقعی اتنی بڑی سواری اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کی، جہاز کو وہ اڑتا دیکھ کر جب یہ دعا پڑھتے ہیں. سفر کے کچھ اور بھی ادب ہوتے ہیں جو انشاءاللہ ایک الگ موقع پہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں. کوئی سننا چاہے، آداب زندگی ایک بک ہے، اس میں سفر کے آداب پڑھائے تھے، کسی موقع پہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہاں جو سوچ دی گئی ہے وہ کیا ہے، کہ بڑی بڑی سواریاں تمہارا دماغ خراب نہ کر دیں، بڑے نہ بنو، تم سے بڑا بھی کوئی اوپر موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. حضرت حسن کہتے ہیں کہ ایک شخص تھے تو وہ جانور پر سوار ہوئے، پھر سبحان اللہ ذی سخر لنا پڑی. حضرت حسن نے فرمایا اس طرح کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا؟ میں نے عرض کیا پھر کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہو کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، شکر ہے اس کا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، شکر ہے اس کا جس نے ہمیں اس بہترین امت میں داخل کیا جو خلق خدا کے لیے نکالی گئی ہے. اس کے بعد یہ آیت پڑھو. یعنی کتنی محبت سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی، اور انا الی ربنا لمنقلبون سے بتایا کہ ہر سفر پر جاتے ہوئے یاد رکھ لو کہ آگے ایک اور بڑا اور آخری سفر بھی درپیش ہے. یہاں سواریاں، جانور یا مشینیں ہیں، وہاں چار لوگوں کا کندھا تمہاری سواری بنے گا. اور بہتر ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو ہلکے پھلکے رکھو تاکہ اس وقت دوسروں کے لیے اور اپنے لیے بوجھ کا سبب نہ بنا. یہ تصور کر کے کچھ سفر پہ جائے گا، بتائیے وہ سفر گناہ کا سفر ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی بات، اب میں آپ کو اس دعا کے اثرات پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو شعور کے ساتھ یہ دعا پڑے گا کیا پھر وہ کسی فاحشہ سے ملاقات کے لیے جا سکے گا؟ ڈیٹنگ کے لیے جائے گا، کلب میں جائے گا اس گاڑی پہ بیٹھ کے. ٹرینوں کے اسٹیشنز پہ جو گندے سین دکھتے ہیں اور جو ایئرپورٹس پہ دکھتے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. لوگ رو رہے ہوتے ہیں، کھپ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جدائی میں، اور اتنی حیا بھی نہیں رہتی کہ کہاں کھڑے ہیں. اگر ان کو یہ شعور آ جائے، بتائیے کیا کوئی یہ بات کہہ کہ کسی کا حق مار سکتا ہے؟ کوئی حاکم یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلا، وہ جا کے کسی کے مال پہ نظر ڈالے گا؟ یہ ہے اسلام کے اخلاقی تعلیمات کے روحانی اثرات. ہم پڑھتے ہیں پہاڑوں کی طرح. میں کہتی ہوں ساری گاڑیاں جتنی سٹی میں آپ کو دکھتی ہیں نا، ہر گاڑی والا یا سکوٹر یا سائیکل والا شعور سے اس دعا کو پڑھے، اس ملک سے کرائمز کا خاتمہ ہو سکتا ہے. کوئی کسی کو کچھ بھی لٹ ڈاؤن کر نہیں سکتا. پھر وہ برات کی گاڑی، دلہا کی گاڑی، وہ ہم آگے ہم بڑے، یہ تقابل ہو سکتا ہے؟ پھر بڑی بڑی گاڑیوں پہ فخر کی ضرورت ہے؟ لیکن کتنے ہیں جو اس سوچ کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو مزہ مجھے اس دعا کو پڑھنے کا آتا ہے جہاز میں، جب ہم کہتے ہیں نا انا الی ربنا لمنقلبون، اس وقت جہاز بھی اوپر ہو رہا ہوتا ہے، بالکل فیل ہوتا ہے کہ روح کھنچ رہی ہے اوپر، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم بالکل آپ کے قریب آ گئے، آپ کے پاس آ گئے. تو دعا کریں کہ یہ شعور کا سفر ہو. یہ دعائیں پڑھیں لیکن پہاڑوں کی طرح نہ پڑھیں. کیوں پڑھنی ہے، کیا کرنی ہے، یہ لفظ نہیں ہوتے، یہ پورا مسلم عقیدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی موقعوں پہ جب کہ کوئی بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہو کر اپنا کوئی کام کرنے جا رہا ہے، اس کو یہ سوچ دے کر بہت ساری برائیوں کا دروازہ بند کرتے ہیں. اس کے بعد اب پھر مکہ والوں کے کچھ شرکی باتیں فرمایا، وجعلوا له من عباده جزءا، اور بنا دی ہے مشرکوں نے اس کے لیے اس کے بندوں سے اولاد. اشارہ اسی طرف ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، کہتے تھے بیٹی باپ کا جز ہوتی ہے، تو نعوذ باللہ فرشتے اللہ کا جز ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ کا ان کو شرم نہیں آتی. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان تو کھلا نہ شکرا ہے، نہ شکر گزار ہے. اس کے تو نہ شکرے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے. امت تخذ مما یخلق بناتم و اسفاکم بالبنین، کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کر لی ہیں اپنے لیے اپنی مخلوق سے بیٹیاں، اور مخصوص کر دیا ہے تمہیں بیٹوں کے ساتھ، یعنی جز بنا دیا، تم نے اللہ کی اولاد بنا دیا، اور وہ چیز بنائی جس کو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے. تمہیں تو بیٹے اچھے لگے اور اللہ کو بیٹیاں دیتے ہو. اس کا یہ نہیں مطلب کہ بیٹیاں نہیں، بیٹے بنا لو. سورت مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے تو اس پہ بھی کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے گر پڑے. تو اللہ کو نہ بیٹے چاہیے نہ بیٹیاں چاہیے، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو بڑھاپا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو غربت اور بیماری لاحق ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو موت ہے، اور نہ نعوذ باللہ اللہ کو مرنے کے بعد اپنی جائیداد کے بٹنے کا غم ہے کہ کس کو ملے گی. وہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. تم اپنی بات سے بڑھ رہے ہو، تم اپنے مقام سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہو، لہذا اللہ کی ذات جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے مبرر ہے. یہاں دیکھیے کہ عباد ہی جو زن آیا نا، تو عباد جہاں فرشتوں کے لیے آیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، حصے بناتے ہیں. اب ان کے اسی عقیدے پہ چوٹ ڈالتے ہوئے کہا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو جس کی نسبت اس نے کی رحمان کی طرف، حال کیا ہوتا ہے اس کا؟ دَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ فرط رنج سے سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے. یعنی اپنے لیے حال کیا کہ بیٹی کی خبر سن کے رونے لگتا ہے، چہرہ کالا ہو گیا، بیٹی کا باپ ہوں گا، گھر میں داماد آئے گا، بیٹی کی خبر سن کے ان کے گھر میں صفے ماتم بچ جاتی ہے، چہروں پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں، اور بعض ظالم تو ڈیلیوری بیڈ پہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی. یہ سچی خبر ہے، پتہ چلا بیٹی ہوئی ہے، وہی بیٹھے بیٹھے مرد نے کہا کہ میں اس عورت کو طلاق دیتا ہوں کہ یہ بیٹی کیوں لے آئی. لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ ظلم، بربریت، اوپریسڈ ہے وومن. میں کہتی ہوں اسلام نے عورت کو جو دیا اس کو سب ایک طرف کر دیں. سب سے پہلا حق جو اسلام نے عورت کو دیا وہ جینے کا حق دیا. ایک لیکچر موجود ہے اسلام میں عورت کا مقام، 10-15 پوائنٹس لکھوائے تھے، اس میں پہلے یہ لکھوایا تھا کہ پہلا حق اسلام نے عورت کو جینے کا دیا. ہم میں سے کوئی اس دور میں پیدا ہوئی ہوتی تو کب سے ختم ہو چکی ہوتی. قبریں کھود کے رکھتے تھے پہلے سے کہ ماں کے پیٹ کی قبر سے نکلتے ہی اب اس کو زمین کی قبر میں ڈال دیں. اور یہ ہم دور کی بات مت کریں, ہندوستان تک میں یہ ہوتا تھا. اورنگزیب عالمگیر پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے قانوناً بیٹیوں کے قتل پر پابندی لگائی تھی کہ یہ نہ کرو. آج عورت کو چین ہی نہیں پڑتا, وہ فورمز میں جا کے چیختی ہے, وہ غیروں سے جا کے پناہ لیتی ہے کہ جی اسلام نے میرے پہ بڑا ظلم کیا, یہ کیا وہ کیا, لیکن اصل بات کیا ہے کہ ان کو اللہ کی قدر ہی نہیں ہے. بہت ضروری ہے اس چیز پہ غور کرنا. ایک عرب عورت تھی تو اس نے اپنے شوہر کی بے رخی کو ایک شعر میں بیان کیا, اس کا اردو ترجمہ سنا دیتی ہوں. کہتی ہے میرے خاوند یعنی ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے, اب وہ ہمارے ہاں آتا ہی نہیں اور ساتھ والے مکان میں ہی رہتا ہے. وہ اس لیے غضبناک ہے کہ ہم بیٹے کیوں نہیں جنتی, اس میں ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں جو ملتا ہے ہم وہی لیتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بچے کی سیکس کا تعین کون کرتا ہے؟ مرد کا نطفہ کرتا ہے. پیچھے سمجھائی تھی یہ بات آپ کو, یہ سائنس لوگوں کو مسلمان کرے گی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اپنی بارے میں تم بیٹیوں کی خبریں سن کے کالے سیاہ ہو جاتے ہو. اللہ تعالیٰ اب اگلی آیت میں ایک اور چیز بتا رہے ہیں, اس کو ساتھ لے کے چلتے. اب امن یو نش فی الحلیتی وحب فی الخسامی غیر مبین, کیا وہ ایسی اولاد جنے گا جو پروان چڑھتی ہے زیوروں میں اور وہ مباحثے کے وقت اپنا مدعا واضح بیان نہیں کر سکتی, یعنی لڑائی جھگڑے کے وقت میں اپنی بات بیان نہیں کر سکتی. وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا, اور کیا انہوں نے ٹھہرا لیا ہے فرشتوں کو جو خداوند رحمان کے بندے ہیں عورتیں, یعنی فرشتوں کو عورتیں ٹھہرا دیا جو کہ اصل میں اللہ کے بندے ہیں. اشہید و خلق ہوں, کیا وہ موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت میں کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ فرشتے میل ہے کہ فیمیل ہے؟ کوئی بات نہیں. ستک تب شہادت ہوں ویسلون, بے شک لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے باز پرس ہوگی اس بارے میں جو یہ کرتے تھے. وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم, اور کفار کہتے ہیں کہ اگر چاہتا خداوند رحمان تو ہم ان کو نہ پوچھتے. ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون, انہیں اس حقیقت کا کوئی علم ہی نہیں, وہ تو محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. آگے کچھ اور دلائل ہے, ہم تھوڑی سی بات کریں گے. آومن یونش فی الحلیتی اور فی الحسام غیر مبین, یہ آیت ہے جس کو پڑھ کے کچھ لوگ تو بہت ہی ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, اور کچھ لوگ کچھ اور ہی رنگ میں عورت کو پیچھے کرتے ہیں, لفظوں کو سمجھ لیتے ہیں. یونش کا لفظ نشو سے ہے, نشو نما کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں نا, یہ وہی لفظ ہے, تربیت اور نشو نما پانا. اور ہلیا زیورات کو کہتے ہیں, ہولی جی من ہولی جن کا لفظ بھی قرآن پاک میں کہیں آتا ہے, ہلیا زیور کو کہتے ہیں. اب یہاں عورت کی دو صفات بیان کی گئی, نمبر ایک کہ وہ زیور پہنتی ہے اور دوسری بات ہے کہ لڑائی جھگڑے میں اپنی بات بیان نہیں کر سکتی. بس لوگ اس آیت کو عورتوں کے خلاف لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے عورتوں کی بے عزتی کر دی کہ دیکھو زیورات پہن کے پھرتی رہتی ہیں اور لڑائی جھگڑے کا موقع ہے تو ان کو اپنی بات ہی نہیں کہنی آتی. حالانکہ غور کر کے دیکھیے, پہلے ہم اسی کو سوچ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے, کیونکہ اس آیت کی دو طرح سے تفسیر ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا جملہ ہے جو عورت کو بوجھ سمجھتے ہیں, جو بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہو جاتے ہیں, بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو زیور پہنے اور لڑائی کے وقت میں بات نہ کرے. اور اس کے پیچھے آپ کو عرب سوچ دکھے گی. یہ نوٹ کر لیجئے گا بات کہ عرب لوگ مردوں کی دو خوبیوں کو بہت ہائی لائٹ کرتے تھے, جیسے ہر دور کے مردوں کی خوبیاں ہوتی ہیں نا, مردوں کی دو خوبیاں تھیں ان کے نظر میں جو مرد کو مرد بناتی تھی. پہلی کیا تھی کہ جنگ میں مرد لڑتے ہیں, بہادری کے جوہر دکھائیں. جو بہادر ہوتا تھا نا اس کی بہت عزت کرتے تھے, جنگ جو جھگڑالو بہت اس کی قدر کرتے تھے. اور دوسرا زبان آور ہو, شولہ بیان خطیب, خوب باتیں کرے. اس وجہ سے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے کہ میدان جنگ میں جا کے یہ لڑ نہیں سکتی, خون دیکھیں گی کسی کا تو بے ہوش ہو جائیں گی. اور جب کبھی لڑائی جھگڑے کی بات آتی ہے تو یہ عورتیں تو رو رو کے آنسوؤں سے ہچکیاں باندھ لیتی ہیں, یہ تو اپنی بات ہی نہیں بیان کرتی. یہ تو ان کا قول تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ دو لفظ جو عورت کے لیے بولے, یہ عورت کی بے عزتی نہیں ہو رہی عورت کی شان بیان کی جا رہی ہے. کیسے؟ پہلی بات زیورات پہننے کو دیکھ لیجئے. عورت زیور پہنتی ہے, زیور خوبصورت ہوتے, اٹریکشن ہوتی ہے اس میں, نرماہٹ کا احساس ہوتا ہے. آپ کچھ نہ پہنے اور آپ کچھ پہنے, آپ کے فیلنگز بدلتی ہیں. عورت کی ڈیلیکیسی بتائی گئی کہ عورت کوئی ایک مرد نہیں ہے. آج کے دور میں جہاں بچی بچے کی پرورش کا ترتیب بدل گئی نا, لڑکیاں لڑکے بنا کے پالی جا رہی ہیں, وہی کپڑے وہ پہنتی ہیں, وہی کھلونے لڑکیوں کے بھی ہیں اب جو لڑکوں کے ہوتے ہیں, یہاں بھی یہ بھی سوچ اٹھتے جا رہی ہے کہ جی ہم تو زیور کو پسند نہیں کرتے, وی ڈونٹ لائک. بڑا ایک ماڈرن ہونے کا آج کا رواج ہے کہ ہم نہیں زیور پہنتے, نہ پہنے, لیکن یہ خوبی نہیں ہے. عورت دکھانے کے لیے نہیں پہنتی, اپنے عورت پن کو ظاہر کرنے کے لیے, اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے دل میں جذبات کو لانے کے لیے پہنتی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں, بڑے لوگ جو ہوتے تھے نا وہ کیوں لوگوں کو چیزوں سے پہچان لیتے تھے؟ وہ اس وقت ان کے اس کو اتنی انٹلیکٹ نہیں تھی, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پہچانتے تھے. اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ جو عورت اچھا پہنتی ہے, اوڑھتی ہے, زیورات کی شوقین ہوتی ہے, وہ اپنے شوہر کو بہت خوش رکھتی ہے. اس کے اندر انٹیمیسی ہوتی ہے, جذباتیت ہوتے ہیں, وہ رومانٹک ہوتی ہے, اس کو اپنا شوہر ایک قسم کا اس کو وہ انٹرٹین کرنا چاہتی ہے. اس کے برعکس جو عورتیں زیورات, کپڑے, فینسی کلودنگ اس سے دور ہے نا, وہ مرد کے لیے ایک مردی ہیں. اب آپ دیکھیں مرد کے مقابلے میں ایک مرد ہو کیا حسن ہے, لوہے کے مقابلے میں لوہا. فطرت کا اصول ہے, ایک نرم چیز ہے تو ایک سخت چیز ہے. قدرت نے عورت کو ڈیلیکیٹ رکھا ہے. عورت کا زیور پہننا, اس کا سجنا سنورنا, اگر اس کے شوہر کے لیے تو وہ بھی عبادت کر دی گئی. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے اسامہ گر گئے تو رونے لگے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاٹ کر رہے ہیں, اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے, اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے. کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات بتائی جا رہی. یہ تو اچھی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھتی ہیں, شوہروں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہیں تاکہ ان کو دیکھ کے خوشی ہو. دیکھیے کوئی مرد زیور پسند کرے نہ کرے, یہ بات لکھ لے, زیور پہنی ہوئی بیوی کو وہ پسند کرے گا. یہ بڑی اندر کی بات ہے, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آ جائے. کئی مرد, کئی لڑکے, خاص طور پہ ویسٹرن ماحول میں پہننے والے پلنے والے, وہ نہیں پسند کرتے کہ یہ کیا کیل ناک میں پہننا ہوگا, یہ لوہا, یہ گولڈ, یہ کیا ہوتا ہے, یہ تو پتھر ہے, یہ تو کچھ کھانے کو بھی نہیں دیتا. لیکن جب بیوی پہنے گی تو ان کو اچھی لگے گی, فطری بات ہے. تو لہٰذا پہلی چیز, زیور کا پہنا جانا عورت کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے اور اس کا اہتمام ملتا ہے. دوسری چیز رہے گی, وہ فی الخصام غیر مبین, کہ عورت جھگڑے کے وقت میں بس اپنی بات نہیں بیان کرتی. وجہ کیا بھلا, آنسو ہی نہیں رکتے. اللہ تعالیٰ نے مرد میں انٹلیکٹ رکھا ہے, مرد کے اندر دلیل بہت ہے, اس لیے چرب زبان ہوتے ہیں نا, بولتے ہی رہتے ہیں, آگے سے جواب دیتے ہیں. عورت کے اندر جذبات غالب ہیں. آپ امیجن کریں کبھی بھی کوئی لڑائی ہو نا, آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ لڑائی ہوئی اور بعد میں مرد دوسرے کونے میں جا کے آنسو پوچھ رہے, اپنی قمیض کے پلو سے کرے, کبھی تصور میں بھی آتا ہے؟ یہ مرد کا عیب دکھا جائے گا کہ وہ بیوی بھی گئی, تم کیا بات بات پہ رو رہے ہو. بلکہ کبھی کوئی مرد کو روتا دیکھے تو ہاتھ کو پڑتا ہے کہ اللہ یہ آج مرد رو رہا ہے, اللہ خیر کرے کیا ہو گیا. لیکن عورت کو دیکھے, ذرا کوئی اس کو ڈانٹ کے دیکھے, تصویر بہانے شروع کر دیتی اور روتے روتے وہ فی الخصام غیر مبین. کیا یہ خوبی ہے کہ خامی؟ اس کی جگہ دوسری بات لکھ دی جاتی, مثلا وہ فی الخصام مبین, خوب چرب زبان ہوتی ہے, ایک بات میں مرد کو چار باتیں سناتی ہے. یہ خوبی تھی, یہ تو شکر ہے اللہ نے عورت کی خوبی بیان کی کہ نہیں نہیں یہ بس ایسے موقع میں رو دھو ہی پڑتی ہے, زبان چلانے کی بجائے یہ رو لیتی ہے, تھوڑا سا جذبات پہ آ جاتی ہے, پھر ٹھیک ہو جاتی ہے, من جاتی ہے. اور عورت کے آنسو بعض دفعہ وہ کام کروا لیتے ہیں جو عورت کی زبان نہیں کراتی. زبان کھلتی ہے تو گھر ٹوٹتا ہے, آنکھ کھلتی ہے تو گھر بچتا ہے. بڑے بڑے مضبوط مرد جو ہوتے ہیں نا, وہ عورت کے آنسو نہیں برداشت کر سکتے, چاہے وہ ماں کے آنسو ہوں, چاہے وہ بیوی کے آنسو ہوں, اور بیٹی کے تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. کئی تو بیٹیوں کے آنسو کی وجہ سے دل کو روگ لگا لیتے ہیں. مرد کی کمزوری عورت کا آنسو ہے. کبھی بھی کچھ منوانا ہے نا, کچھ نہ کہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیں, آپ دیکھیں وہ بہ جائے گا آپ کے آنسوؤں کے طوفان میں. شرط کے ساتھ زبان نہ کھولے. جب روتے ہوئے زبان کھولتے ہیں پھر عورت لگتی بڑی بری ہے, وہ پھر وہ کہتا ہے یا رو لو تو یا بول لو, یہ دو کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو اتنی نازک عورت, اتنی نرم, اتنی ڈیلیکیٹ عورت ہے, تو تم اس کے معاملے میں کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم اللہ سے ڈرو, تم ایسی باتیں کر کرا کے اس کو دباتے کیوں؟ یہاں سے ایک اور بڑا پیارا نقطہ نکلتا ہے کہ عورت تو فی الحسام غیر مبین ہے، لیکن اس کا رب غیر مبین نہیں ہے. جو عورتیں اپنا آپ نہیں منوا پاتی، جو عورتیں اپنے جذبات میں اتنا بہہ جاتی ہیں ان کو صرف آنسوؤں سے ہی بس اپنی بات کہنی آتی ہے، تو ان کا رب بتائے گا. تم مت ان کے اوپر ظلم کرو، مت کسی کے آنسو لو، مت کسی کی آہیں لو. یہ عورتیں، یہ بچیاں کسی کے دل کا ٹکڑا ہے. بعض عورتیں بھی عورتوں کو بڑا رلاتی ہیں، بڑی عورتیں چھوٹی عورتوں کو رلاتی ہیں، یعنی ساسیں بہوؤں کو رلاتی ہیں، اور بعض چھوٹی عورتیں بڑوں کو رلاتی ہیں. کہا کہ مت کسی کے آنسو لینا، اس لیے کہ جب انسان کسی کے آنسو لے جاتا ہے تو اس کے بعد تو حقیقت میں وہ اس کے لیے کسی وقت ہو سکتا ہے وہ ظلم کی وجہ سے یا مظلومیت کا ایک آنسو ہوگا تو اللہ کا عرش ہل جائے گا. تو بہرحال یہاں عورت کی خوبی بیان کی، نہ کہ خامی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پیار آتا ہے کہ اس نے کیسے پیارے پیارے جذبات کو بیان کیا. اسی لیے ایک غیر مسلم مستشرک بولتے ہیں ان کو، غیر مسلم ہی ہوتے ہیں آف کورس. ایک مستشرک کہتا ہے کہ اگر مجھے اس کا یقین نہ ہوتا کہ یہ قرآن محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، تو میں کہتا کہ اس قرآن کی رائٹر ایک عورت ہے. اتنا عورت کو اتنا ڈیفینڈ کیا گیا. لیکن عورتیں آج اس کتاب کو سن کے رونے لگ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، بات کر لیتی ہیں. کہا چھوڑو ان کو، یہ بناتے ہیں فرشتوں کو جو عباد الرحمن اناثن، یہ تو الرحمن کے بندے ہیں، یہ عورتیں بناتے ہیں. اشہید خلقہم، کیا یہ اس وقت ان کی تخلیق پہ موجود تھے؟ اچھا، ستک تب شہادتہم، ان کی گواہی لکھی جائے گی. ویس سلون، اور وہ پوچھے جائیں گے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ مکہ والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کی باتیں کرتے تھے. آج کے دور کا فیشن کہہ لیں یا نظریہ کیا ہے کہ گاڈ خود بھی عورت ہے. ایک بائبل ایسی موجود ہے، بائبل کے کئی ڈفرینٹ نسخے ہیں، ایک بائبل ایسی ہے کہ جس میں جہاں لفظ گاڈ آتا ہے اس کے ساتھ ہی نہیں شی لکھتے ہیں وہ. آج بھی آپ ہندو دھرم کو دیکھیں، جو چمکتے دمکتے بت ہیں وہ عورتوں کے، بت بھی عورتوں کے ہی ہوتے ہیں. کوئی ہنومان شنومان کوئی ایسا بت دکھے گا جو ذرا مرد کی شکل کا ہوگا؟ عموماً بت یا دیویاں ان کی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل سب پتہ چل جائے گا. وَقَالُ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، سارا کچھ کر کرا کے پھر دیکھیے کہ بات کس پہ ڈالتے ہیں، اللہ پہ. کفار کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان ہم نہ ان کو پوچھتے، کیونکہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے تو ہم تو اللہ کے حکم سے پوچھ رہے ہیں. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں روک لیتا، ہم یہ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روک لیتا. جب بھی ان کو روکا جاتا تھا کہ دیکھو فرشتوں کی عبادت نہ کرو، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کی جائے، تو کہتے تھے دیکھو ہم اتنے عرصے سے ایسا کرتے آ رہے ہیں، اگر اللہ کو یہ ناپسند ہوتا تو کیا وہ ہمیں روک نہ لیتا آج تک؟ گناہوں پہ جب بندہ سیر ہوتا ہے نا، یا گناہوں پہ جری ہوتا ہے، تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، تم دنیا میں کوئی بھی گناہ کرتے ہو، کوئی بھی غلط کام کرتے ہو، تو اس کے بعد تم اپنے آپ کو یہ کہہ کر کیسے مطمئن کر لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو آسان کر دیا؟ پھر تو ہر قتل نعوذ باللہ اللہ کے دامن پہ جا رہا ہے، ہر زنا، ڈکیتی، غداری اور محفلیں جو گندی جاتی ہیں ساری اللہ کے نام پہ ڈال دی، کیونکہ اللہ چاہے روک لیتا، نہیں روکا تو اس کا تو یہ ٹھیک ہے. تو یہ کسی کے بھٹکنے کی آخری حد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھٹکنے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو ڈال دیتے ہیں. کما لہم بذالک من علم، ان کا کوئی اس پہ علم ہی نہیں ہے. انہم الا یخرصون، یہ تو محض کیا سرائیاں کر رہے ہیں، پکھڑ ہیں یہ، جاہل ہیں یہ، اجڑ ہیں. علم اور فہم کی ہوا ان کو نہیں لگی، اپنی کیا سرائیوں کو انہوں نے دین بنا لیا. آج بھی ایسی باتیں کر کر کے یہ خوش ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ویریفائی کیا. اب یہاں تھوڑی سی بات چونکہ آئی ہے عقیدے کی، کہ اچھا ہم کرتے ہیں گناہ، تو تھوڑا سا ایک مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں. ایک جملہ نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ خالق اعمال، خالق اعمال کو پیدا کرنے والا. آپ امیجینیشن میں لائیے، یہ دنیا ایک سپر مارکیٹ ہے. آپ جب جاتے ہیں تو وہاں ڈفرینٹ پروڈکٹ پڑے ہوتے ہیں نا، مختلف باکسز ہیں، مختلف ڈبے پڑے ہوئے ہیں. آپ امیجینیشن میں لائیں، وہاں ایک کفر کا باکس پڑا ہوا ہے، ایک اسلام کا، ایک زنا کا، ایک نماز کا، ایک روزے کا، ایک شراب کا. یہ دنیا پورا ایک سٹور ہے، سپر سٹور، ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اللہ نے ان سب چیزوں کو تخلیق کیا، وہ خالق ہے. انسان کون ہے؟ کاسب، کاف سے کسبہ، کاسب کہتے ہیں کمانے والے کو. انسان کاسب اعمال ہے. اللہ تعالیٰ خالق اعمال ہے، انسان کاسب اعمال ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹور سجا دیا دنیا میں، اب دنیا میں انسان کو بھیجا، انسان اس دنیا کے سپر سٹور پہ آیا. ہم سپر سٹور میں جاتے ہیں تو کچھ لے کے جاتے ہیں نا ساتھ، کبھی کارڈ سے، کبھی چیک سے، کبھی پیسوں سے، کبھی کسی طرح سے پیسے دیتے ہیں، چیز لے آتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دی، پیسہ دیا، وقت دیا، صلاحیتیں دی، یہ سارا کیش اینڈ کراپ کی صورت میں یا کسی بھی ڈفرینٹ شوق میں دیا. اب ہم انسان اس دنیا کے بازار میں آتے ہیں، کوئی ان چیزوں سے کفر خرید رہا ہے، کوئی ان چیزوں سے اسلام خرید رہا ہے، کوئی زنا خرید رہا ہے، کوئی شراب خرید رہا ہے، کوئی زمزم خرید رہا ہے. ہم سب اپنی لائف کی، زندگی کی جو کاٹ ہے نا، شاپنگ کاٹ ہوتی ہے جو، اس میں یہ باکسز رکھتے جا رہے ہیں. یہ ساری کاٹ آئے گی اینڈ پہ کہاں، چیک آؤٹ پہ آتی ہے نا، چیک ان چیک آؤٹ ہوتا ہے. وہاں جا کے کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے کاؤنٹرز بنے ہوتے ہیں، اس میں چیزیں آپ پہلے جا کے اپنی رکھتے ہیں، پھر وہ ایک ایک اسکین کرتے ہیں، اسکین کر کر کے دوسری طرف ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا آدمی وہ لفافوں میں ڈال ڈال کے رکھتا ہے، اور اینڈ پہ آپ کو کہتے ہیں پے کرے. پھر آپ جب وہ پے کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اینڈ پہ وہ کیا پکڑاتے ہیں آپ کے ہاتھ میں، ایک لمبی سلپ. اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کی ڈیٹیل، کتنی لی، کتنے کی تھی، اس نے کتنے کی لی، کیسے پے کیا، کوئی کوپن تھا تو وہ لگا، اور اینڈ پہ وہ لسٹ آپ کے پاس ہے. یہی ہوگا کل قیامت کے دن. آج ہم سارے اپنی صلاحیتوں، اپنے مال، اپنے وقت، اپنی زندگی، اپنی جوانیوں سے دنیا کے اس شاپنگ مال میں آئے ہوئے چیزیں خرید رہے ہیں. کوئی اسلام خرید رہا ہے، کوئی کفر خرید رہا ہے، کوئی اچھی خرید رہا ہے، کوئی بری. کل قیامت کے دن زندگی بھر کی شاپنگ بدل جائے گی ہمارے اعمال نامے میں. اعمال نامہ کیا لکھیں، شاپنگ کارٹ ہے ہماری، آج ہم اپنی مرضی سے لے رہے ہیں. وہاں آئٹم وائز لکھا ہوگا، کتنا وقت کس پہ لگایا، کتنا مال کس پہ لگایا، کتنا لگا سکتے تھے، کتنا نہیں لگایا. قیامت کے دن یہی ہم سب کے ساتھ ہوگا، اپنے اعمال ناموں کی کارٹ کھڑی کر کے دیکھ رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے. کچھ تو روئیں گے، وجوہن علیہا غبرہ ترہقہا قترہ، روئیں گے غبار لگے میں. کوئی آیا تھا ڈرانے والا، کوئی آیا تھا منع کر رہا تھا، مت عیش کرو، مت اپنی زندگی کو آگ لگاؤ، مت اپنے مال کو آگ لگاؤ. لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وجوہن یومئذین داہکا، کچھ چہرے مسکراتے ہوئے، کہیں مسفرہ، کہیں ناظرہ، کہیں نادرہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا کی کارٹ سے تم جو لے کے جاؤ گے کل وہی ملے گا. خود سے پوچھیں، میں نے اپنی کارٹ میں کیا ڈالا ہے؟ یقین کریں سٹور کے اندر پھرتے پھرتے پورے چانسز موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس. جو حرام چیزیں، مکروہ چیزیں، نافرمانی کی چیزیں، کچھ تو صرف سانپوں کے ڈبے خرید کے رکھ رہے ہیں کارٹ میں، نکالیے، پھینکیے، دیکھیے کیسا خوبصورت سانس آتا ہے آپ کو. تو جس کو اچھی شاپنگ کرنے آ گیا، وہ ایک اچھی خوبصورت ٹریڈنگ کر کے اس دنیا سے جائے گا. وہی وقت، وہی مال جو اللہ کے راستے میں لگنا تھا، اس کو نفس کے راستے میں، شیطان کے راستے میں لگا کے نقصان کرے گا. تو پھر سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا. عموماً لوگ جو اپنی کارٹ میں خراب چیزیں ڈالتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کتاب سے دوری. اسی لیے کہا، آتیناہم کتاب من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے، پس وہ اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے. یعنی کوئی کتاب ایسی نازل ہوئی جس میں شرک کی اجازت تھی، لغ گندی چیزیں جو ہیں اس کو تم پیش کرو، کوئی ایسی تھی تو لا کے دکھا دو. کوئی کتاب نہیں، بلکہ ایک ہی کتاب ہے ان کی. بل قالوا ان وجدنا آباءنا علی امۃ، کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا، لہذا وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم تو انہی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. تو لہذا گمراہی کی بڑی وجہ باپ دادا پرستی، تعصب پرستی، گروہ پرستی، جماعت پرستی، جو ماحول بچپن سے دیکھا اسی پہ چلتے گئے. تو بہت سوچ کی بات ہے کہ اپنے اعمال ناموں کو ٹھیک کیا جائے.
بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں. یہ ہے باپ دادا کا نام لے کر اندھی تقلید کرنے والے لوگوں کی دلیل، کہ ہم تو بس اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو باپ دادا کا نام لوگے. یہاں دیکھیے کہ لفظ امتن آیا ہے اوپر ایک طریقے کے. زندگی گزارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنا اور ایک آبا و اجداد کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا. جو بندہ کتاب سے رہنمائی لے کے زندگی بسر کرتا ہے وہی بچے گا, اور جنہوں نے باپ دادا کے نام لے کر من گھڑت باتیں کی ایسے لوگ پھر کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. کہا کہ ایسے لوگوں کو بتا دو کہ بل قالو, بل بلکہ کی بات آ گئی, یعنی جو باتیں یہ کہتے ہیں وہ نہیں بلکہ ان کا یہ قول, یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے بھٹکنے کا ذریعہ بن گئی. اور اسے پتا چلتا ہے کہ بعض قول بھی انسان کے بھٹکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور اللہ آثاری ہیں مختدون, آثار اثر سے ہے نشانی کو کہتے ہیں, اور مختدون ہدایت پانے سے مختد سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ایسی چیزوں کو لے کے بیٹھ گئے ہو, کیا تمہیں اپنے باپ دادا کے طریقے اتنے بھائے کہ اب تم اسی کو لے کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہو. حالانکہ پچھلے لوگوں کی بھی یہی کہانی تھی. کیا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ. اسی طرح ہم نے کسی بستی میں جو بھی ڈرانے والا بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے نقشے قدم کی اقتدا کر رہے ہیں. ہر دور میں لوگوں نے باپ دادا کا نام لے کر بات کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا سوچو تو صحیح, اگر تمہارے باپ دادا کے طریقوں سے بہتر چیز آ جائے تو کیا پھر بھی تم انہی کے طریقوں کو پاؤ گے؟ کیا تمہیں اور اچھی بات نہیں لگے گی صرف یہی سوچ کے اپنے آپ کو روک لوگے کہ باپ دادا نہیں کام کرتے تھے تو ہم بھی نہیں کریں گے؟ قال اولم جیتکم بیہدا مما وجدتم علیہ آباءکم. اس نبی نے کہا خواہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے آبا اجداد کو پایا, یعنی کیا تب بھی تم صرف انہی کی پیروی کرو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. وہ کہنے لگے جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم اس کے منکر ہیں. اللہ اکبر, ٹھٹائی کی بات ہے نا. نبی کے ساتھ اس طرح کا طرز تخاطب رکھنے والے اپنے آپ کو اللہ کے عذابوں کا مستحق قرار دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کیا کہہ رہے ہو, اللہ کے عذابوں کو بلاتے ہو؟ فانتقمنا منہم, بس ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, بس دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. سوچو تو صحیح ان کا حال کیسے یہ ہو گیا, جھٹلاتے تھے یعنی قرآن کی دلیل کو پیچھے کر کے اپنے باپ دادا کے طریقوں پہ آتے تھے, اللہ کی لائی ہوئی کتاب کے بدلے میں باپ دادا کے طریقوں کو اپنایا, اللہ نے ان سے انتقام لے لیا. کوئی بات نہیں تم کرتے رہو ایسی باتیں, ہم تم سے خود ہی پوچھ لیں گے تمہارا انجام کیا ہوگا جھٹلانے والوں کا. یہ جو لفظ گزرے نا اوپر 23 میں مقتدون, تو یہ مقتدی سے ہے. باپ مفعلون کا وزن ہے پیروی کرنے والے, اس کا روٹ ہے قاف دال واو قدوا. مقتدی کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو, اور قدوہ کہتے ہیں امام کو, یعنی جس کے نقشے قدم پہ کوئی انسان چلے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ وہی بات کہ انسان سارا دین سیکھنے سمجھنے پڑھنے کے باوجود بھی جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس اب ہم کیا کریں, اب تو پھر خاندان والوں کو ناراض نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم یہاں یہ باتیں پڑھ کے ہم کہتے ہیں ہائے کتنے خراب تھے. نہیں وہ تو اتنے خراب تھے ہی, لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم قرآن کی کلاس میں ہوتے ہیں قرآن سیکھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن جو ہی کوئی شادی کا موقع آتا ہے کوئی رسم کا وقت آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اب کیا کریں, خاندان کو ہم ناراض تو نہیں کر سکتے. اور ایسے ہی لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں. تو ہمارے لیے اس میں سبق یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خاندان یا برادری قوم کنبا کسی کا بھی نام لیا جائے تو انسان ہلاکت میں ہے. ایسا انسان کبھی بھی اپنے آپ کو کامیابیوں کے دروازے پہ نہیں کھڑا کر سکتا.
ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا, کیا کہا؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں, اور جو لوگ یہاں تک قرآن پاک کا سفر طے کر چکے ہیں وہ بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم کیسا کردار تھے. اگر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یا ان کو بڑا بنانے کے لیے ایک دو لفظوں میں ان کا تعارف کرانا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام قربانیوں کی داستان تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی ہر وہ چیز جو اللہ کے اور ان کے راستے میں آئی اس کو قربان کر دیا. جب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئی جس نے ان کو اللہ کی طرف جانے سے روکا تو انہوں نے اس کام کو چھوڑنے کی بجائے اس رکاوٹ کو ختم کر دیا. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس قال لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ان کو رب نے کہا کہ مطیع ہو جاؤ فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں فرما بردار ہو گیا. اور ان کی کہانیاں ہم ذوالحج کے مہینے میں بھی سنتے ہیں, کیسے اپنی بیوی کو اور چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا, غیر عزیز زر ان قرآن پاک میں آتا ہے, یعنی ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی بھی نہیں تھی, بنجر, ویران, بیرن لینڈ, کچھ وہاں نہیں تھا, اور انہوں نے وہاں چھوڑ دیا. کیوں؟ تاکہ اللہ کا گھر آباد ہو. اپنے گھر کے سکھ چین کو الگ کیا اور اپنے بیوی بچے کو دور چھوڑ دیا تاکہ اس جگہ پہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگ وہاں آئیں اور عبادت ہو. آج خانہ کعبہ جس جگہ آباد ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی قربانیوں کا نتیجہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے ابراہیم سے اتنے خوش ہوئے کہ بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کو چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ وہ شرک پہ ان کو مجبور کرتے تھے, اور وہ ماحول جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے سے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اس جگہ کو اور ان واقعات کو, حالات کو چھوڑ دے. ابراہیم کی پوری زندگی داستان تھی اس بات کی کہ جہاں کوئی چیز ان کے اور اللہ کے راستے میں آئی انہوں نے اس چیز کو ہٹا دیا. چھوٹا سا بچہ جب ساتھ چلنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے تیاری کر لی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا دی. ہم ان قصوں کو سن کے واہ واہ تو کر سکتے ہیں, سبحان اللہ تو کہتے ہیں, لیکن ہم سے اس سے بہت چھوٹی قربانی کا مطالبہ کر دیا جائے تو ہم مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو اپنا آرام نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے, ہم اپنی تمنائیں قربان نہیں کر سکتے, ہم اپنے گھروں کے کمفرٹ قربان نہیں کر سکتے, تو ہمارا پھر مقام وہ کیسے ہو سکتا ہے جو ابراہیم کا مقام تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کہا, اللہ کے دوست, بیسٹ فرینڈ. خلیل خلت سے, یعنی وہ فرینڈ جس کو انسان تنہائی میں یاد کرے, جس کے ساتھ اکیلے میں باتیں کرنے کو دل چاہے. ہمارے یہاں اس کو فاسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں, بیسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں, یعنی جس کے ساتھ دل مل جاتا ہے انسان کا. تو یہ درجے ملتے ہیں کچھ کر کے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی آپ سے کتنی بھی محبت کی بات کرے کیا آپ اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں؟ نہیں. آپ کو اس بات کا یقین کب آتا ہے جب وہ آپ کے لیے کچھ قربانی کرے. آپ کی دوست آپ کو ہر وقت یہ کہ میں تمہاری دوست ہوں, میں تمہاری دوست ہوں, لیکن جو ہی آپ کو کوئی کام پڑے تو وہ آپ کے کام کو نہ دے. آپ کو کہ نہیں میں کام تو نہیں کر سکتی, ہاں ویسے میں تمہاری دوست ہوں. آپ اس سے کہیں کہ اچھا مجھے کچھ چاہیے, مجھے تھوڑی مدد کر دو, مدد بھی نہیں کرنی، کبھی نہیں ہوتا. اب دیکھیے ایک ماں اپنے بچے کو جو پالتی ہے وہ قربانی کی بنیاد پہ پالتی ہے نا. بچے کے لیے راتوں کی نیند چھوڑنا، اپنے آرام کو چھوڑنا، اپنے صحت کو خراب کرنا، پھر بچہ ملتا ہے نا. تو ہر وہ چیز جس سے انسان کسی کا قرب پانا چاہے وہ قربانیوں کے راستے سے گزرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ابراہیم کو تم بھی یاد کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، کیا کہا؟ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ پہ پیدا ہوئے تھے کہ جہاں چاروں طرف شرک تھا، پورا ماحول جو تھا وہ خدا فرموشی کا تھا، ان کی قوم، ان کا خاندان، ان کی برادری سب شرک کرتے تھے، اور عموماً یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یعنی سٹار ورشپر تھے ان کے لوگ. لیکن انہوں نے ستاروں کی شبیہیں بنائی ہوئی تھی، جیسے ڈمیز بنا لی جاتی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ مذاہب والوں نے اپنے خاص ایک سلوگنز رکھے ہوئے ہیں، ان کی ورشپ کرتے ہیں. مثلا کرسچینٹی میں سلیپ کی پوجا کی جاتی ہے، کراس کی ورشپ جو ہوتی ہے، اس دور میں ستاروں کی تھی. تو اسی طرح ان کی قوم جو تھی وہ ستاروں کی پوجا کرتی تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بچہ، جیسے آج کے ماحول میں آپ سوچیں کسی نان مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہر ہفتے لوگوں کو کسی مندر میں جاتے ہوئے، بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہوئے دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کو خراب نہیں کیا تھا. تو فوراً ان کے ذہن میں وہ سوال اٹھا کہ آخر تم دوسروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا کہ انی براؤں، میں بیزار ہوں. براؤں کیا ہوتا ہے؟ بیزار. بیزار کیا ہوتا ہے؟ کہ آئی ڈونٹ کیئر. یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا طریقہ کار آپ کا؟ اب دیکھیے کہ آج کے دور میں ہم اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتے داروں میں بہت بری بری رسمیں دیکھتے ہیں، ان کو برے کام کرتے دیکھتے ہیں. پہلی بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جب کسی انسان کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں، ایون اپنے گھر والوں میں کوئی خرابی دکھے، تو خاموشی سے کمپرومائز نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اس کے لیے تھوڑا سا ریزسٹنس پیدا کرنا چاہیے. پھر دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے بھی پیش کیا گیا کہ مکہ والے جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے، ہیرو سمجھتے تھے. تو ان کے اس ہیرو شپ کو اور ان کے اس سمجھنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اے مکہ والو، تم پوجا کرتے ہو جن کے نام پہ تم آج شرک کا بازار لگائے ہوئے ہو، دیکھو کہ وہ کتنے توحید پرست تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ جما کے رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی، اتنے برے ماحول میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو خراب نہیں کیا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، نان مسلم گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے. لیکن دیکھیے جب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے سکتے ہیں، تو ہر بچہ جو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی روح اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آ چکی ہے کہ اللہ ہم تجھے مانیں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرے ساتھ تعلق رکھیں گے. پھر اس کے بعد اگر ہم دنیا میں آ کے شرک کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں، تو بنیادی طور میں یہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں تو ان سے بیزار ہوں. ہاں مگر کس کی؟ الا الذی، مگر وہ ذات جس نے، فطرنی، مجھ کو پیدا کیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ کیسی پیاری صفت اللہ تعالیٰ کی یہاں بیان کرتے ہیں کہ جو کسی بت کے ہاتھ میں نہیں، کوئی بھی جھوٹا خدا، جھوٹا معبود یہ کام نہیں کر سکتا تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پیش کیا. کیا؟ فاطر. اللہ سبحان تعالیٰ کا پیارا نام ہے الفاطر. تو کہا جس ذات نے مجھ کو پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بس وہی مجھ کو راہ دکھائے گا. یہدین لفظ جو ہے نا ہدایت. سب دن میں 17 بار کس کم نمازوں میں دعا کرتے ہیں، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ میں سیدھا راستہ کا. جس کو نیکی کا کام کرنا ہے نا، بس وہ چل پڑے، اے اللہ آج میرے ہاتھ میں یہ موقع ہے، یہ نیکی میں کر سکتا ہوں، میں نے کرنی ہے. کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا برا آئی ڈونٹ مائنڈ، مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں تو اپنے حصے کی نیکی کر کے اپنا حصہ اس میں ڈالنے والا ہوں. ایسا بندہ پھر آگے جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے نکلے، آپ کو بالکل نہیں پتا تھا وہاں کیا ہوگا، راستہ تک نہیں معلوم تھا. 3 دن تک غار ثور میں آپ رہے، اتنی تکلیف، پیچھے دشمن کا خطرہ، آپ کی جان کی قیمت 100 اونٹوں کی قیمت لگی ہوئی ہے، آگے پتا نہیں ہونے والا کیا ہے. طویل سفر، اونٹوں پہ چل کے، گھوڑوں پہ سواری کر کے سفر کیا. آج ہم ذرا سا کوئی کام کر لیں، ہم کہتے پہلے بتائیں کہ اس کی گارنٹی کیا ہے. جب تک دین ہمارے دل کو نہیں ہلا دیتا نا، تب تک ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خالص کر چکے تھے اور یہی بات انہوں نے اپنی اولادوں میں چھوڑی تھی. یہ بھی بہت ہی قابل توجہ نقطہ ہے کیونکہ بعض ماں باپ خود تو بہت نیک ہوتے ہیں، خود نیکی کے کاموں میں بھی آگے بڑھتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو اس فیلڈ میں تنہا کر لیتے ہیں. ہر دور میں آپ دیکھیے کہ بچپن میں جب بچے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ اس چیز کی اہمیت کا احساس کم ہی رکھتے ہیں کہ ان بچوں کو دین کے سفر میں آگے لے کے جانا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے پھر وہ کام نہیں کر پاتے جس کو کہ ان کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جس کو ماں باپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے بعد پھر بڑے ہونے کے بعد جب ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے بھی یہ کام کریں تو اس وقت پھر وہ یہ کام نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے وجعلھا، اور کر دیا ہم نے اس کو، کس کو؟ کلمۃً باقیہ، اس کی بات کو. یہ کون سی کلمۃً باقیہ تھی؟ یہ تھی لا الہ الا اللہ. سورت بقرہ آیت 132 میں آتا ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو. تو اس میں ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دین کے سفر میں تنہا آگے نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے باقی چھوٹے لوگ جو ہیں، جو اگلی جنریشن ہے، چھوٹے بھائی بہن ہیں، کوئی اور ہے، تو ان کو بھی ساتھ رکھا دے تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی اسی کی طرف رجوع کریں. یعنی بعض کہتے جعلھا سے مراد یہ کہ اللہ نے اس کو کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو اپنی اولاد میں باقی رکھا. دونوں میں فرق کچھ بھی نہیں ہے، مقصد بات کا یہی ہے کہ جب کوئی بات خود کو سمجھ آ جائے تو پھر اپنی اولادوں کو بھی اسی کی تعلیم دی جائے. اور اس نقطے میں ماں باپ کے لیے گہرا سبق ہے، کیونکہ جب اپنے وقت پہ اپنی اولادوں کو ہم دین کے سفر میں ساتھ نہیں لے کر نکلتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہی چیز پھر ہمارے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب ہوتا ہے. بعض دفعہ چھوٹی عمر میں بچوں کو بس لاڈ اور نخرے دیکھنے کی عمر سمجھ لی جاتی ہے کہ بس ان کو اپنے کیا کہنا ہے، یہ تو اپنے حساب سے کام کریں گے اور ان کو کرنے دیں، ابھی تو یہ بہت چھوٹے ہیں. تھوڑے سے بڑے ہو جائیں بچے تو پھر عموماً ماں باپ کیا کہتے ہیں، یہ تو اب جوان ہیں، ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، اب ان کو ہم کہاں روکیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جب جوان ہوتے ہیں نا تو ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا جنریشن گیپ آ چکا ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جن گھروں میں ماں باپ اور بچے شروع سے دین کے سفر میں ساتھ ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہوتی ہے. میں ایسی کئی ساتھیوں کو جانتی ہوں کہ جب قرآن سے نہیں جڑے ہوئے تھے تو ماں بیٹی کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی. ایسی بہو اور ساس کو بھی جانتی ہوں، بلکہ خود اقرار بھی کیا انہوں نے. ایک بہو تھی اور اپنی ساس کو ساتھ لے کے آتی تھی کلاسز میں، پورا کورس کیا انہوں نے. تو وہ اکثر یہ بات کہا کرتی تھی کہ اس کلاس میں آنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ہمارے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے. پہلے بھی اچھے تھے لیکن پھر بھی گھر میں رہتے ہوئے کبھی مجھے ان کی بات بری لگتی تھی، کبھی ان کو میری بری لگتی تھی، لیکن چونکہ ہم دونوں ایک ہی چیز سن کے آئی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے جو بات ہوتی ہے ہر بندہ اس میں سے اپنے لیے عمل لیتا ہے. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ذرا کوئی بات ہونے لگتی ہے تو ہم دونوں سنبھل جاتے ہیں کیونکہ ہم دونوں نے ایک ہی پیغام لیا ہوتا ہے. تو اب الحمدللہ نہ صرف یہ کہ اچھے ہوئے بلکہ اب وہ دین کے ایک دوسرے کی ساتھی ہیں. اور ایک وقت ہے کہ ان کی ساس نے اپنی بہو کو ترجمہ سنا سنا کے پتہ نہیں 26 سپارے یاد کر لیے. سبق پڑھتی تھی ادھر سے، گھر جا کے یاد کرتی اور اپنی بہو کو سناتی. تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں دین آتا ہے نا وہاں تعلقات کی اور رشتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل متعتوا هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو خیر کی بات پیچھے رکھی ہی تھی، لیکن اس کے بعد بھی لوگ ہر دور میں جو ہی ہدایت سے تھوڑا دور ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر شرک آنے لگتا ہے. جب ان کے ماں باپ کو دنیا کا سامان بہت مل گیا، اس دھوکے میں آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو بھول گئے. ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے. جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے تو وہ ایمان کے بہترین درجے پہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو جو چیز دیتا ہے وہ سب سے خوبصورت ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جو خواہشات ہوتی ہیں نا، اب دیکھیے کہ یہاں متعتوا کے لفظ پہ متاع شامل ہے، اور متاع کہتے ہیں وقتی سامان. یہ جو دنیا کی ہماری چیزیں ہیں نا یہ متاع ہے. قرآن پاک میں تو ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا کی زندگی ایک متاع الغرور ہے, یہ فریب اور دھوکے کا سامان ہے. کبھی غور سے دیکھے نا, اور خاص طور پہ اپنے گھر کے پرانے فرنیچر کو دیکھا کرے, جس کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پھینکے تو کہاں پھینکے, یہاں تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے. اپنے پرانے کپڑے دیکھا کریں کہ جو آپ کے لیے بوجھ بن گیا, کب ان کو کون اٹھا کے پاکستان لے کے جائے اور وہاں کسی کو دے. بچا ہوا کھانا دیکھا کریں, وہ باسی روٹی کے ٹکڑے دیکھا کریں کہ جو آپ کسی کے کھانے کے قابل نہیں رہے. ٹریش کین دیکھیں, میں کہتی ہوں اگر صرف اس دنیا کی اصل حقیقت ہم نے دیکھنی ہے نا تو اپنے ٹریش کین کو دیکھ لیں. ایک دن سے زیادہ اس میں ٹریش رہ جاتا ہے نا تو آپ پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کو بو آتی ہے, اگر ہم محسوس کریں تو. یہ ہے دنیا کی متا. کل تک آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ کو اچھا لگ رہا تھا, آج پاس آ گیا تو خواہش ختم ہو گئی, اب اگلی چیز کی تمنا آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے بل متعت ہاؤلائی و آبا اہم, ہم نے ان کو اور ان کے آبا اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو تم یہ بات کہتے ہو تو بات یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو, بلکہ اس کے برعکس معاملہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر ابراہیم کی تعلیم کو بھلا رکھا ہے اور ان کی وصیت کی پرواہ نہیں کی. وہ تو اپنے وقت میں اچھی بات کی وصیت کر کے گئے, لیکن دنیا کی دولت اور اس مزے نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا اور تم شرک میں پڑ گئے. تمہاری عیش و عشرت جو تھی وہ اتنی بڑھ گئی کہ تم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے. نتیجہ کیا ہوا کہ تم اس دین کو چھوڑ گئے. اور آج بھی دیکھیں یہی مسئلہ ہے, لوگ اچھے بھلے دین پہ ہوتے ہیں لیکن جہاں بیچ میں دنیا آتی ہے نا تو اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے بھٹکنے لگتے ہیں. رسول آتا ہے, حق لے کر آتا ہے, لیکن رسول کو حق سمجھنے کے باوجود بھی لوگ اس کی بات پہ کان نہیں دھرتے. یہاں رسول مبین کا ایک مطلب تو کیا ہے کہ یہ رسول تمہیں شرک اور توحید کی راہیں صاف صاف اور کھول کھول کر سمجھانے والا ہے, اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ ایسا رسول آیا جس کا رسول ہونا بالکل واضح تھا, حقیقت میں وہ رسول تھا. یہ کب ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ایک بات سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ صحیح ہے, میری ضرورت کی ہے, میری خیر کی ہے, لیکن پھر بھی ایک انسان اس کی طرف پلٹ کے نہیں آتا. کب؟ جب راستے میں دنیا کے فائدے آ جاتے ہیں. متواتہا اولائی, بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے, کہ جاب کے وقت سے چھٹی نہیں ملتی. کتنے مرد ہیں جو جمعے کی نماز پڑھنا چاہیں گے, ان کو پتہ ہے جمعہ فرض ہے, جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو ختم ہو جائے گا دین, لیکن نہیں پڑھ پاتے. کیوں؟ کہ جاب سے چھٹی نہیں ملتی. کہاں کہاں ایک انسان دنیا کی خواہشات کو پانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے. پھر جب ایک انسان خود دین پہ نہیں آتا نا, تو پھر یہ تھوڑی ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں وہ دین تو بہت اچھا ہے میں نہیں کر رہا. ایسے کرے گا تو لوگ کہیں گے تم بہت بیوقوف ہو, بلکہ کرتا کیا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ, جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اسے قطعاً نہیں مانتے. یعنی اس کو پھر جادو کہتے تھے. نبی کی بات ان کے دل پہ لگتی تھی, اور حق کی پہچان یہ ہے کہ یہ سیدھا آپ کے دل پہ جا کے لگتا ہے. ہمارے ہاں دین کا ایک ورژن پیش کیا جاتا ہے جس میں بہت مشکل مشکل ٹرمنالوجیز یاد کرائی جاتی ہیں, جس میں دین کے نام پہ لوگوں کو ایک خاص گیٹ اپ کا عادی بنایا جاتا ہے. لیکن اصل دین کیا ہے کہ جو ایک بندے کے دل کو بدل دے. میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور دینی تعلیم کس نظر سے بچوں کو دوسرے شہروں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی بھیجنے کا اہتمام ہے, تو میں نے انہیں صرف یہی کہا کہ آپ جہاں بھی بھیجیں اپنے بچوں کو صرف یہ دیکھ لیں کہ اس سے ان کا دل بدلے گا کہ نہیں بدلے گا. کتابیں حفظ ہو جائیں گی, حفظ ہوگا, گرامر آ جائے گی, تجوید آئے گی, فقہ کے نام پہ بڑی بڑی بحثیں کر لیں گے, آپ کسی ایک مسلک کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے, لیکن یہ بتائیں کہ وہاں جا کے آپ کا دل بدلتا ہے کہ نہیں. کیونکہ میں نے کئی حافظ قرآن دیکھے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے. کتنے لوگ ہیں مسجدوں میں, مسجد کے ساتھ ان کے حجرے ہیں اور وہ نمازوں میں جماعت کے وقت میں سو رہے ہوتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ دل بدلے, اور جس بات سے دل پہ بات آتی ہے نا سمجھ لیں یہ سچ ہے, وہ کسی انسان کی بات نہیں ہوتی. انسانوں کی بات میں اتنا اثر ہی نہیں ہے, یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے. جب نبی کے دور میں ایسا ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے, آج اس کو لوگ ہپناٹائز ہونا کہتے ہیں, آج لوگ اس کو کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا یہ بس برین واشنگ کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ جادو نہیں ہوتا. ہاں جادو کی طرح دل پہ اثر کرتا ہے. تو اپنی خفت مٹانے کے لیے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ کیا کہتے تھے، ارے چھوڑو یہ تو جادو ہے، یہ ایسی خوبصورت باتوں کے جال ہیں، ورنہ ہے کوئی نہیں، وَإِنَّ بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم تو بس منکر ہیں، یعنی ہم تو نہ شکرے ہیں اور نہ فرمان ہے، اس لیے ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ کفار مکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا. یہ ایک دوسرا الزام تھا جو مکہ والے آپ پہ لگاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ یتیم شخص کہ جس کی پیدائش سے پہلے اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، 2 سال کا ہوا تو ماں فوت ہو گئی، پھر 6 سال کے ہوئے تو دادا فوت ہو گئے، اور آگے بڑھے تو پھر اور سہارے چھٹتے گئے. یہ غریب انسان جس کو کوئی جانتا نہیں، جس کی کوئی پہچان نہیں، اس پہ یہ قرآن کیوں اترا؟ ہاں کوئی اترتا تو ہمارے بڑوں پہ اترتا. یہ جو دو بڑے تھے نا، یہ ایک تھا ولید بن مغیرہ، جس کو آج کے دور میں آپ کہہ لیجئے کہ موسٹ ویلتھیسٹ پرسن، مکہ کا رئیس تھا، بہت امیر شخص تھا. اسی طرح طائف شہر کا ایک بڑا شخص تھا، عروہ بن مسعود سقفی. اس میں دو رجل کی طرف جو اشارہ ہے، یہ ان کی طرف تھا کہ اگر اللہ نے اپنا پیغام دینا بھی تھا تو پھر دیتا تو یا تو ولید کو دیتا یا پھر عروہ کو دیتا. سوچتی نا، آج بھی لوگ سوچتے ہیں کہ دین کسی عام انسان کو مل جائے، یہ تو بڑے دولت مند کو ملنا چاہیے تھا، یہ تو کسی بڑے فیمس شخص کو ملنا چاہیے تھا. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. جب بھی لوگوں نے دین کو دولت کے ساتھ پرکھا، انہوں نے غلطی کھائی. کیونکہ عموماً آپ دیکھیے کہ جو دین کی طرف لوگ ہوتے ہیں نا، بظاہر ایک تو یہ کہ ان کے مزاج میں سادگی ہوتی ہے، وہ بہت پمپ اینڈ شو والے نہیں ہوتے، ان کی دولت ان کے گھر کے باہر لگے ہوئے پتھر چونے سے نہیں دکھتی، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ وہ لے نہیں سکتے، یہ کہ وہ لینے نہیں چاہتے، ان کو پسند نہیں آتا. وہ ضرورت کی سطح پہ دنیا کو لیتے ہیں، وہ تائش کی سطح پہ نہیں لیتے. اس بات سے غلطی کھا کے لوگ سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا میں تو ان کے پاس کوئی ان کے ساتھ نہ کوئی بڑے بڑے لوگ ہیں، نہ گارڈ ان کے آگے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، تو یہ اتنی بڑی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ کیسے ہو گیا؟ بس آپ دنیا میں دیکھیں نا، کوئی امبیسیڈر ہے کسی ایک ملک کے آتا ہے، اب جتنا بڑا ملک ہوتا ہے نا اس کا امبیسیڈر بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہوتا ہے، وزیروں کی بھی اتنی شان ہوتی ہے جتنی وزیر اعظم کی ہوتی ہے. لیکن دین کے ساتھ ایسا کوئی پروٹوکول نہیں چلتا، اور جہاں پروٹوکول والا آپ دین دیکھیں گے نا، سمجھ لیں کہ بس اللہ رحم کر دے. وہ ایک حکومتی دین تو ہو سکتا ہے لیکن وہ خدائی دین نہیں ہوتا. ایسی باتوں پہ غلطی کھا کے کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ سچا نبی ہے. اصل پتہ ہے کیا کہ جو لوگ خود مٹیریلسٹک ہوتے ہیں نا، مادہ پرست ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے مٹیریلسٹک چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. وہ ان کے گھروں کو دیکھ کے متاثر ہوں گے، ان کی گاڑیوں کو دیکھے ہوں گے، لیکن وہ سچائی کو نہیں دیکھیں گے جو ان کے پاس ہوتی ہے، جو وہ ان کو دینا چاہتے ہیں. بالکل یہی بات ان کی تھی، تو نہ ماننے کی بات ہے، ورنہ ان کو کیا لگے. بالفرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کیسل ہوتا، بڑا سا محل ہوتا، اس میں بڑے بڑے فانوس ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خوب ایسے زرق برق اچھے اچھے کپڑے پہن کے آتے، اس سے لوگوں کو کیا فرق پڑتا؟ سوچنے کی بات ہے. اگر ہم کہیں بھی جاتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کون گاڑی پہ آیا کہ کون پیدل آیا ہے، کس کی لینڈ کروزر تھی اور کس کی گاڑی جو تھی وہ بالکل سستی گاڑی تھی، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک انسان جب ساری چیزوں سے الگ کھڑا ہے، اس کی قیمت اگر کوئی نہیں پہچانتا تو گاڑی تو ہر وقت اس کے پاس ہی نہیں رہے گی، پھر تو وہ گاڑی میں بیٹھے گا تو عزت والا ہے، گاڑی سے نکل گیا تو کس کی عزت ہی نہ رہی. تو اللہ تعالیٰ انسان کو ریئلسٹک بناتے ہیں. تم انسان کو دیکھو، اور دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں نا، یہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے. ہم کہتے ہیں اچھا گھر بنا لو عزت ہوگی، بڑا گھر ہوگا نا تو بچیوں کے اچھے رشتے آئیں گے، بڑے دولت مند لڑکے آئیں گے. ٹھیک ہے، مان لیا دولت مند تو آئیں گے، لیکن دھوکے بھی اتنے ہی دیں گے پھر آپ کو. وہ آپ کی بیٹی کو دیکھ کے نہیں آئے تھے، وہ آپ کی دولت کو دیکھ کے آئے تھے. جب آپ ان کے مطالبے نہیں پورے کریں گے تو آپ کی بیٹی کو بھی ایک بے جان چیز سمجھ کے ٹھکرا دیں گے کہ اس کے کوئی جذبات ہی نہیں ہے. جہاں مادہ پرستی کی بنیاد پہ رشتے قائم ہوتے ہیں، وہاں یہی حالات ہوتے ہیں. باقی چیزوں میں بھی دیکھیے، پچھلے دور اور آج کے دور میں اگر آپ چھوٹا سا کمپیریزن کریں، آپ رشتے داروں کو ملتے تھے نا تو آپ کو محبت کا احساس ہوتا تھا. ان کے گھر میں ایک سالن پکا ہوتا تھا نا، وہ خوشی خوشی ساتھ روٹی پکا کے آپ کے ساتھ رکھتے تھے، آپ بھی کھاتے تھے وہ بھی کھاتے تھے. بعض لوگ تو روٹی پہ سالن ڈال کے دیتے کھا لو. آج بھی آپ ایسی باتیں سنتے ہیں اپنے باباؤں سے، اپنے داداؤں سے آپ کہانیاں سنیے. ہمارے والد ہمیں ایسی بڑی کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ پہلی چھٹی پہ ہمارا بیگ پہلے سے تیار ہوتا تھا خالہ کے گھر جانا ہے، اور کہتے خالہ بھی اتنی محبت والی ہوتی تھی تاکہ آئی ہوتی تھی کہ آج میرے بہن کے بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں, ہم نے چھٹیوں پہ جانا ہے. کہتے پہلی چھٹی پہ ہم خالہ کے گھر جاتے تھے اور ایک دو نہیں کئی کئی بچے ہوتے تھے اس دور میں, اور آخری چھٹی پہ آتے تھے اور روتے ہوئے آتے تھے, ہم نے ابھی نہیں جانا, اور گھر والے بھی رو رہے ہوتے تھے کہ ہم نے ابھی نہیں بیچا, ارے بیٹھ جاؤ ابھی رہ جاؤ ابھی رہ جاؤ, ارے کیا کرنا ہے بہن جا کے ابھی ادھر ہی رو. اور آج حال ہے کہ چار دن صبح مہمان ہو جائے تو ہم بھی آہیں بھرتے مہمان آئے ہوئے ہیں. ہر بات میں مہمان ہمارے لیے اتنا بڑا حوا ہوتے ہیں, ہم کوئی بھی کام کریں مہمان اس کی اتنی بڑی وجہ کہ ہم جو بھی کہنی چاہیے اب ہم مہمانوں کو نہیں چھوڑ سکتے. پھر آپ پہلے دن چھ کھانے پکاتے ہیں, دوسرے دن آپ چار پکاتے ہیں, جس دن آپ نے تین سے دو کیے وہ کہیں گے انہوں نے اب ہماری خوشی چھوڑ دی ہے, اب یہ آج اکھڑے اکھڑے ہیں, شروع میں بڑے لاٹ کرتے تھے, کیوں کہ اب ظاہرداری رہ گئی. اب ہم انسانوں کو نہیں ملنے جاتے, ہم چیزوں کو ملنے جاتے ہیں. جب دولت آتی ہے تو ساتھ مہمان بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر دور سے بھی لوگ آپ سے رشتے داری نکال کے آ جائیں گے کہ ہم آپ کے فلاں کے فلاں کے فلاں لگتے ہیں, ہم آپ کے گھر رہیں گے. اور ذرا آپ کی دولت جاتی ہے نا تو لوگ جاتے نہیں. میں نے حقیقت میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہ جب حالات اچھے تھے تو خاندان کا دور کا بندہ دوسرے ملک سے بھی چار دن کے لیے آتا تھا, ملے بغیر نہیں جاتا تھا کہ فلاں کو ملنے جا رہے ہیں. اور اب ذرا دن سختی کے آئے اور اب گھر بڑے سے چھوٹا ہو گیا تو کہتے ہیں ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے فلاں آ کے چلے بھی گئے, ہمیں ملنے ہی نہیں آئے. یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مادہ پرست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مادیت کو سامنے رکھتے ہیں, خوشی مادہ سے نہیں ملتی. اب دیکھیں آپ کے گھر میں کرسٹل بھراؤ اور آپ کے سر میں درد ہو, کیا وہ کرسٹل کے برتن آپ کے سر کا درد دور کر سکتے ہیں؟ اور اس کی جگہ آپ کے پاس ایک نرم دل دوست, کوئی ساتھی, کوئی رشتے دار ہو, وہ آپ کا سر دبا دے, آپ کے سر میں تیل ڈال دے, آپ بتائیں اس کرسٹل سے آپ کو وہ ہاتھ سر میں تیل لگانے والا شخص زیادہ اچھا لگے گا یا وہ برتن اچھے لگیں گے؟ ہم مادہ چیزوں بے جان سہاروں میں رہتے ہیں, انسانوں کے دل توڑتے ہیں, ہم انسانوں کے جذبات کی قدر نہیں کرتے, حالانکہ اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے بانٹی ہے قسم یا متقسیم سے, ہم نے خود تقسیم کر کے دیا ان کو سامان زیست اس دنیا کی زندگی میں. یہ ہماری بات ہے, ہم دنیا کی دولت بھی خود دیتے ہیں, تم خود نہیں لے سکتے. جس دولت پہ تم پھل پھول رہے ہو یہ بھی ہم نے دی ہے تم کو. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, اور ہم نے بلند کر دیا بعض کو بعض پر مرتبوں کے اعتبار سے, تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکے. باقی رہ گئی بات رب کی رحمت, تو ورحمت ربک خیر مما یجمعون, اور آپ کے رب کی رحمت خاص بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت یا آپ کے سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑے مقام پہ نہ ہونے کو یہ تصور کیا کہ اب دین کی بھی دولت ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے. تو پہلے تو اب دیکھیے کفار مکہ اس بات کو تیار ہی نہیں تھے ماننے کو کہ انسان بھی نبوت کے منصب پہ فائز ہو سکتا ہے. وہ کہتے تھے کوئی فرشتہ ہوگا, کوئی ایسا ہی ہوگا, کوئی مافوق الفطرت ماحول میں رہنے والا وہی ہوگا. پھر دوسرے درجے پہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ غریب بندہ ہو جائے. وہ کہتے تھے سردار ہو, مالدار ہو, اس کا روب ہو, دلوں میں اس کی دھاک بیٹھی ہو, اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں بڑے بڑے نام اس کے لیے ان کی نظروں میں تھے, وہ بات کرے تو مانا جائے گا. ولید بن مغیرہ سے ایک روایت آتی, اس نے کہا لو کان ما یقولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقا, یعنی جو کچھ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہوتا تو یہ مجھ پر نازل ہوتا, یا طائف کے سردار ابو مسعود سقفی پر نازل ہوتا. کتنا تکبر جھلک رہا, کسی کے پاس میں ناپلی نہیں ہے دین کی. اللہ قیامت تک لوگوں کو چنتا رہے گا, گروہوں کو چنتا رہے گا, اپنا اپنا کام کریں گے, چل پڑیں گے. دیکھیے اگر شخصیت پرستی ہوتی نا تو صرف ایک نبی کافی تھا شروع سے, تو آخر تک وہی رہتے. چلے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں پیدا کر دیتا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے تو روب چلتا. اب اتنے لوگ ہو گئے اس نبی کے انڈر, اب اتنے اس کے گروہ بن گئے, اب اس کی اتنی مثال ہے آج کی زبان میں آپ کہہ رہے ہیں, اب اتنی برانچز ان کی بن گئی, اب اتنے ادارے ان کے کھل گئے, اب اتنی مسجدیں ان کی بن گئی. اگر شخصیت پرستی ہوتی ممکن تھا. اللہ کے نبی کو اللہ لمبی عمر دے سکتے تھے, کوئی بڑی بات نہیں. اگر اللہ نے آسمان کو اتنی لمبی عمر دی ہوئی ہے, زمین کو دی ہوئی ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے سکتے تھے. چلیے اس کو بھی چھوڑ دے, یہ نہ ہوا وہی ہوتا جو ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیدا ہو گئے تھے, آخری نبی تھے, لکھ دیا قیامت تک دے دیتا اللہ تعالیٰ عمر نبی کو, پاسبل تھی. آج تقریباً 1500 سال ہو گئے نا ہجرت کیے ہوئے آپ کو، تو کیا آج بھی ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے؟ بس ختم جی، اب آگے ختم نہیں، شخصیات ہے ہی کوئی نہیں ہمارے دین میں، پیچھے کر دو، اللہ کہتے ہی ہماری بانٹ ہے، معیشت زندگی کے سامان ہم دیتے ہیں۔ اس نعمت کا بوجھ اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس نازک ذمہ داری کو سنبھال لے۔ تو اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عظمت کا جو معیار تم نے مقرر کیا ہے نا، دولت، ساز و سامان، منصب، بڑی بڑی باتیں، اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کردار دیکھتا ہے، اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ بے داغ سیرتوں کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کون مصائب اور آلام کے پہاڑوں کے نیچے بھی اپنے آپ کو مطمئن رکھے گا، کون ہے جو پسپائی اختیار کر لے گا، کون ہے جو سکون اور وقار کے ساتھ مسکراتے ہوئے منزل کی طرف بڑھتا جائے گا۔ اور یہ سارے وصف ہر ایک میں نہیں ہوتے۔ ایک مفسر ہے ثناء اللہ، وہ اس بات پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسالت ایک منصب عظیم ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ کسی عظیم ہستی ہی کو سزاوار ہے۔ کفار یہ نہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک روحانی رتبہ ہے، مطلب مشکل الفاظ ہیں، خلاصہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبوت ایک عام چیز نہیں ہے، ہر ایک اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، اس کے لیے خاص دل ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو دیتا ہے۔ باقی رہ گئی بات دنیا کی چیزیں، جس نے رسالت کسی کو سوچ کے دی، دنیا کی دولت بھی وہ اللہ ہی دیتا ہے، نہ دولت دنیا کی کسی کی مرضی سے ملتی ہے، دین کی دولت کسی کی مرضی سے ملتی ہے۔ باقی رہ گئے دنیا کا اصول، یہاں جو آخری حصہ ہے آیت کا، کہ ہم نے بعض کو بعض پر بڑا کیا تاکہ بعض بعض کو سخریہ بنا لے۔ سخریہ کس کو کہتے ہیں؟ ملازم کو، کام کرنے والا۔ کائنات کے اندر بہت ہی آپ کو ڈفرنس دکھے گا، سورج ایک کام کر رہا ہے، چاند دوسرا کر رہا ہے، ستارے کچھ اور کر رہے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبیاں دی ہوتی ہیں۔ دیکھیے اگر ایک چیز چھوٹی سی لکھ لینا کہ سب ایک بڑی کمپنی کے امپلائیز ہیں، مثال لے لیتے ہیں کوئی بھی کمپنی، جو بھی آپ لینا چاہیں بغیر کسی تعصب کے، چلیے ہم ایسا کر سکتے ہیں، صرف مثال کے لیے لے لیتے ہیں کہ ایک ایئر لائن ہے نا، پی آئی ایئر لائن کو لے لیتے ہیں۔ ایک ایئر لائن کتنے لوگوں سے مل کے بنی؟ اس میں کس کی ضرورت ہے؟ پائلٹ کی، ایئر ہوسٹسز کی، کاؤنٹرز پہ ٹکٹ دینے، لینے، کرنے، کرانے، وہ سارے سیکیورٹی چیک ان سب مل کے کمپنی بنی نا۔ اب بتائیے اگر سارے کہے کہ ہمیں تو بننا ہے پائلٹ، تو کوئی ایک فلائٹ بھی دوسری جگہ سے آ سکتی ہے؟ ایئر ہوسٹس ہیں اور ایئر ہوسٹ ہے وہ کہ ہمیں پائلٹ بننا ہے، چل سکتے کام؟ جو جہاز کو لینڈ کروانے میں مدد دے رہا ہوتا ہے، نیچے بےچارا ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں سیڑھیاں لگی ہوئی پہ بیٹھا اور جہاز کو ڈائریکٹ کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کمال ہے اتنا بڑا جہاز میرے اوپر کھڑا ہے، مجھے تو یہاں نہیں بیٹھنا، میں جا رہا ہوں پائلٹ کی سیٹ پہ۔ سارا ہی عملہ پائلٹ کی سیٹ پہ بیٹھنے کی خواہش رکھے، کیا کمپنی چلے گی؟ کوئی ایک فلائٹ چلے گی؟ ٹھیک سے سمجھ لیں، جس طرح سے ایک چھوٹا سا جہاز ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا مختلف لوگوں کے مختلف کاموں سے، اللہ نے لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی۔ ہو سکتا ہے پائلٹ کا تو صرف دماغ چل رہا ہے، فزیکل کام کتنا دوسرے کر رہے ہیں، کئی کتنے پریشر میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ نے یہ کوئی کسی کی بے عزتی نہیں کر دی کہ کسی کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دیا اور کسی کے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا اور کسی کو اللہ نے کرسی پہ بٹھا دیا اور کسی کو دروازے پہ بٹھا دیا اور کسی کو ریسپشن پہ بٹھا دیا، یہ کوئی بے عزتی نہیں۔ کوئی بچوں کے پاس بیٹھ جائے، کوئی اسٹال پہ بیٹھ جائے، کوئی جوتے ہی سیدھے کرنے لگ جائے، شکر کریں اس کمپنی کا حصہ۔ دین کے اندر آ کر جو جھگڑے بنتے ہیں نا، وہ کرسی پہ بیٹھنے کے کیوں بن جاتے ہیں؟ تربیت نہیں ہوئی ہوتی، ورنہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح نہ جھگڑو۔ بعض لوگوں نے یہ جو کہا نا کہ اگر گاڈ ہے تو دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے، کچھ غریب ہیں تو کچھ امیر کیوں؟ اس لیے امیر اور غریب، تاکہ بادم بادن سخریہ۔ کچھ لوگ اگر مالی کمزور نہ ہو تو کیسے آپ سے 1000-2000 لے کے آپ کے گھر کی صفائی کرنے پہ تیار ہو؟ سوچیے ذرا۔ اور کچھ کو اللہ نے اگر اتنا برین نہ دیا ہو بزنس میں، تو وہ کیسے پوری دنیا کی پالیسیز کو ساتھ لے کر سودے لیں اور دیں اور کنٹینر منگائیں اور دیں؟ کسی بھی کاروبار میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا مینیجر ہے، سب سے زیادہ تنخواہ مینیجر کی ہوتی ہے، ہاتھ سے پتا بھی نہیں توڑتا، لیکن وہ ڈائریکٹ کرتا ہے اس اسٹور میں کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، مینیجر کی ذمہ داری ہے، کہاں رکھا ہے یہ کیوں نہیں، کیا ختم ہو رہا تھا آرڈر کرنا، یہ مینیجر کی ذمہ داری ہے، یہ امپلائیز آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہے ہیں، ان کے اسکیڈول ہے، یہ مینیجر کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی۔ اب مینیجر دن میں 20-25 لوگوں کے اسکیجول بناتا ہے عام طور پہ سٹورز میں, ہر ورکر کو وہ دیتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. آپ وہ کہیں لو جی بڑا بنتے ہیں اپنے اوپر, ہم پہ بڑا روپ ڈالتے ہیں. نہیں, وہ جس کو مینیجر نے ورک شیٹ دی ہے اور جو ہر کیا $500 بھی نہیں مہینے کے لے رہا, اس کا کام اگر وہ نہ کرے گا تو مینیجر بھی بیکار ہو جائے گا. بات سمجھ رہے نا؟ تو لہٰذا دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. اسی بات کو آپ گھر کے اوپر لے آئیں. شوہر شوہر ہے, بیوی بیوی ہے. بیوی اگر گھر کے کام نہ کرے, شوہر باہر کے نہ کرے, کام نہیں چلتا. کسی نے ایک ای میل کل مجھے بھیجی کہ وائی وومنز آر سو اسپیشل, عورتیں کیوں بہت خاص ہوتی ہیں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا یہ کہ رات کا وقت تھا, شوہر بیوی گھر میں آئے, بیوی بھی تھکی تھی اور شوہر بھی تھکا ہوا تھا. تو بیوی نے کہا آج مجھے کوئی کچھ نہ کہ میں سونے لگی ہوں. شوہر نے کہا جاؤ تم سو جاؤ. وہ عورت وہاں سے اٹھی, رستے میں اس نے وہ لمبی لسٹ ہے, اگر آپ پڑھ کے سننا چاہے تو آپ کہیں گے یہ تو میری گھر کی کہانی ہے. یعنی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شوہر کے پاس سے اٹھتی ہے تو کچن میں جانے کے لیے کچھ لینے جاتی ہے, تو بیچ میں 10-12 کام کر کے جاتی ہے. اس نے راستے میں چیزوں کو ٹھیک کیا, پھر اس نے بچوں کے جوتے پالش کرے, پھر اس نے صبح کے لیے کہا چلو میں بچوں کا ناشتہ بنا دوں, اس نے سیریل باکسز کو فل اپ کیا, دس اینڈ دیٹ. کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا, شوہر کا آواز آئی, کیا تم ابھی بھی نہیں سوئی؟ اسے کہتے نو آئی ایم گوئنگ ٹو بیڈ ناؤ. پھر کچن سے اپنے بیڈ تک جانے میں اس نے 10 کام ختم کیے. پھر جب اپنے کمرے میں آ گئی تو شوہر کہتا تم تو نہیں سو گی, میں جا کے سو رہا ہوں. وہ جا کے سوتا, کہتی نہیں میں آ رہی ہوں. پھر اپنے کمرے میں گئی, پھر اپنے کمرے کی 10-20 چیزیں ٹھیک کی, شوہر سو چکا تھا, پھر وہ اس کے بعد سوئی. دیٹس وائی وومنز آر سو اسپیشل. اس نے کہا کہ ایک عورت ایک وقت میں اتنی چکیوں میں گھومتی ہے, مرد صرف بیٹھ کے روپ ڈال رہے ہوتے, سوئی نہیں, سوئے نہیں, آئی نہیں, گئے نہیں. بھائی آپ کو کیا پتا اتنے کام کون کرتا ہے؟ اور ایک دن عورت گھر میں نہ جائیں تو وہ کہیں گے کہ یہ ہو کیا گیا, گھر گھر نہیں لگتا, ایسے لگتا ہے کہ یہاں کوئی آ کے چلا گیا اور سارے گھر کا ہی نقشہ بگاڑ گیا. تو اللہ نے عورتوں کو یہ صبر دیا, یہ برداشت دی, عورتوں کے مزاج میں ٹھہراؤ دیا. مرد ایک بچہ پال سکتا؟ پال چھوڑیے پیدا کر سکتا. کہتے ہیں ایک بچہ اگر مرد پیدا کر لے تو وہ اپنے ڈلیوری بیڈ پہ بیوی کو طلاق دے دے کہ میں تمہیں طلاق دوں. یہ تو حال ہے. تو اللہ نے اگر عورت کو عورت بنا دیا تو آپ کیوں روتے ہیں؟ شکر کریں اللہ نے ہمیں صبر کرنے والا بنا دیا ہے, شکر والا بنا دیا ہے. وہ رحمت ربی کا, اصل تو مانگو رحمت, دین ملے, اولاد ملے, دولت ملے, گھر ملے, گاڑی ملے, دعا کرو رحمت والی ہو. یہ رب کی رحمت ہے. خیر مما یجمعون, ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. لہٰذا ادھر خاص طور پر نبوت کو رحمت کہا گیا کہ یہ کس سے آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ دولت والوں سے, طائف کے چند لوگوں سے آپ کا تقابل کرے. ان کو کیا پتا کہ جو رحمت آپ کو اللہ نے دے دی وہ تو دنیا کی ساری دولتوں سے پیاری ہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی ہو جائیں گے, سب لوگ ایک ہی طرف چل پڑیں گے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ, تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جو رحمان کا کفر کرتے ہیں, کیا؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَسْخَرُونَ, تو ان کے مکانوں کے لیے چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی, اور وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ, اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے, اور وہ تخت جن پر یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی چاندی اور سونے کے بنا دیتے. کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے وہ زخرفن, اور زخرف کے یعنی سونے کے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, لیکن یہ ساری ریل پیل, یہ ساری خوبصورتیاں دنیا کی زندگی کا سامان ہیں. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, اور آخرت کی عزت اور کامیابی آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے. انتہائی خوبصورت آیت ہے, اور اس آیت کو پڑھ کے لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کا اندیشہ نہ رکھتا کہ سب لوگ امت واحدہ بن جاتے. یہ امت واحدہ کیا ہے بھلا؟ کفر پہ. یہ نوٹ کیجئے گا, عام طور پہ امت واحدہ کا جو طریقہ ہے وہ کسی دوسرے پہ آتا ہے. یہاں مراد ہے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا, ڈر سے مراد ہم اپنی سینس میں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ڈر سے پاک ہے. یعنی اگر دنیا کے مال اور اسباب میں رغبت کرنے کی وجہ سے لوگ دنیا ہی کے طالب نہ ہو جائیں, اللہ کی رضا آخرت کی طلب کو فراموش کر دیں گے, یہ خطرہ نہ ہوتا, تو میں تو کافروں کے گھر, سیڑھیاں, ان کے دروازے سونے اور چاندی کے بنا دیتا. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ امیجن کریں یہیں پہ. ہم ناروے میں رہتے ہیں، ہمارے گھر باہر سے نہیں پتہ چلتے عموماً کون کہاں رہتا ہے، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بھی گھروں کا کوئی خاص فرق نہیں پتہ چلتا۔ آپ ذرا اپنے تصور کو لے جائیں کسی فینٹسی میں، آپ ناروے میں آئے، نئے نئے آئے، آئے بھی اپنا کچا گھر بیچ کے، یہاں آئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی کیسی ہے، یہ گھر، او واہ یہ گولڈن ہے، وہ کہ گولڈن نہیں ہے سونے کا، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایک سیڑھی جا رہی ہے چمکتی ہوئی چاندی کی، تو آپ کے جو ہوسٹ ہے یا جنہوں نے آپ کو یہاں اسپانسر کیا وہ کہیں گے چھوڑو چھوڑو آگے چلو۔ آگے جاتے ہیں آپ کو ایک مٹی کا گھر دکھتا ہے جیسے شیٹ راک ہے، پھر تھوڑا آگے گئے آپ کہتے ہیں یہ چکر کے بھائی، یہ کچھ گھر تو گولڈ کے چاندی کے ہیں اور کچھ مٹی کے ہیں، تو آپ وہ کہ ارے نہیں نہیں ان کو نہ دیکھو، یہ اصل میں کافروں کے گھر جو ہیں یہ سونے اور چاندی کے ہیں اور مسلمانوں کے مٹی کے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے آنے والا اپنا کیا نہ بدل دیتا، ایمان، وہ کہ مارو گولی پاکستان سے تو آ گیا ہو، کس کو کیا پتا میں کس نام پہ ہوں، مجھے تو یہی چاہیے۔ اللہ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے کافروں کو مٹی کے گھر دیے، اللہ نے مومنوں پہ رحم کیا ہے، یہاں اللہ کی بے نیازی بھی دیکھیے، الغنی ہونا دیکھیے کہ اس کے لیے سونا چاندی مٹی ہے، تبھی تو مٹی میں سے نکلتا ہے، دیکھیے اگر یہ کوئی قیمتی چیز ہوتی آسمان سے گرتی، لوہے کی بات آتی ہے وانزلنا الحدید آسمان سے اتارا، سونے کی بات نہیں آتی کہ آسمان سے اتارا، وہ مٹی کا تیل جس کو آپ آگ لگ جائے گی ہاتھ لگے اللہ اس کو مٹی میں سے نکالتا ہے، وہ چیزیں جو ہمارے دل دماغ پہ چھائی ہوئی ہیں نا اللہ ان کو مٹی میں سے نکال رہا ہے۔ انسان خود کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کتنا تکبر ٹوٹا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں ان کافروں کو اتنا کیوں دیتا ہوں، میں تو ان کو اور دینا چاہتا ہوں۔ اب بتائیں اگر یہ آیت پڑھ لے نان مسلم، یہ تم ہو جن کی وجہ سے ہمیں مٹی کے گھر ملے ہیں، تمہارے رب نے تمہارا خیال کر کے ہمیں مٹی دے دیے، ورنہ کیا گولڈ ہاؤسز ہوتے، ہم پتہ نہیں کیوں شیٹ راک کے گھروں میں مٹی کے گھروں میں بیٹھے، اتنا غنی ہے رب۔ اللہ کرے سرورن علیہا یتکیون، وہ سونے چاندی کے تختوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوتے، یعنی جو چیزیں مومنوں کو جنت میں ملنی ہے میں کافروں کو دنیا میں دیتا، مجھے پھر بھی پرواہ نہیں، اتنا میرے پاس ہے۔ دیکھیں جس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے اس کو تو وہ تھوڑا بھی بہت لگتا ہے، اور جس کے بہت ہوتا ہے وہ اگر اس میں تھوڑا سا کوئی چیز نکال بھی دیتا ہے کوئی دل پہ چوٹ تھوڑی پڑتی ہے، ویسے بھی تو دینا ہی ہوتا ہے تو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا ہے، اتنا ہے کہ میں سارے کافروں کو بانٹ دوں مجھے پھر بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن شکر کرو میں نے تمہارے ایمان کی یہ آزمائش نہیں ڈالی۔ میں کہتی ہوں آج مٹی کے گھر ہمیں جینے نہیں دیتے، یہ مٹی کے اوپر ہی پینٹ کیا ہوا ہے نا، آپ اس پہ پلاسٹک لگا لیں، لکڑی لگا لیں، پینلنگ کر لیں، مٹی ہے نا اندر، مکہ مارے تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے، آپ سوچیے ذرا کرسی کی ٹھوکر لگے تو نوک پڑ جاتی ہے، اس میں اتنا ہول ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے ایمان کتنے بکے، کتنوں کو یاد رہتی ہے کہ یہ سانپوں کے گھر ہیں یا بچھوں کے گھر ہیں، کتنے سکون سے رہتے ہیں، اور ذرا سونے کے گھر ہوتے چاندی کے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ سب ایمان کے سودے کر چکے ہوتے، پھر یہ 3-4 بلین نہ رہتے مسلمان دنیا میں، یہ شاید 3-4 ہزار ہی ہو چکے ہوتے، کیونکہ قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے جو شکر کرتے ہیں۔ لوگ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سونا نہیں ہوتی، آج ان کی تھوڑی سی ترقی، ان کی گاڑیوں، ان کی انوینشنز، ان کے میڈیا کو دیکھ کے ہی ہم پریشان ہوئے ہوتے ہیں، کہاں اگر حقیقی سونا ہوتا، حقیقی چاندی ہوتی۔ اور یہاں یہ لفظ زہرف کا آیا، زہرف کو بھی سمجھ لیں، ایک تو سونے کے لیے آتا ہے نا، اصل میں یہ لفظ کیا ہوتا ہے، وہ زینت جو گوناگو، یعنی کئی مختلف طرح سے، یعنی ملٹی فیس کہہ لیں آپ، یعنی جو گوناگو نقش و نگار سے آراستہ ہو، سونے کو بھی زخرف اس لیے کہتے ہیں کہ زیب و آرائش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ زخرف کہتے ہیں پلیٹنگ کو، آپ نے ایک لفظ سنا ہے گولڈ پلیٹڈ، جو اصل گولڈ ہے نا یہ بھی گولڈ پلیٹڈ ہی ہے، اندر یہ مٹی ہوتا ہے، یہ سونا بس سونا ہمیں دکھتا ہے، یہ کوئی سونا تھوڑی ہے۔ دیکھیں اس کے 3 لفظ ہیں، اردو میں سونا کیا ہے، سو جاؤ، سونا، مجھے سونا ہے، سویا تو گیا، عربی میں اس کو کہتے ہیں ذہب، ذہب کیا ہے، چلا گیا، ذہبا، ذہب تو، ذہب تھی، ذہبا، یعنی ہم کہتے ہیں آئے، یہ کہتا میں جا رہا ہوں۔ اسی طرح فضا، چاندی، پتریاں، بکھرنا، ذہب اور فضا 2 لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ جائے گا، یہ جائے گا، ہم نہیں دیں گے، سنار لے جائیں گے، 3 دفعہ دے اپنی چیز دھونے کو، صاف کرنے کو، سب لے گئے، آپ 2-4 دفعہ اس کو دیکھیں سنار کو، اصل سونا واپس چلا گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانے والی چیز کو تم لے کے آتے ہو، لہٰذا ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ کے دنیا کی زندگی کو سجانے والے اتنی پیاری رحمت ربی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نصیب نہ ہوتا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، پلنگ سونے کے چاندی کے جو جنت میں یہ بنا سکتا ہے یہاں نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے۔ دیکھیے بندے کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا تو اس کے پاؤں میں کھجلی ہو رہی ہوتی ہے کہ جلدی سے گھر بناؤں۔ مثال دیتی ہوں نا کہ کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ اب کرے کیا اس کا؟ اب اللہ کے پاس اتنا کچھ پڑا ہوا ہے نا جو اس نے جنت میں بنانا ہے یا دینا ہے، تو اللہ دنیا میں بھی اس کا ڈسپلے کر دیتا، لیکن نہیں کیا ہمارے ایمان کے لیے۔ تو لہٰذا یہاں پہ سبق پورا ہوا اور پتا کیا چلا کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کو سمیٹے گا دنیا میں بھی مل جائے گا۔ آج مٹی کا ہی گھر ہے، ایمان کی دولت کے ساتھ حلال کمائی سے ملتا ہے تو وہ گھر آپ کے لیے رحمت ہے، اور وہی گھر جب نافرمانیوں سے ملتا ہے تو وہ زحمت ہے۔ کئی لوگوں کے جملے مجھے یاد آ جاتے ہیں جہاں گھروں کی بات آتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ گھر مجھے کھا گیا، کوئی کہتا ہے یہ گھر میری پچھلے 10 سال کی کمائی کھا گیا، کوئی کہتا ہے اس گھر نے مجھے بیماری لگا دی ہے، کوئی کہتا ہے میری ماں مر گئی نہیں گیا، میرا باپ مر گیا میں نہیں گیا، میں نے اس گھر کو پے کرنا تھا اور جب وہ گھر بکا تو پینی نہیں ملی، خیال تھا کہ یہ ایک ہوا کا غبارہ بنا ہوا ہے بس بکے گا تو میں یہ کر لوں گا۔ کتنے پلان تھے ان کے، یہ کاروبار شروع کروں گا وہ کروں گا، جس دن بکا تو کہا شکر کرو ہاتھ سے نہیں دینے پڑ گئے۔ یہ ان دنیا کے مال کی حال ہے کہ ذالک لما متاع الحیات الدنیا، ساری دنیا کا یہ حال ہے۔ آپ اس گھر کا نہ سوچیں، یہ دنیا کا یہ حال ہے کہ جو آج ہاتھ میں ہے وہ جا رہا ہے۔ ہاں والآخرت عند ربک للمتقین، غور کیا اپنے جملے پہ، والآخرت عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک ہے متقیوں کے لیے۔ سارے نا اس کی امید لگائیں، ساری خیر کی باتیں اس دن ان کو ملیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کے قابل کر دے اور رب کی رحمت سمیٹنے والا بنا دے، کہ جب رحمت آتی ہے تو وہ رحمت ہماری حفاظت کرتی ہے، ہم ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور رب کا دین ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ولما جاءهم الحق قالوا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر سسٹرز، کیسے لے کے آپ کو، آپ سوچ رہے ہوں گے آپ کو اتنی لیٹ بریک کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کیونکہ آج آپ کا سیشن نہیں ہوتا تجوید کا، لیکن میرا یہ تھا کہ کل بھی اسکپ ہوئی ہے، لاسٹ ویک بھی آپ کا نہیں ہوا، تو چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا بھی ہو، لیکن نئے سیشن کا ایک نہیں مزہ ہوتا ہے۔ اچھا ابھی تھوڑا سا ایک دو منٹ میں مجھے بتائیں سارا کہ کیسا لگا، کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، کیونکہ آلریڈی ماشاء اللہ تعالیٰ سازا جی کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت اچھی ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا نا، تو مین ایک سینٹینس میں ایک فون میں مجھے بتائیں آج کیا سیکھا، کیونکہ آگے جو آپ کی تفسیر چلیں کریں گی نا اس میں ہو سکتا ہے ہمیں اسی طرح آگے پیچھے آپ کو بریک دینی پڑے، کم دینی پڑے گی۔ ویری کول جی، بالکل بہت خوبصورت تھی، ایمان کو بڑھانے والی تھی، ہماری اصلاح کرنے والی، اور جو آخر میں بات یہ ہے کہ اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہ دیتا، یعنی کہ اس دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے جس کو ہم بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ جی دنیا کی ویلیو بتائی گئی ہے کہ دنیا کیا ہے، دنیا بہت ہی حقیر ہے جس کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، فوکس کرتے ہیں۔ جی بالکل، جی اور کیا سیکھا، جلدی سے انشاءاللہ ایک منٹ اور لوں گی، پھر انشاءاللہ آپ کو 10 منٹس کی بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کتاب الزکات کریں گے۔ اور ہر حال میں اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے، سچا پیغام اللہ کا جو پہنچا، بالکل اصل قرآن لفظ محفوظ میں ہے، لوہے محفوظ میں ہے۔ جی بالکل لوہے محفوظ میں ہے، اور کیونکہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ آپ نے سر لیا ہے، تو یہ کبھی بھی اس میں کوئی رد و بدل کرتا بھی ہے. آپ دیکھ نوٹ کیا ہوگا جو لوگ اگر جاتے ہیں ادھر ابھی تراویح میں رمضان میں جائیں گے سننے کے لیے, اس میں دیکھتے ہوں گے اگر کوئی ایک لفظ بھی بھولتا ہے قرآن کا تو دوسرا اس کو بتاتا ہے یہاں پہ یہ مسٹیک ہو رہی ہے, مسٹیک کیا آپ نے, اس طرح نہیں اس طرح ہے. جی مبلغ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جی, کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں. کل بھی ہم دیکھیں سفر کا طریقہ بتایا, ویری گڈ, بالکل یہ مین پوائنٹ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ بتائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہمارے پاس کاپی ہے جی, ہاؤ ٹو مینج آور ریلیشن شپ, ویری گڈ. کیونکہ مین چیزیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی تو آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں. دیکھیں قرآن ہمیں ہر موقع پہ ہمیں ہماری رہنمائی کر رہا ہے نا, وہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. صحیح, تو انشاءاللہ نیکسٹ منڈے ٹیوزڈے کو انشاءاللہ اگلا جو آیات چلیں گے اس میں تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے بات کر لیں گے. تو ابھی آپ ہے جی وومن ایٹریبیوٹس, بالکل. تو ابھی آپ ایسا ہے کہ 10 منٹ کی بریک لے لیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کتاب الزکات کریں گے کیونکہ آج ہماری لائف تجوید کا سیشن ہوا تھا اس لیے ہم آج تجوید نہیں کریں گے. جی اسلح ہوتی ہے, بالکل بالکل ٹھیک ہے. 10 منٹ کی بریک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ کتاب الزکات, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانك نسألك وأنت الأسماء نعم العفو سبحانك
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
قرآني نبض حياتي قرآني طهداتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهداتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حملتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن كان لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثرات.
لبيك اللهم لبيك، شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے، جلدی سے آپ لوگ واپس آئے. آپ لوگوں کی شارٹ بریک تھی، لبیک ٹائپ کریے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ سب لوگ اپنی کلاس میں واپس آ گئے. اور آج ہم نے بہت خوبصورت سورہ شروع کی، سورہ زخرف. اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کیسے جنت کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور کتنی ہمیں موٹیویشن مل رہی ہے. اللہ کا جو پیغام ہے، سچا پیغام، اسے ہم نے صرف اپنے تک نہیں رکھنا، آپ نیت اور ارادے کرنے ہیں سورہ کے ساتھ، کس کو دوسروں تک ضرور پہنچانا ہے. اور اور اپنے ساتھ ساتھ اصلاح کرتے جانا. کوئکلی آپ لوگ, میں آپ کی لبیک کا انتظار کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس اب کتاب زکوٰۃ کا وقت ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کریں گے. نفری صدقات کل ہم کر رہے تھے, پیج نمبر 86 اور مسئلہ نمبر 130 سے ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کریں گے. آپ لوگ اپنے پاس اپنے بکس اور نوٹس کو کھول لیں. تو شروع کرتے ہیں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر. پڑھتے ہیں اکثر دکانوں پہ پرے وے کر کے لیتے ہیں نا, تو وہ گورنمنٹ فری دیتی ہے سٹورز. جب بھی آپ شاپنگ کرتے ہیں نا, وہاں باہر باکسز پڑے ہوتے ہیں, جتنے مرضی آپ لیں, ایک بلو کلر کے ایک گرین کلر کے. تو میں کہتی تھی ان کا خرچہ کیسے پورا ہوتا ہے, یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ پھر گھروں میں باکسز بڑے چھوٹے. اب مجھے اس ٹرپ میں پتا چلا کہ وہ اپنا ٹریش بیچتے ہیں, سویڈن کو جاتا ہے ٹریش ان کا, اور وہ خرید کے اس ٹریش سے اپنی کھاد بناتے ہیں. تو یہ اب ری سائیکلنگ بھی تو ایک خوبصورت چیز ہے نا. میں اس کو اس طور سے سوچتی ہوں کہ اللہ کی نعمت کا حق ادا کرنا ہے کہ ہم اس کی نہ شکری نہیں کرتے. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. عورت اپنے گھر کے خرچے سے صدقہ دے سکتی ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت گھر کے کھانے سے صدقہ دے بشرط شوہر کے ساتھ بگاڑ کی نیت نہ ہو, تو اسے اس کا بھی اجر ملے گا اور اس کے خاوند کو کمائی کرنے کا اجر ملے گا اور خزانچی کو بھی اتنا ہی, اور کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرے گا. اسے بخاری نے روایت کیا. وہی باتیں جو ہم کر رہے تھے گھر کے کھانے کی, اس کے اوپر مزید ڈسکرپشن آ گئی. پہلی بات ہے کہ مرد کے ساتھ بگاڑ سے کیا مراد ہے, یعنی اس کو یہ فیل نہ ہو کہ میری عورت بناتی اتنا زیادہ ہے کہ بعد میں پھر وہ بچتا ہے تو دوسروں کو کھلاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مرد کی کمائی کے اوپر ایکسٹرا بوجھ نہ ڈالے کہ زیادہ اس لیے بنا لے کہ اب میں دوسروں کو دوں. اچھے اٹمز کے ساتھ اگر مرد کو ساتھ شامل کرتی ہے تو اس کو بھی اجر ہے, پھر مرد کو بھی اجر ہے. پھر اس کے بعد ولی الخازن مثل ذلك, اور خازن یعنی خزانچی کو بھی اتنا ہی اس کا ثواب ہے. یہ کون ہے؟ یعنی جو اس کو سٹور کرنے میں, کسی بھی طرح اس کو جمع کرنے میں شامل ہوتا ہے. اس میں خازن میں آپ اس کے کئی مختلف معنی ہو سکتے ہیں. پیسوں کا حساب رکھنے والا, مثلا آپ چیز خریدتے, آپ کا بچہ لے کے آئے, آپ اس کو پیسے دے رہے, یعنی چھوٹا سا حصہ بھی نیکی میں آپ کا ڈلتا ہے نا, تو آپ کا اجر ہے. اچھا, یہ حدیثیں آج پڑھ رہی ہوں, میرے دل میں ایسے ہی پتہ نہیں صبح کیوں آ رہا تھا. میں نے رم سے پوچھا کینٹین میں کیا ہے, تو یہ میں اکثر موسٹلی پوچھتی ہوں ان سے, تو میرے دل میں آئے کہ ان سے میں کہتی ہوں کہ ایک پورا ہفتہ کینٹین میری طرف سے کرے آپ. ایسے دل میں آ رہا تھا خود سے کہ دیکھتے ہیں کہ بھلا مجھے آتا ہے پکانا کہ نہیں, میں پکا سکتی ہوں کہ نہیں, بھلا لوگ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. تو یہ صدقے جو ہمارے اپنے ہاتھ کے ہیں, اس کو تم خوشی سے کر سکتے ہیں نا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب آپ اجر کی نیت سے کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیے, صدقہ دے کر واپس لینا جائز نہیں اور خریدنا نامناسب ہے. اس کو نوٹ کیجئے گا. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول حملت على فرس في سبيل الله فأداءه الذي كان عنده فأردت أن تريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال, یہاں سے حدیث کے الفاظ ہیں, لا تشتری ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑا سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیا، جس کو دیا تھا اس نے اس کو ضائع کر دیا، یعنی اس کی خدمت نہ کی تو گھوڑا بیمار ہو گیا یا مر گیا یا کچھ بھی ہو گیا، تو میں نے اس کو خریدنا چاہا اور خیال کیا کہ وہ سستا بیچ دے گا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا اسے مت خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ لو، خواہ وہ تم کو ایک درہم میں دے، کیونکہ صدقہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے قے کر کے چاٹنے والا. اسے بخاری نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ اس میں یہ حدیث جو یہاں اس کے لیے آئی ہے، یہی حدیث جو ہے تحفہ دے کر لینے کے لیے بھی آتی ہے، یہاں صدقہ دینے کے لیے آ گئی ہے. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان ایک چیز اللہ کو دی تو بس دے دی، پھر بے نیازی ہو جائے، پھر اس کا خیال نہ کرے. سم ٹائم ہمارے دلوں میں یہ آتی ہے بات کہ جس کو ہم نے دیا اس نے اس کا کیا کیا، اس نے اس کی صحیح قیمت لگائی کہ نہیں، اس نے اس کو اونے پونے پہ تو نہیں بیچ دیا. اگر تو آپ ایک ذمہ دار ہیں، مثلا جیسے یہ سکول ہے، اب یہاں ہمارے پاس صدقے کی چیزیں آتی ہیں یا یہاں کوئی ڈونیٹ کرتا ہے، تو ہم میں سے جو بھی ذمہ دار ہے اس کو ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ کسی کی اتنی اجر والی چیز، اتنی محبت سے دی ہوئی چیز کو ہم نے کوڑیوں کے مول تو نہیں بیچ دیا. اور ہمارے کلچر میں ایک عجیب سی بات ہے، جہاں لفظ ڈونیشن آ جائے گا، صدقہ آ جائے گا، وہاں اس چیز کی ڈی ویلیو ہونا تو لازم ہے. کوئی بازار سے 50 کی چیز لا کے آپ کو ادھر ڈونیٹ کرے گا نا، تو ہم کہیں گے اچھا صدقہ باکس ہے، صدقے پہ ہے، تو یہ 50 نہیں ہے تو 20 کی ہونی چاہیے. یہ میرا خیال ہے دل سے اس کے جذبوں کی قدر نہ ہونا ہے، اپوزٹ ہونا چاہیے کہ بازار سے آج بھی 50 کی ملتی ہے، کسی نے نئی 55 کی یا 60 کی خریدیں تاکہ اس کے بھی اجر کو بڑھا سکے، ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ ادھر جو اس نے سستا بیچا، اور اصل میں جو بات آپ نے منع کی ہے نا، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ حضرت عمر نے دوبارہ اس کو اپنے لیے خریدنا چاہا تھا، اور دل میں کیا تھا کہ وہ ڈی ویلی ہو گیا تو میں خرید لوں تو مجھے اس کا فائدہ ہو جائے گا. تو پھر وہی بات ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اگر آپ اس سوچ سے اسے لے لیتے ہیں کہ دوبارہ اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک کر کے اللہ کے راستے میں دے، آل ڈیپینڈز اپون دی سرکمسٹانسز، حالات اور واقعات کو دیکھا جائے گا. اس لیے اسے آپ کو ایک بات خاص نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کو سننے کے بعد فوراً ذہنوں میں کئی سوال اٹھیں گے. مثلا جیسے ہم نے ناروے میں چیزیں جمع کی تو بہت ساری سسٹرز نے گولڈ دیا تھا اپنا، ایک ایسی سسٹر تھی وہ بند کا بند اپنا پورا تھیلا لے آئی تھی، جس میں جب چیزیں نکلی تو ہم خود حیران تھے کہ اس نے کھول کے دیکھنا بھی نہیں گوارا کیا. جب چیزیں نکلی سب ہوا تو اس میں ایک چیز ایسی تھی کہ جو ان کے ہسبینڈ نے ان کو دی ہوئی تھی، پتہ نہیں ڈائمنڈ تھی، رنگ تھا، کیا تھا. بعد میں گھروں میں آپ کو تھا کہ ہوتا ہے، ان لاز بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، کچھ اس قسم کے حالات تھے. تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس کو لے لیں، تو انہوں نے دوبارہ وہ خرید لی اس سوچ کے ساتھ کہ چلے اور مطلب میاں کو بھی برا نہ لگے. تو حالات دیکھے جائیں گے، واقعات دیکھے جائیں گے، اور اس میں اگر آپ ایک دفعہ کوئی گولڈ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں بعد میں خرید لیتے ہیں تو یہ اس رنگ میں نہیں ہے. یعنی یہاں تھوڑا سا ذاتی فائدہ لگ رہا تھا کہ سستا بچ رہے. تو بہرحال اس ایک حدیث پہ ہم پورا مسئلہ بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن بہرحال حدیث یہ موجود ہے. میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی توفیت افینفوها انت صدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا. اسے ترمذی نے روایت کیا. کتنا بڑا دل تھا بیٹے کا، پورا باغ ہی ماں کے نام پہ دے دیا. اب ماں کے نام پہ باغ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا پھل ہر سال اترے گا تو ماں کے لیے آن گوئنگ صدقہ جاری ہوگا. اور اسی طرح سے بالکل وہی یاد آ گئی بات مجھے حضرت عثمان کے کنویں کی، جو مدینہ کے قریب ہے. ہم لوگ جب جدال عمرے کے ٹرپ کے ساتھ گئے تھے تو وہاں ہم نے اس کنویں کو جا کے دیکھا تھا، اور وہاں وہ باغ موجود ہے کہ جو اس دور میں حضرت عثمان نے ڈونیٹ کیا تھا. میرے پاس ایک اس کا ڈاکیومنٹ موجود ہے، انشاءاللہ شیئر کروں گی جب بھی موقع آئے گا ساتھیوں کے ساتھ. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان کے نام سے تب سے لے کر آج تک اس باغ کا سب مال خرچہ جب وہ جا رہا ہے، اور وہ اس وقت خانہ کعبہ کی جو رینوویشنز ہوتی ہیں اور جو وہاں کے ایکسپنسز ہیں اس میں جاتا ہے. تو کیا وہ نیکیاں ہوں گی. اس دن تو کھڑے ہو کے ہم نے سب نے اتنی نیتیں کی، نمبرز لیے، جو ہمارے سرکاری صاحب تھے ہم نے ان سے بھی، جنہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا اور پھر بعد میں نے خود بھی پڑھا واقعے کو، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں بھی بتائیں کہ کوئی یہاں کانٹیکٹ نمبر ہو، ہم حرم کی رینوویشن میں لگانا چاہتے ہیں. انسان ہے نا، ہمیشہ اپنا لالچ چاہتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کا صدقہ وہ لوگ نہیں لیتے. ایک تو یہ بھی ڈر ہے نا، پتا نہیں کون کیا دے دے گا، قسمت سے لگتا ہے ایسی جگہوں پہ. تو لیکن وہ کب سے عثمان کا دور، آج کا دور دیکھیے، اس کی ساری چیریٹی اس میں جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے جو فصل ایسی ہو جو ہر سال ہو گئی، یعنی آن گوئنگ مثال ہے، ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں الحمدللہ، آج تو ہمارے اپنے ایکسپیرینسز میں بھی یہ چیزیں ہیں اسکول کے ساتھ، لیکن دور سے دیکھیں تو گھر ہے کسی کا اور انہوں نے اس گھر کو کرائے پہ چڑھا کے اس کو وقف فیس بھی لیلا کر دی. اسی طرح ہمارے خود اپنے نانا کی دکانیں ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے مسجد بنائی تھی، مسجد کے ساتھ نیچے دکانیں میں. آج تک یہ مجھے چند ایک مہینہ ڈیڑھ پہلے پتہ چلا کہ ان کو فوت ہوئے بھی آج 15-16 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ دکانوں سے کرایہ آتا ہے وہی اس مسجد کا خرچہ جاتا ہے. اور جو بھائی ایک ماموں کا بیٹا یہ بات بتا رہا تھا، تو اس نے بتایا کہ آج تک اس مسجد میں ہم لوگوں نے لوگوں سے ڈونیشن نہیں لی، کیونکہ دادا ابو کی خواہش تھی کہ اس مسجد کا خرچہ میں نہیں چلانا ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں وہ دکانیں نہ بنی ہوتی، کرائے پہ نہ چڑھی ہوتی، اس کا خرچہ نہ آتا، تو ہو سکتے بعد میں بیٹے اس طرح نہ دے پاتے، بیٹوں پوتوں کے ہاتھ میں چیز آتی. تو وہ مشہوری مسجد اس نام سے ہے، الحمدللہ وہاں دن بدن ایکسپینشن ہی ہو رہی ہے. تو کوئی ایسی نیکی ضرور کرے انسان اپنے ہاتھ سے کر کے کہ میرے بعد قبر میں اس کا مجھے جو ہے وہ حصہ ملتا رہے. فقیر آدمی غنی یا آل ہاشم کے کسی فرد کو صدقہ کے مال سے ہدیہ دے سکتا ہے، یعنی فقیر آدمی ہے خود، غنی آدمی یعنی امیر ہے جو، یا آل ہاشم. آل ہاشم آپ کو ہوتا ہے نا، جو لوگ خود کو آج کل سید کہتے ہیں، اگر ریل میں وہ سید ہیں تو ان کو صدقہ نہیں جاتا. لیکن اگر ایک غریب آدمی آپ کی ماسی ہے، اس کو کسی نے سے کوئی پیسے دیے، اس نے اس سے کھانا خریدا، اب آپ اس ماسی کے گھر چلے گئے تو اس نے وہ کھانا آپ کے سامنے رکھا تو آپ کھا سکتی ہیں، کیونکہ آپ وہ اس کی مالک ہے، یہ اس سے مراد ہے. روایت دیکھتے ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بلحم قال ما ھذا قالوا شیء تصدق به علی بریرۃ فقال هو لها صدقۃ ولنا ھدیۃ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، آپ نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے، کہا گیا بریرہ یعنی آزاد کردہ لونڈی پر کسی نے صدقہ کیا، آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، اسے ابو ہریرہ نے روایت کیا. آپ کہتا ہے کہ بریرہ حضرت آزاد کردہ لونڈی تھی، تو اس بات ہو رہی ہے. تو گویا کہ کوئی غریب عورت ہے، اس کو کوئی کسی بھی پیسے سے دیتا ہے تو شک نہ کریں، بس وہ غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمیں شک ہوتا ہے کہ لوگ ان کو زکات سے بھی کچھ دے سکتے ہیں. اب اگر وہ آپ کو کوئی گفٹ دیں تو آپ پوچھنے لگ جائیں یہ کہاں سے آیا، یہ زکات کا نہیں، دیٹس اٹ. جب اس کے ہاتھ میں آ گیا تب وہ اس کا ہو گیا، وہ زکات کا نہیں رہا. احسان جتلانے سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ انتہائی ناراضگی کی. ایک ہوتا ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے یہ کیا، یہ کر لو، یہ اچھا، ہمیں بعض دفعہ یہ برا لگتا ہے، ہمیں کیوں پوچھتے ہیں، ہمیں کیوں کہتے ہیں، پھر ایک وہ وقت آتا ہے اگلا کہتا ہے میری پلا سے، میں نے تم سے اب پوچھنا بھی نہیں، میں نے اس پہ بات نہیں کرنی، میں نے تمہاری طرف دیکھنا بھی نہیں. تو یہ شدت کی ناراضگی کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب اور غصے سے بچا کے رکھے. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کون ہے وہ؟ اللہ تعالی ہمیں ان میں نہ کرے. نمبر ایک، دے کر احسان جتلانے والا، تہبند لٹکانے والا، اور جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا. دے کر احسان جتلانا وہی ہے کہ پہلے ہم ماسیوں کو دے دیتے ہیں، پھر ان کو سناتے ہیں سلواتے ہیں. پھر اسی طرح سے تہبند لٹکانے والا، یعنی مرد اور اپنی آزار کو رخنوں سے نیچے کرے، اور جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا. ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. دیکھیے یہ ہے سب سے آسان صدقہ، کل معروف ان صدقہ. حدیث کیا ہے؟ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف ان صدقہ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی تسکین کے قابل حدیث ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے، سچ نہیں ہوتا تو صدقہ نہیں کر سکتے نا، مال نہیں دے سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، بڑے بڑے ڈونیشنز نہیں دے سکتے. کوئی بات نہیں، نیکیوں کے کام بڑھاتے جائیں، وہ آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا. تو یہ تھا ہمارا بہت ہی خوبصورت ٹاپک نفلی صدقے کے بارے میں. کوئی سوال ہے آپ کے ذہنوں میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی صدقے
کے بارے میں تو الحمدللہ کافی سے، زکات کے بارے میں ایک چیز پوچھنا تھی کہ جو ہم زکات چھٹی میں اگر دے سکتے ہیں، جیسے کینسر ہاسپٹل ریسرچ ہے یا نظر کے ہاسپٹلس ہیں، پلس اس میں بھی پھر فرق آتا ہے کہ جیسے ایک اپنے ملک میں ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اور جو یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہمارے بینیفٹ کے لیے. تو کیا اس اگر کوئی صدقہ نہیں دے سکتا، خیرات نہیں دے سکتا، صرف زکات ہی دے سکتا ہے وہ، تو کیا ان جگہوں پہ وہ زکات دے سکتا ہے؟
جی دیکھیے کہ زکات کا جو ٹاپک گزرا ہے نا، جس میں فرض صدقات کی بانٹ ہے، آپ اگر اس 8 چیزوں کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں تو اس میں غیر مسلم نہیں آتا نا، یہ زکات کے مصارف جو ہے نا. اب اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ، آپ کا جو سوال ہے، اگر تو یہ کسی بھی ایسی جگہ پہ ہے کہ بینیفٹ عمومی طور پہ اگر آپ کہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ اگر جن ملکوں کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی یہ سب ہو رہا ہے. نمبر ایک، وہ ہمارے غریب ملکوں سے زیادہ افورڈیبل ہے، افورڈ کر سکتے ہیں نا. دوسری بات ہے کہ وہاں غیر مسلم کا علاج ہوگا، تو اگر چوائس موجود ہو، اگر میں یہ آپ کو چھوٹی سی ٹپ دے رہی ہوں، باقی عمومی بات اور ہے، تو پھر اپنے ملکوں میں دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ پھر جی، یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے صدقہ دینے والا نا ایک کاروباری ہونا چاہیے، بیسٹ جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے. کاروباری جو ہوتا ہے نا، وہ اپنا پیسہ ایسے نہیں بازار میں پھینکتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں زیادہ فائدہ ہوگا. تو جب بھی دے تو یہ سوچ کے دے. دو چیزیں صدقے کی بات ہم نے پیچھے ڈیٹیل سے کی، لیکن آپ نے سوال کیا تو میں اس کا مختصر جواب دیتا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک وہ چیز ہے اور ایک وہ وقت ہے. دو چیزیں یعنی دے کیا رہے ہیں اور کن حالات میں دے. اگر کسی مسجد میں ضرورت ہی اس وقت صرف سمجھیں کہ پنکھے کی ہے، کہ اس کی وجہ سے لوگ آ ہی نہیں رہے، گرمی ہے اور ابھی نہ دیے، ٹائمنگ یہی ضرورت ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ پنکھا دیا دو تین سال میں خراب ہو سکتا ہے، تو پھر میں نہیں دیتی. نہیں، آج دینے کی ضرورت ہے ان کو، آج اسی کی ضرورت ہے، اور آپ دے بھی سکتے ہیں اور آپ تک وہ نیکی پہنچ گئی، دے دیجئے. اور میرا ایمان ہے اس بات پہ، اخلاص کے ساتھ دیا ہوا مال لینا، اگر عام پنکھا 5 سال چلتا تھا تو آپ کا پنکھا 10-20 سال چلے گا. کبھی میں مسجدوں میں اور اداروں میں ضائع ہوتی ہوئی چیزیں دیکھتی ہوں نا، لوگوں کی چیزیں دی ہوئی، تو میرا دل کھنچ جاتا ہے. ایک تو میں سوچتی ہوں کہ ان کی لائک مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یہ چیز ضائع ہوئی ہے، انہوں نے دینے والوں نے کتنے پیار سے دی ہوگی ان کی ضائع. دوسری میں اس طرح بھی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں شاید ان کی اس قابل ہی تھی کہ ضائع ہو جائے. تو اس کا نیت سے، تو آپ نیت جو رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. جی ایک پہلے ایک پہ ادھر آپ میں سے کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، ارم سے پہلے میں نے کسی اور کا دیکھا تھا. کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کر لیجیے. جی
وہی کوشچن تھا کہ جو پہلے مجھے آنسر مل گیا تھا زکات کے، جو پریشر سب کی چیزیں اس کے اوپر کیا کرنا، لیکن پریشر چیزیں ہم زکات میں دے سکتے ہیں، اس کا آنسر نہیں ملا. پلیز اگر بتائیں.
جی یعنی اس کا سوال یہ ہے، یہ اس سوال کو اس طرح سے لوگ کرتے ہیں عموماً، کہ جب زکات دینی ہوتی ہے تو کیا ہم اپنی چیزوں سے دے سکتے ہیں؟ مثال دیتی ہوں، میں نے بھی جب کسی سے یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ مثال دی تھی، کپڑے کا کام کرتا ہے ایک شخص، ٹھیک ہے، بزنس مین ہے. اب ظاہر ہے کہ کاروباری لوگوں کے پاس ہر چیز تو نہیں بکتی، کچھ چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں، بک نہیں رہی، سٹک ہو گئی ہیں، اوور سٹاکنگ ہو گئی ہے، تو کیا اینڈ آف دا ایئر زکات میں ہم اپنی وہ چیزیں دے سکتے ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ یہ اسی قسم کا آپ کا بھی سوال ہے. تو دیکھیے اس کا بیسٹ طریقہ یہ کہ اس چیز کو بیچیں، جتنے کی وہ بکے وہ پیسے زکات میں دے دیں. اپنی سٹک چیز جو ہے وہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ تو ایک مجبوری اپنی اگلے کے پلے ڈال دی. اسی سے ریلیونٹ شاید آپ کے ذہن میں سوال نہ آیا ہو، میں ہی کر دیتی ہوں آپ سے، وہ بہت فائدے کا ہوگا. آپ نے کسی کو ادھار دیا، آپ نے 5 لاکھ روپیہ دیا، اب آپ نے ادھار دیا کہ وہ آپ کو 1 سال میں واپس کر دیں گے، 1 سال کیا 2 سال 3 سال گزر گئے، اب کیا اس پیسے کو آپ نیت کر سکتے ہیں کہ اچھا میں نے زکات میں دے دیا، یا میں نے اس کو اس سوچ میں معاف کر دیا کہ یہ ضرورت مند ہے تو زکات میں دے دیں؟ سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ سوال ہے کہ وہ ہے اتنا غریب کہ دے نہیں پا رہا یا دینا نہیں چاہتا یا سو آن جو بھی ہے، تو اس میں تو ہم نے اپنی مجبوری اس کو دی، وہ تو ہم دے چکے تھے، ٹھیک ہے. اگر ہم نے وہ اس کو دے دیا، وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، تو گویا کہ ایسا ہوا کہ پھر تو ہم سارے، آپ لوگ میں تو نہیں جانتے لیکن جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے تو لاکھوں کے مال سٹک ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کنسائنمنٹ پھنسی ہوتی ہیں، مال بھیجا باہر پیسے نہیں آئے، تو وہ تو ہر سال دماغ میں یہی کہتے ہیں اچھا وہ جو میرا نقصان ادھر ہوا تو وہ میں نے اللہ کو دے دیا. گویا کہ بڑے کھلے لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ تو اپنا نقصان اللہ کو دینے والی بات ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی چیزوں کو آپ لوگ بیچ کے دے دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی ری سیل ویلو ہونی چاہیے.
میرا تھوڑا سا کیونکہ میں نے دیا تو مجھے کنفیوژن ہے، میں یہاں آ رہی تھی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن میں نے ویلو لگوا دی تھی اور جو اس ویلو کے مطلب جتنا اپروکسیمیٹ تھا الحمدللہ تھوڑا سا پلس میں ہی تھا، تو میں نے اس طرح کیا. تو پھر اس لحاظ سے
تو پھر آپ پتہ کر لینا کہ جن کو آپ نے دی تھی وہ انہوں نے اس کو بیچ کے اتنے پیسے کا وہ بک گیا.
ضرورت تھی وہ چیز
نہیں، وہ چیز جو آپ نے بیچی دے دی ان کو، فری دے دی تھی، لیکن وہ گھر کے استعمال کی چیزوں کی بات آپ کریں، ٹھیک ہے. اگر ان کو یعنی انہوں نے آپ سے خریدا نہیں لیکن آپ نے ان کو دیا اور اپنی زکات میں سے سوچا، لیکن آپ یہ میک شیور کریں کہ اگر واقعی وہ اتنے کا ایک ہوتا ہے بکنا گھر کی چیز، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، مثال ہے واشنگ مشین ہے، استری ہے، کچھ بھی ہے، جو چیزیں ہم بیچیں تو بک جاتی ہیں. میرے گھر میں، آپ کے گھر میں جو بھی چیزیں وہ بک سکتی ہیں، لیکن کوشچن یہ کہ کل اگر ہم بیچنا چاہیں تو کوئی خریدار موجود ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے نا. وہ خود لے رہے تھے؟ اوکے، پھر ٹھیک ہے. اگر وہی بات ہے نا کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کے ہاتھ میں اس کا مال کی صورت میں آ رہی تھی تو اس کو دینے کے بجائے آپ کسی اور کو دیتے ہیں تو اٹس اوکے. جی آپ نشین. دیکھیے آپ کے سوال کا جواب تو میں حدیث سے دے دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماں بیٹیاں آئی تھیں تو انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے اور بڑے بڑے موٹے کنگن ہوتے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ جب سے لیے ہیں تم نے اس کی زکات دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں دی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں اس کی جگہ کل آپ کے کنگن پہنائے جائے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر اس کی پچھلی پوری زکات دو. تو اس نے کہا کہ میں اب کہاں حساب کروں؟ اس نے کنگن اتار کے اللہ کے نبی کو دیے کہ میں اللہ کے اس کے رسول کو دیتی ہوں. ٹھیک، تو آپ اندازہ لگا لیجیے جتنے سال گزر گئے ہیں جتنی بھی تھی اس کی زکات دے دیجیے، اور انشاءاللہ آپ دیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کو اس سے زیادہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ پیچھے سے
جو کپڑے جو ہم نہیں پہنتے ہوتے بچوں کے اچھی حالت پہ ہوتے ہیں، جو ہم چیریٹی شاپ پہ دے دیتے ہیں، کیا وہ صدقہ پہ جاتے ہیں؟
جی چیریٹی شاپس ادھر ہیں جو سیکنڈ ہینڈ کپڑے لے کے پھر وہ آگے سے بیچتے ہیں غالباً. دیکھیے کل معروف ان صدقہ. اس وقت کوشچن یہ کہ کہاں زیادہ بہتر ہے. اگر آپ یہاں کی کسی چیریٹی شاپ میں دیتے ہیں جو 2-2, 4-4 پاؤنڈ کا پھر بیچتے ہوں گے نا آپ، اس کی جگہ وہ پھر جیسے کسی مسلم ملک میں جیسے بھی ذکر ہوا سٹک ہوئے میں، کوئی کہیں جنگ لگی ہوئی ہے، سردی، وہاں بھیج دیں. میری نظر میں وہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ نے تو چیریٹی کرنی ہے. تو آپ ادھر کی لوکل تنظیمیں، وہ تو بےچارے صرف ایک قسم کا کلیئرنس چاہتے ہیں نا، ادھر لوگوں کو اس طرح تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک جگہ جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یا سردی سے مر رہے ہیں پھر وہاں دینا میری نظر میں افضل ہے. لیکن یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ ادھر دیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا. اور جتنی تکلیف ہوتی ہے، مثال ہے یہاں ایک فون کرتے ہیں اسلام علیکم آ کے لے جاؤ، وہ لے گئے جان چھٹی. ایک یہ کہ آپ گاڑی بھر کے جاتے ہیں اس لندن میں کوئی کنٹینر جا رہا ہے وہاں دے رہے ہیں، تو یہاں دینے کا اجر کام ہے کہ بس آپ نے آپ کی گیٹ ریڈ ہو گئی، ادھر جانے کی ایفرٹ، آپ کا ٹریولنگ، آپ کا وہاں جا کے کانٹیکٹ کرنا، رائٹ پرسن کو دینا، یہ انشاءاللہ آپ کی سٹرگل، اس کا اجر زیادہ ہوگا. جی رہا
ایک
جی وہی بات ہے نا, تو جب تقابل آ جائے تو پھر مسلم کو فائدہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی جی جی.
کپڑے تھے کافی سارے اور بلینکٹس تھے, جیسے اگر میں نے کہیں پہ بھیجے ہیں, میں نے یہاں پہ چیریٹیز تو نہیں دیے, جیسے ابھی رہا نے بھی کہا حالات پتا ہے سارے, تو میں نے وہ جو بھیجے اس کے اوپر جو میرے ایکسپینسز ہیں, جیسے 100 pound میرا لگا یا 150 pound لگا, تو کیا میں اس کو زکات کے اندر لا سکتی ہوں یا وہ صدقے میں ہی نکلے گا؟
دیکھیں کہ وہ چیز جب اس کے ہاتھ میں پہنچی نا, تو اس چیز کی جو ویلیو تھی اس کو تو وہ ملی نا, اس تک پہنچانے میں تو آپ کا خرچہ تھا. اس کو صدقے میں کر لیں, اس کو زکات میں کر دیں, یعنی جو چیز کی اصل ویلیو تھی نا وہ اس کے اوپر ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ مثال ہے, آپ اس کی بات سے سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے پاکستان ہم بیچتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی میرے کپڑے ہیں, میں نے مثال ہے 500 pound زکات دینی ہے, میرے پاس یہاں 100 pound کی چیزیں ہیں, 100 کی لے کے 400 pound میں کرایہ لگا دوں, تو جس کے ہاتھ میں زکات گئی اس کے پاس تو 100 pound ہی آیا نا. سمجھا کی بات آپ کو؟ یعنی یہ جو سفر کا خرچہ ہے وہ کسی کے کام نہیں آیا, وہ راستے کے ایکسپنسز میں چلا گیا. جب کسی کے ہاتھ میں چیز پڑتی ہے وہ کیا ہے, وہ گنی جائے گی نا. تو یہ جو بیچ کی موومنٹ ہے اس کو پھر یہ اس میں نہیں آئیں گی. اسی لیے موسٹلی ہوتا تو یہ کہ جہاں رہیں ادھر ہی دینی چاہیے. ٹھیک ہے چلیں, جزاک اللہ خیر, بہت ہی اس نے ٹائم لیا لیکن بڑا ٹاپک تھا اور فائدے والی چیز تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
مسائل المتفرقۃ, متفرق مسائل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج مسائل تھوڑے تھے لیکن اہم. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلا ٹاپک ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے کیونکہ ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. کیا سیکھا؟ سب سے پہلے تو آج اپنے لیے ہی موٹیویشن تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اصول دے دیا کہ عورت اپنے گھر کے خرچے سے صدقہ دے سکتی ہے, لیکن شرط کیا رکھی گئی؟ اگر وہ اس کے پاس انکم نہیں ہے, یعنی جاب نہیں کرتی, اور شوہر سے اس کو پاکٹ منی یا گھر کے خرچے کی صورت میں پیسے ملتے ہیں, جی مرد کی خوشی سے, یعنی اس کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ زیادہ خرچ صدقہ کر دے اور پھر گھر میں بگاڑ کی صورت پیدا ہو جائے, کی ضرورت سے رہ جائے اور لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے, اور باہمی آپس میں مشورے سے اس کو ویسے بھی دے سکتی ہے, یعنی کہ ضروری ہے کہ اس کو پوچھ کے, لیکن اتنا دے جس سے کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو. کیا صدقہ دے کر واپس لینا جائز ہے اور یا اسے خریدنا مناسب ہے؟ جی آپ کون سا پوائنٹ لکھیں؟ آپ نے لکھا نا کہ یہاں ایک پوائنٹ ہے, نہیں کر سکتی. جی صدقہ دے کر واپس لینا جائز بھی نہیں اور اس کو خریدا نہیں جا سکتا, یہ مناسب نہیں. اور بالکل اسی طریقے سے تحفے کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز تحفے میں دی جائے تو اسے واپس نہیں لینی چاہیے, ورنہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کتے نے کہہ کر کی ہو اور اسے چاٹ لیا گیا ہو. تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ کو پتہ ہے فائنانشلی سٹیبل ہیں. جی 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 بالکل, تب ہاں تب ہسبینڈ کو بتانے کی ضرورت نہیں, ادر وائز آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو پتا ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتنی منی ہے اور کس کو کس طرح خرچ کیا جا سکتا ہے, تو اس میں سے اگر آپ دے دیتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر کوئی حرج نہیں کہ اگر آپ اس کو نہیں بتائیں گے. لیکن اگر فائنانشیل پرابلم ہے اور اس میں سے آپ دینا چاہتی ہیں تو پھر تھوڑا ایک دوسرے کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس چیز کو کرنا چاہیے کہ وہ جھگڑا فساد کا باعث نہ بنے. یہ کتنا خوبصورت مسئلہ, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو لوگ
اپنے پیاروں کو ایصال ثواب کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ کتنا بہترین چیز ہے. میت کی طرف سے کیا صدقہ کرنا جائز ہے؟ بالکل. اور ہمارے پاس ایک یہ بھی دلیل آ گئی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن ختم کرانا ہے اور اپنے مرنے والوں کو پڑھ کے بخشنا ہے, تو ان کو پھر یہ چیز بتائی جا سکتی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ کر دیں جو ان کو فائدہ بھی دے گا. اچھا, پھر ہمیں ایک اہم مسئلہ, کیونکہ کبھی حج وغیرہ پہ جانے کا اتفاق ہو یا عمرے پہ, تو جیسے کہ استاد جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کا ذکر کر رہی تھی کہ وہ ابھی تک ان کے ہی نام سے جو بیت المال بنا ہوا ہے اور اس میں سے ہی خرچ کیا جاتا ہے, اور یہاں فقیر آدمی غنی یا آل ہاشم کے کسی فرد کو صدقے کے مال سے ہدیہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. ہم نے حدیث دیکھی اس میں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا, آپ نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے, کہا گیا بریرہ, آزاد کردہ لونڈی پر کسی نے صدقہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے, کیونکہ وہ اس نے اس کو قبول کر لیا تو اب اس کا مال ہو گیا نا, تو وہ پھر جب آگے کسی کو دے یا کھانا کھلائے تو وہ اس کے لیے پھر جائز ہو جائے گا. یہ ہمارے سامنے دلیل کے لیے حدیث مسئلہ نمبر 135 موجود ہے. پھر ہمیں ایک اہم چیز کیا پتا چلی, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کی اعمال کو بھی ضائع کر دیتے اور صدقات کو بھی, کیا صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ صدقہ ضائع ہو جائے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے, تو اب ہمیں یہاں سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جب ہم قرآن کی کلاس میں کوئی چیز سیکھیں تو اس کو دوسرا کو بتائیں تو یہ بھی صدقہ ہے, کہ ضروری نہیں کہ مال ہی صدقہ ہو بلکہ ہر نیکی کا کام, کسی کو نیکی کی ترغیب دینا, کسی کو اللہ کے ذکر کی طرف راغب کرنا, کسی کو یاد دلانا کہ یہ تسبیح پڑھ لو, تو یہ بھی فائدہ دے گی, تو یہ بھی صدقہ میں کاؤنٹ ہوگا. بعض دفعہ ضروری نہیں کہ ہم مال ہی دے کے صدقہ کر سکتے ہیں بلکہ خیر کی بات کہہ کے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان صدقات کے مسائل کو سمجھنے کے بعد ہمارے دلوں کو اتنا غنی کر دے کہ ہم اللہ کے راستے میں بے پناہ خرچ کرنے والے ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں کسی اور سے نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج کی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, واسطہ جزا بشرط زندگی, ٹیوزڈے کو پھر ملاقات ہوگی. جی صحیح گائیڈنس, 20 صدقہ ہے, یہ تو بہترین صدقہ جا رہی ہے کہ اگر ہم کسی کو اچھے راستے پہ ڈال دیتے ہیں تو اس سے بڑا تو کوئی صدقہ ہے ہی نہیں, کہ پھر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائیں گی. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.